عليهم ولا الضالين. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وانفع علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفع، ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ورحمة الله وبركاته. جي كيا حال ہے آپ سب کا، اهلا وسهلا مرحبا يا اهل القرآن، كيسے ہیں آپ لوگ، كيسا لگ رہا ہے اس قرآن کے ساتھ؟ جی الحمدللہ علی کل حال. کیا فیل ہو رہا ہے؟ ابھی صرف تھوڑا سا رہ گیا قرآن نا، ابھی صرف ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ کر رہے ہیں، تو کیا فیلنگ آئی؟ ایک تو رمضان بھی جا رہا ہے، ایک ایسی عجیب سی فیل آ رہا ہے نا، کہ بلکہ دکھ لگ رہا ہے کہ اللہ کرے یہ رمضان سارا سال ہی رہے نا. کیا خیال ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے؟ جی بالکل سکون ملتا ہے کل کی آیات سے، تو بہت زیادہ یقین کریں ابھی بھی سب کے سورۃ فاتحہ مختلف قاری کی آواز میں چل رہی تھی، تو بہت ایک سکون سا مل رہا تھا. بعض لوگوں جن کو سمجھ نہیں آتی ابھی، تو ماشاء اللہ ہم جو ٹرانسلیشن کے تھرو ہمیں سننا ہے تو اس کی ایک علیحدہ ہی مزہ نا. اور کل کے جو مطلب ہم روز ہی سن رہے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح کل بھی بہت زیادہ چیزیں تھیں ہمارے لیے. اچھا تھوڑا سا میں آپ پہلے آج بتائیں مجھے، کیونکہ ان شاء اللہ میں پوچھوں گی آپ سے کہ کل کی جو مین پوائنٹ جو استاذہ جی نے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو بہت ہی زیادہ ضروری تھی، تھوڑا سا بتائیں گے اس میں کیا کیا تھا. سب سے پہلے کیا تھا پوائنٹ، کیا تھا، کیونکہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں لازمن اپنا سیلف چیک رکھنا ہے. نمبر ایک سورت جو ہے قاف میں تھا، سب سے زیادہ ضروری چیز کیا تھی؟ آپ دیکھیں جتنا بھی کل کا لیسن آپ نے مطلب ہم نے کل کیا تھا، تھوڑا سا اس میں سے بتائیں گے کہ آپ نے کل کیا لیا ہے، تھوڑا سا بتائیں گے، کیونکہ میں تو اپنا بتاؤں گی ان شاء اللہ تعالیٰ ساتھ میں. ادھر لکھیں، لازمن شیئر کیا کریں، جو لسنر بھی ہیں، جو جنہوں نے مطلب یہاں پہ ابھی دورے قرآن کے لیے رجسٹرڈ کیا ہے، جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں ماشاء اللہ ہمارے سارے، لازمن شیئر کریے. آپ نے اوپر ایک امانت سمجھا کریں جب آپ سے پوچھا جاتا ہے نا. ہاں جی کام بولنا ہے، بالکل صحیح بات ہے، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، یہ واقعی بہت ضروری ہے. میں کل بھی سنے تو اتنا ڈر لگ رہا تھا، اتنا زیادہ کہ ہم تو اتنا فضول بولتے ہیں، بولتے ہی چلے جاتے ہیں اور چپ کرتے ہی نہیں، ایسے ہی ہے نا، اور بلا وجہ بولتے ہیں. تو یہ کوشش کرنی ہے کم بولنا ہے، کیونکہ کرامن کاتبین جو بیٹھے ہوئے ہمارا ایک ایک حرف لکھ رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی شعرک سے بھی زیادہ قریب ہے انسان کے، کیونکہ ہاں سننا زیادہ ہے جی. لیکن بعض دفعہ ایک اور چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے سننا زیادہ ہے، لیکن بعض دفعہ یہ بھی اللہ سے ایک دعا کریں کہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام، یا یہ دعا، یا رب اشرح لی صدری، یہ ضرور پڑھ کے، جیسے ہاتھ کر کوئی ایسی کلاس ہو یا کسی ایسے مواقع پہ جب آپ سے مشورہ مانگا جائے یا آپ سے کوئی بات کی جائے، تو بعض دفعہ مشورہ امانت ہوتا ہے، لازمن وہاں پہ آپ نے اپنا مشورہ رائے دے سکتے ہیں. نمبر دو، جب آپ سے کچھ پوچھا جائے تو لازمن شیئر کریں، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ بعض دفعہ ہم شرم کے مارے جھجھک ہوتی ہے، میں کیا لکھوں یا میں کیا بتاؤں، میری فیلنگس تو ہے نا. نہیں، جب تک آپ اپنی فیلنگس شیئر نہیں کریں گے، دوسروں کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ اس قرآن کے لیے کیا رکھتے ہیں، دوسرے بندے کے لیے کیا. بعض دفعہ ہمیں اپنی فیلنگس بتا کے دوسرے کو جتلانا پڑتا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا سوچتے ہیں. کیا ایسے ہی ہے نا، جب خوبصورت بولنا ہے. الحمدللہ، بالکل جی، انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کرنا ہے. صحیح. اچھا، جو سازا جی نے اذکار بتائے تھے، کیا آپ نے کل نوٹ کیا تھا کیا کیا تھا؟ جی، کل اذکار بھی بتائے گئے تھے، تو وہ کس کس کو یاد رہے؟ یہاں پہ ون ٹائپ کرے کہ کس نے، جو سازت نے کہا تسبیحات صبح کے ٹائم سورہ طور میں بتایا گیا تھا، وہ تھوڑا سا مجھے بتائیں گے؟ جی جی ماشاءاللہ، صحیح، ایکسلنٹ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، صحیح. اچھا، میں ایک دفعہ آپ کی یاد دہانی کے لیے سارے دوبارہ سے رپیٹ کرتی ہوں کہ جس کو اگر نہیں ہے تو وہ پھر سے دوبارہ لکھ لیں. جی، تہجد کے ہیں، لیکن آپ جو تہجد یہ سمجھ لیں کہ ہم صبح، ابھی تو تہجد یعنی سحری کے لیے ہم لوگ اٹھ رہے ہیں، لیکن اگر فار ایگزامپل اس کو ایک روٹین بنا لیں گے نا، تہجد کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ روٹین ضرور بنائیں، لیکن اس کو جب بھی صبح آپ اٹھیں، آنکھ کھلے، تو اس وقت پڑھتے ہیں الحمدللہ. نیند سے جاگتے وقت کی دعا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر سے تہجد کے لیے اٹھتے تو اللہ اکبر 10 بار پڑھتے تھے، الحمدللہ 10 بار، سبحان اللہ و بحمدہ 10 بار، سبحان الملک القدوس 10 بار، استغفر اللہ 10 بار، لا الہ الا اللہ 10 بار، اللہم انی اعوذ بکا من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. ایک اور بھی ہے، یہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، واہدنی مجھے ہدایت دے، وارزقنی مجھے رزق دے، وعافنی اور مجھے عافیت دے. جی، سورہ آل عمران کی آخری 11 آیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. یہ اگر آپ ایک جو آپ کو اچھی لگتی ہے نا، اگر یہ آپ یاد کر لینا، بلکہ اگر آپ نے ایک دفعہ ان کو دیکھ کے بھی پڑھنا شروع کر، جیسے تازہ نے بتایا تھا نا سورہ سجدہ، وہ بھی آپ ڈیلی اگر آپ دیکھ کے بھی پڑھتے ہیں یاد ہو جاتے. میں نے بھی ایسے ہی شروع میں جب ہم سنا تھا کہ سورہ سجدہ سورہ ملک، تو وہ ایسے ہی ہم نے پڑھ پڑھ کے سن سن کے ہمیں یاد ہو گئی تھی نا. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو چیز، جیسے ایک اور چیز کل کی بہت امپورٹنٹ تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ کوئی بھی عمل کرو مستقل ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، استقامت لے کے آنی ہے. استقامت ویری امپورٹنٹ، یہ بھی ہم نے ضرور کرنا ہے. جی، اور مجھے بتائیں کہ ابھی قرآن کے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، تو یہ جو باقی فار ایگزامپل ہمارا تھرسڈے کو انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہو رہا ہے دورہ قرآن، تو کیا ارادہ ہے آگے کیا کریں گے؟ باقی جو 3-4 دن رہ جائیں گے، اس کے لیے آپ نے کوئی پلان کیا ہے کیا کریں گے؟ تازہ جی نے کہا تھا کہ ڈیلی قرآن سن لیتے ہیں، یا کچھ اور کچھ آئیڈیا ہے، یا رمضان کے بعد کی کیا پلاننگ ہے؟ تھوڑے دیر شیئر کریں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. اور ویسے بھی شوال کے روزے رکھنے، باقی جی روزے بعد کا کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی وجہ سے مس ہو جاتے ہیں، وہ کوشش کریں جتنی جلدی ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں وہ روزے بھی کمپلیٹ کریں. صحیح جی. اور ایک اور ایکٹیویٹی بھی سازہ جی نے کل دی تھی، کیا دی تھی؟ جی، تفسیر سے قرآن سننا ہے. بالکل، تفسیر سے سننا ہے، لیکن کیسے سننا ہے؟ اچھا، ایک اور چیز آپ کے لیے، خود سے سنیں گے، کسی سنیں وقتی طور پہ، جب تک آپ کو یہ بولوں گی کہ لازمن کسی ٹیچر کے تھرو، کسی کے ساتھ سے سنیں گے، کیونکہ بعض دفعہ ہم جب خود سن رہے ہوتے ہیں نا، اسے کچھ سے کچھ ہم مطلب لے لیتے ہیں، کیونکہ استاد کے بغیر ہم علم جو ہے نا وہ ادھورا ہے، نامکمل ہے، ٹھیک ہے نا. तो ये भी कोशिश करनी है, जैसे साथ साथ ये बार बार कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि आप हमसे ही सुने या मैं ही आपको पढ़ाऊं, बल्कि वो कहते हैं जहां से भी सुने लेकिन लाजमन आपने एक जिंदगी का एक मकसद बना लें कि हमने लाजमन लाजमन सुनना है जी। किस चीज का लिंक आप कह रहे हो, क्लास का जी? नूरुल कुरान की, nurulquran.com की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। और आपको पता है माशाल्लाह हमारा जो अभी नूरुल कुरान का जो ऐप लॉन्च किया गया है, अल्लाह ताला इन सब सिस्टर को जजाए खैर दें जिन लोगों ने इतनी इस पे मेहनत की है, वो भी आप अपने मोबाइल पे अब एंड्रॉयड के अलावा आईफोन पे भी वो डाउनलोड हो जाती है, ठीक है? वो माशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा उसके लिए। मैं तो बस ये बोलूंगी जहाँ से इल्म मिलता है वहां से ले लेना चाहिए ना, और उस्ताजा जी हमेशा बार बार यही कहती हैं। लेकिन देखें हमने जो भी काम करना है ना वो सिर्फ अपने आप को बेहतर करने के लिए और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करना है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे, क्योंकि अल्लाह ताला को हमारे इबादतों की, हमें उनको किसी चीज की जरूरत है, ये हम सिर्फ अपने ही फायदे और अपने मफाद के लिए अगर कोई इबादत करते हैं कुछ भी करते हैं इसमें हमारा अपना फायदा है, ठीक है ना? तो जी अजकार प्लीज सेंड ईमेल जी। ठीक है इंशाल्लाह ताला आपको भी ईमेल जो है ना अजकार सेंड कर देंगे, ठीक है? अगर आप नमाज नबी का गूगल पे ऐप सर्च करिए वहां से भी आपको मिल जाएगा, वह इयात नस्ताईन की बुक है उसके ज्ञान में से मिल जाएगा, और वैसे भी क्या आपको या इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको ना हम जो है सेंड कर दें, ठीक है? सही। अच्छा मुझे और बताएं, इतना ज्यादा जैसे सूरह वाकिया कल पढ़ी है, सूरह रहमान पढ़ी है, कैसा लगा ट्रांसलेशन के साथ पढ़ के? और जन्नत और दोजख का, जन्नत की इतनी खूबसूरत माशाल्लाह डिस्क्रिप्शन उस्ताजा जी ने बताई कल, बल्कि उस्ताजा जी ने क्या कुरान ने हमें बताई इतनी खूबसूरत, और जहन्नम का भी बताया, उसके लिए भी पनाह मांगनी है। जैसे अभी ये जो दुआ है हमने जो अजगार सुबह वाले में उसमें है ना, एक तो सुबह शाम की दुआओं में है ना, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ये वाली अजाब कब्र से दुआ लाजमन अजाब कब्र से भी मांगा करें, फिर अल्लाह ताला से जरूर दुआ करें, चाहे आपको उर्दू में आती है अपनी जिस लैंग्वेज में भी आती है, ये दुआएं बहुत ज्यादा करें, इतनी दुआएं करें कि मतलब कोई वक्त जब भी आप बैठे हैं, वुजू में हैं, जाय मास्ते हैं, किसी भी हालत में हैं, जो आपकी जिंदगी, चाहे आप परेशान हैं, हर वक्त अल्लाह ताला से बातें करते रहे। जैसे उस्ताद ने कल एक हदीसे खुद से भी तो बयान की है ना कि अल्लाह ताला हर इंसान को उसके गुमान के मुताबिक मिलते हैं, अगर आप चल के आते हैं तो वो दौड़ के आपके पास आते हैं, तो हम तो फिर ना शुक्रिया हुए ना, हम तो ना कदर, हम कदर नहीं करते। अल्लाह ताला हमें पुकार रहे हैं, हमें बार बार बुलाते हैं, लेकिन हम कोशिश नहीं करते। तो ये लाजमन कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा ये जो अभी जितने भी दिन रह गए हैं इसको हमने डायमंड टाइम बनाना है, गोल्डन नहीं डायमंड में बोलो, क्योंकि डायमंड उससे भी ज्यादा कीमती है। ये जितने मौके मिल रहे हैं कुरान के लिहाज से, नमाज नवाफिल इशराक के चाश्त के और इसके अलावा तहियतुल वुजू करके आप जो नवाफिल पढ़ेंगे उसका भी आपको मिलेगा, सुबह शाम की अजकार कर लें, फिर हफाजत की दुआएं हैं अभी जैसे ये भी बताई गई है, जो जो मिलता जाता है साथ साथ, और जो नहीं आता अपने से अल्लाह ताला से दुआ करें, इस्तग़फ़ार की कसरत करें, दुरूद ज्यादा से ज्यादा करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, ठीक है ना? और भी कोई टिप है जिसने, अगर कोई ऐसी नई चीज अभी इस रमादान के दौरान जो साजिश ने बताई है तो जरूर शेयर करें, हो सकता है ये आप लिए बेहतरीन सदका जारिया हो, आपकी वजह से कितने लोग उस पर अमल करना शुरू कर देंगे। आपको पता है एक इंसान एक काम शुरू करता है, अच्छा करता है, और अगर वो दूसरों को भी शेयर करता है, कुछ बताता है, उससे अमल करते हैं साथ में, उस बंदे को जो जो करता जाएगा उसको, अगर वो गलत काम की बुनियाद रखेगा उसकी वजह से गलत लोग करेंगे तो उसका गुनाह उसको भी मिलेगा। इसलिए कोशिश करनी है हम ज्यादा से ज्यादा हमें जो अच्छी चीज मिले शेयर भी करें, और सबसे ज्यादा कोशिश करनी है कि हमने अपना सेल्फ चेक रखना है, ठीक है? सही, आज के लिए रेडी है, नोट्स सही ले रहे हैं, और क्या ये सूरह नजम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नजम का जैसे सिरदातुल मुंतहा पे गए हम भी, तो ये बहुत कम साजा ने बस ऐसे गोत्रू बस हल्का से गया ना, ब्यूटीफुल नेम था फला जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नाम पढ़ के तो वैसे बहुत असमाल हुसना जो है वो आपको किस किस को आते हैं, असमाल हुसना जुबानी किस को आते हैं, इधर टाइप करें अगर आप, कौन कौन पढ़ता है जी असमाल हुसना? तो अल्लाह की इतनी इतनी खूबसूरत नेम है माशाल्लाह, वो तो जितना भी ज्यादा किया जाए तो वो कम है बिल्कुल। दिख जी साजा जी मेरे हाथ में रेडी है इंशाल्लाह ताला, अभी अपने नोट्स वगैरह एवरी चीज थिंग जो है रेडी रखिएगा इंशाल्लाह, देखते हैं आज अल्लाह ताला हमें نیکسٹ سورہ میں سے کیا سکھاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گھر کے کمفرٹ میں پڑھ رہے ہیں لیکن کمفرٹر سے نکل آئیے, پتہ چلا کہ آپ زیادہ کمفرٹ فیل کریں اور آپ کو نیند آ جائے. ہاں ایسا تو نہیں ہے. سورت حدید قرآن پاک کی ایک بہت خوبصورت سورت ہے. حدید لوہے کو کہتے ہیں اور لوہے میں طاقت ہے اور لوہے سے ہی ہتھیار بنتے ہیں, اور لوہا ہی جب انسان بن جائے اللہ کے راستے میں تو اس کو استقامت کہتے ہیں. اس سورت کو آج کے دور میں مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ زبانی یاد کرنا بلکہ اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا. الحمدللہ پچھلے سال ہم نے اٹلانٹا میں ایک تاک رات میں صرف یہ سورت کی تفسیر کی تھی. آج ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے ہم کیا لے سکتے ہیں. میں نے تو اپنے لیے گول بنایا تھا, آپ دعا کیجئے گا کہ میں نے اس کو اس سال بالکل زبانی یاد کرنا ہے. اور مزے کی بات صرف آپ کو جو کے لیے, میرے ہسبینڈ جب اعتکاف میں جا رہے تھے تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے آنے تک آپ نے سورت حدید یاد کر کے رکھنی ہے, تو میں نے کہا اعتکاف میں آپ بیٹھ رہے ہیں میں نہیں بیٹھ رہی. تو بہرحال بات تو اچھی ہے لیکن حقیقت ہے کہ یہ صورتیں بندے کو واقعی اس نعمت کا احساس دلاتی ہیں جو آج مجھے آپ کو اسلام کی صورت میں ملی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں ہے کیا کچھ اور ہم اس میں سے پھر کتنا لے پائیں گے. میں آپ کو رغبت دلاؤں گی اور ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کو ضرور سورت حدید کی وہ تفسیر بھیجیں جو ہم نے پچھلے سال ایک نائٹ میں کی تھی, اور اس وقت کا جو ماحول تھا کہ پورا ہال رو رہا تھا. ہم لوگ جب وہ کلاس کر رہے تھے تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوا کہ رات کدھر چلی گئی. تو وہ آپ کو ضرور بھیجیں, آپ عید کی چھٹیوں میں کسی دن اس کو سن لیجئے گا. سورت حدید کو اگر ہم آیتوں کے ساتھ دیکھ لیں تو 29 آیتیں ہیں, مدنی سورت ہے, 5 ڈفرینٹ ٹاپک ہیں. ٹاپک 1 سے لے کر 19, 1 سے لے کر 15 دعوت توحید اور ایمان ہے, اور نفاق یعنی آپ کی مرضی ہے, سوپن چوائس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایمان کے بھی راستے کھول دیے ہیں اور آپ کے لیے کفر کے بھی, نفاق کے بھی. اور حقیقت یہ کہ اس دنیا میں ہر چیز ہمارے لیے بالکل اویلیبل ہے, ریڈی ٹو یوز. میرا آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ ہم کہاں کیا کرتے ہیں, ادروائز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو راستے کھولے ہوئے ہیں. اور جب میں اور آپ اپنی چوائس درست کر لیتے ہیں نا تو ہمارے لیے جنت کمانا بھی آسان ہو جاتا ہے اور جہنم کمانا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے برعکس اگر آپ کہتے ہیں تو مان لیجئے کہ جس طرح جنت کمانا مشکل ہے جہنم کمانا بھی بہت مشکل ہے. اس پہ آج کے پارے میں بہت زیادہ بات ہوگی کیونکہ ان پاروں میں اب بنیادی طور پہ ہماری ذہن سازی کی جاتی ہے کہ تم سوچو تم کیا چاہتے ہو. پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 17 میں اہل کتاب کی طرح سخت دل نہ بنو, جو افسوس ہے کہ ہم بن چکے ہیں. اس وقت امت مسلمہ کو ان آیات پہ اتنا تدبر کرنا ہے کہ شاید پوری تاک رات صرف اسی مضمون پہ غور و فکر میں گزر جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے وہ برکت دے دے جو کہ ایک تاک رات سے ملنے کی امید ہوتی ہے. پھر اس میں آیت نمبر 16 خاص طور پہلے کتاب کے بارے میں, اور آیت نمبر 17 جو اس میں قانون رسالت اور ہدایت ہے. پھر تیسرا ٹاپک آیت 18 سے 20 تک ہے, انفاق کا کیا اجر ہے. کیونکہ جب بھی کفر اور اسلام کی جنگ ہوگی تو یا تو نفاق سامنے آئے گا یا انفاق سامنے آئے گا. اس کو اس پارے کا جم بنا دیجئے کہ یا نفاق یا انفاق, اور یہ دونوں کا پتہ چلتا ہے جب اسلام پر کوئی کڑا وقت آتا ہے. ہم سب اپنے آپ کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں. آیت نمبر 18 اور 19 میں ایمان اور انفاق کا اجر ہے, اور آیت 20 میں حقیقت دنیا اور آخرت ہے. پھر آیت نمبر 21 سے 24 میں دعوت مسابقت ہے کہ تم آگے بڑھ جاؤ, کیا ضرورت ہے بخل کرنے کی. ایمان پہ جم جاؤ, ثابت قدم رہ جاؤ اور اللہ سے مغفرت اور جنت طلب کر لو. آیت 25 سے 29 تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد عدل کا قیام ہے. پوری صورت کو دیکھے تو لیقوم الناس بالقسط, تاکہ سب لوگ انصاف کے ساتھ قائم رہیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جینے کا ڈھنگ دکھایا اسی کے اوپر چلیں گے. اور یہ صورت صلح حدیبیہ سے پہلے یا تو سن 5 یا 6 ہجری میں نازل ہوئی, جب مسلمانوں کو اہل کفر کے ساتھ جانی جہاد کے ساتھ ساتھ مالی جہاد کی سخت ضرورت تھی. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں جہاد بالحدید یعنی جہاد بالسیف کے ساتھ ساتھ جہاد بالمال کی رغبت دلائی گئی. اور حقیقت ہے کہ جیسے اس وقت اسلام کا حال تھا آج بھی اس سے کچھ فرق نہیں, تو آپ اور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی اسلام کو اتنے ہی مال کی اور اتنی ہی جانی اور انفرادی کوششوں کی ضرورت ہے جتنی کہ اس وقت تھی. آئیے پڑھتے ہیں, میں کوشش کروں گی کہ سورت کا ترجمہ اکٹھا پڑھ دوں اور اکٹھے اوور آل بات کر لیں کہ یہ سورت آج مجھے آپ کو کیا دیتی ہے. ہلکے ہلکے اشاروں کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. اور آپ دیکھیں گے کہ اب یہاں سے آگے سبح یا یسبح سے صورتیں شروع ہوں گی. ان کو مسبحات کہتے ہیں, یعنی وہ صورتیں جن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے. یعنی اور ہماری زندگی میں کامیابیاں بھی تبھی آئیں گی جب ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کو عام کریں گے. اللہ کی تسبیح کی ہر اس چیز نے جو زمین و آسمان میں ہے, اور وہی زبردست دانا ہے. کرو کیا, تم بھی کر لو. زمین آسمان کی سلطنت کا مالک وہی ہے, زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے, اور ہر چیز پر وہ قادر ہے. وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے, وہی مخفی ہے, اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے علم میں ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے, اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے, کیا جاتے ہیں, مردے جاتے ہیں, بیج جاتا ہے, اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے, ہمارے لیے اناج نکلتا ہے, غلے نکلتے ہیں, اور قیامت کے دن مردے نکلیں گے. اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے, کیا اترتا ہے, بارش اترتی ہے, ہماری تقدیر کے فیصلے اترتے ہیں, فرشتے اترتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے. اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے, کیا چڑھتا ہے, میرے آپ کے اعمال چڑھتے ہیں نیکیوں اور بدیوں کی صورت میں. اسی طرح ہماری دعائیں اوپر جاتی ہیں, اور اسی طرح ہماری روحیں اوپر جانے کی کوشش کرتی ہیں. اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. جو کام بھی تم کرتے ہو اس کو اللہ دیکھ رہا ہے. وہی زمین آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے, اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف لوٹ جاتے ہیں. تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے, اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ان آیتوں کے ساتھ بڑی گہری یادیں ہم سب کی. پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تھی بیستولن, کچھ اسی طرح کا نام تھا جگہ تھی جہاں ہم ٹرپ لے کر گئے تھے. اس ٹرپ کی اور جو خوبصورت چیزیں تھیں وہ تو ایک الگ سائٹ پہ, لیکن وہاں ہم نے سورت حدید کی تلاوت سنی, اور جو باہر کا منظر تھا, آج بھی اس کی تھوڑی سی ویڈیو ہے کلپ بنے میں, ایسے لگ رہا تھا کہ جو اندر سسٹر صدف کی مجھے شیئرنگ یاد آ گئی کہ جب ان سے کہا کہ آپ اس وقت کیا فیل کر رہی ہیں, تو کہنے لگی کہ مجھے ایسے لگا کہ بس کے اندر کا اور بس کے باہر کا ماحول ایک ہو گیا. تسبیحات, ہم ایسے تھے جیسے ہم جنت میں گھوم رہے ہیں, اور کائنات میں وہ سب کچھ تھا جو ان آیتوں میں, اس کا ہے سب کچھ آسمان اور زمین کا. سبز رنگ کے زمرد کے پہاڑ لگ رہے تھے, ایسے لگ رہا تھا کہ ہمارے ارد گرد موتیوں کے پہاڑ ہیں. اور اس طرح کا حسن مجھے اس دن سمجھ آیا کہ واقعی یہ سب بحل اللہ ہی ہوتا کیا. اور یقین کرے اگر کبھی آپ کو چھٹیوں میں, اب آگے آپ بچوں کے ساتھ جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں ٹرپس ہوتے ہیں, سمر میں بہت لوگ جاتے ہیں, جب کبھی باہر جائیں آپ میری ایک چھوٹی سی ریکمینڈیشن ضرور لے لیجئے کہ آپ وہاں تلاوت ضرور سنیں, اور خاص طور پہ یہ ساری سب بہت جو سب بھی ہو والی صورتیں. بالکل آج بھی میں جب یہ سورت سنتی ہوں, میں نے 100 ٹائم سنی ہوگی اسے ایک سال میں, میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ. شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے سکون ملتا ہے اس سورت کو سن کر, لیکن جب بھی میں نے اس کو سننا شروع کیا میرا دل دماغ ان پہاڑوں میں کھو گیا. اصل میں اپنے کائنات کو اور کتاب کو الگ رکھا ہوا ہے. سبق ہے پڑھ لیا, اب کوئی بات نہیں, دیکھنا چپ کرو, دورہ قرآن کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, بڑے نیک ہو رہے ہیں. رمضان کے بعد پتہ نہیں قرآن کدھر جانے ہیں, یاد ہی کوئی نہیں, کیوں نہیں ہم سیریں کرنے جا رہے ہیں. نہیں, دونوں ساتھ رکھے. اور آپ میں سے جن کو بھی اتفاق ہو اس وقت, شاید انسٹرکشنز پہ موقع نہ ملے, لیکن جب آپ جائیں گے ٹرپ پہ, ہمارے ساتھ جائیں یا کسی کے ساتھ جائیں, تو آپ اس میں ایک قرآن پاک اپنا ساتھ ضرور رکھے, اور وہی رکھے جس میں وہ ٹیکسٹ ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں. آپ کو اس دن پھر پتہ چلے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کائنات اس کا فعل ہے. اس کے قول اور اس کے فعل میں کوئی تضاد نہیں. میں پورے یقین سے آپ کو اس بات کا یقین دلا سکتی ہوں, میں پورے شعور سے اس بات کا آپ کو یقین دلا دوں کہ جتنی خوشی قرآن کو پڑھ کر ہوتی ہے اور جتنی محبت اللہ سے محسوس ہوتی ہے نا, اتنی ہی آسمان کو دیکھ کر, ستاروں کو اور چاند کو دیکھ کر ہوتی ہے. صرف یہ کہ ہماری نگاہ جو ہے وہ ہو جائے کہ جس میں عبرت ہو, اور اللہ تعالیٰ توفیق دے. اب اتنی اس کی صفات ہے تو اب تم کیا کرو. اس نے تو تمہارے لیے خوبصورت دنیا سجا دی, تو فرمایا آمینو باللہ و رسولہ. کوئی مشکل ہے؟ بس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, بس یہ دو کام کر لے تو کافی ہے. بس ایک چھوٹا سا کام اور کر لو. چھوٹا اس لیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت سمجھ آتی ہے اور جب اس کا مقام نظر آتا ہے نا تو یہ کام دنیا کا سب سے چھوٹا کام ہوتا ہے. اور وہ کیا, ون فکو مم جعلکم مستخلفین فی, اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنا کر رکھ دیا. واللہ ہی جس چیز کو ہم اہم سمجھتے ہیں ہم پانی کی طرح اس پہ پانی بہا سن پانی کی طرح اس پہ مال بہاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس مال کے مالک نہیں ہو, خلیفہ ہو. اب مجھے بتائیے کہ خلیفہ کون ہوتا ہے جس کو دوسرے نامینیٹ کرتے ہیں, اور کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے, چلے زندگی کے بعد تو پھر اس کو خلیفہ نہیں رہنا. کیا پتا چلا کہ یہ مال تمہارا نہیں, تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس مال کا ٹیک کیئرر بنایا تھا, غلطی یہ لگ گئی کہ تم نے اس کو اپنا سمجھ لیا. فالذین آمنوا منکم انفقوا لهم اجر کبیر, کیا ملے گا اس مال کو دے کر؟ فرمایا جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور مال خرچ کریں ان کے لیے بڑا اجر ہے. دیکھیے ڈائریکٹ ایمان اور مال کو خرچ کرنے پہ لگا دیا, تو ہم بھی اپنے دل کو دیکھیں کہ کیا ہمارے دل ابھی بھی مال کی محبت میں چور ہیں, اور کیا ہم اسلام اور ایمان کے اوپر زیادہ خرچ کرتے ہیں یا اپنی ذات پہ. پھر آگے دیکھیے اس میں ایک انداز آپ کو بہت ملے گا جس کا آیت 8 سے آغاز ہو رہا ہے, تو مال لکم, اور تمہیں کیا ہو گیا, کیا واٹ ہیپنڈ, تمہاری مت تو نہیں ماری گئی, کیا ہوا ہے ہمیں اللہ, لا تؤمنون باللہ والرسول, کہ تم اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے. اللہ جی ہم لے تو آئے تھے جب پیدا ہوئے تھے, کان میں لا الہ الا اللہ کی اذان دی گئی تھی, دوسرے میں اشہد ان محمد رسول اللہ, کہا نہیں وہ تو تمہارا ایک رواجی ایمان تھا, وہ تو ماں باپ نے کان میں ڈال دی, رسمی ایمان نہیں. شعوری ایمان کب لاؤ گے؟ اور رسول کس ایمان کی دعوت دے رہا ہے؟ اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے کیا, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اور وعدہ الحق بھی لے چکا. اگر تم واقعی ماننے والے ہو, پوچھئے خود سے کیا واقعی میں مانتی ہوں کہ میں اللہ سے کچھ عہد کرتی ہوں اور کر چکی ہوں. وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے. مشکل ہے یہ آیتیں سیکھنا, کچا ان پڑھ بندہ بھی ان آیتوں کو بڑے آرام سے سمجھ سکتا ہے جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں. کیوں نازل کر رہا ہے؟ یہ ہے اصل بات, اندھیروں سے روشنی کا سفر. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. کفر کے اندھیرے, جہالت کے اندھیرے, دنیا پرستی کے اندھیرے, نفاق کے اندھیرے, حب دنیا میں کھونے کے اندھیرے. پر میں حقیقت یہ کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. ذرا 3 سیکنڈ تک اللہ تعالیٰ کی شفقت کو تو محسوس کیجیے جو آپ کے اور میرے اوپر ہے. کبھی اگر آپ کو مجھے شک پڑے نا کہ میرا دین سچا ہے کہ نہیں اور میں کیا کروں, ان کو پڑھے. اور یہ جو کہ تو تمہارا ہے تم اس کے ساتھ ہو, کبھی انسان کو زندگی میں اکیلا پن محسوس ہونا تو آپ ان آیتوں پہ غور کریں. اور حقیقت ہے کہ یہ قرآن اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے آتا ہے. یہ کتاب ایسی خوبصورت کتاب ہے کہ آپ کے لیے تنہائی بھی شہنائی بن جاتی ہے, کیونکہ دیا جو سب کچھ اس نے, تو میں دوسروں کی شکریہ ادا کیوں کرتی پھروں؟ ہم اس کتاب کو پڑھ پڑھ کر اس سے برکتیں لے رہے ہیں, لیکن ہماری جہالت نہیں ختم ہو رہی, ہماری لاعلمی نہیں ختم ہو رہی, ہمارے ملک سے ڈپریشن ختم نہیں ہو رہا, غم نہیں ختم ہو رہا, سٹریس نہیں ختم ہو رہا, ڈپریشن نہیں ختم ہو رہا, کیونکہ ہم نے اس کتاب کو اپنی زندگی میں وہ جگہ نہیں دی. دیکھیے ابھی سب لائٹیں بند کر دوں نا تو یہ ایک ڈارک روم بن جائے گا, شاید خوف آنے لگے آپ کو, یہ سب خوبصورت ماحول ڈھل جائے گا اور سیاہی ہوگی. یہ قرآن ہماری زندگی کو اس طرح خوبصورت کر دیتا ہے, اتنی روشنائیاں آ جاتی ہیں کہ آپ کو اندر باہر کی چیزیں دکھتی ہیں. عمل کی کتاب تھی, ہم نے دعاؤں کی کتاب بنا لی. سمجھنے کی کتاب تھی, ہم نے اس کو پڑھنے پڑھانے والی کتاب بنا لیا. زندوں کا دستور تھا, ہم نے اس کو مردوں کا منشور بنا لیا. علم کی کتاب تھی, ہم نے لاعلموں کے ہاتھ میں دے دیا کہ جو لوگوں کو جیسے مرضی اپنی پسند کے دین بتاؤ. ہائی آئی کیوز والے ڈسکنیکٹڈ ہیں اس کتاب سے. یہ تصویر کائنات کی کتاب تھی, ہم نے اس کو مردوں کی بخشش کی کتاب بنا دیا. یہ مردہ قوموں کو زندہ کرنے والی کتاب تھی, ہم نے مردوں کی فاتحہ خوانی کے لیے رکھ دیا. یقین کریں اگر اللہ نے ہم سے اس ناقدری کے بارے میں پوچھ لیا تو یاد رکھیے مارے جائیں گے, امت پوری کی پوری تباہ و برباد ہو جاتی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حق میں دعائیں نہ کی ہوتی. آج ہم اس کتاب کی اتنی ہی بس اہمیت سمجھ لینا کہ ہر رمضان کے شروع میں پڑھتے اور آخر میں اس کا ختم, اور دعا اور مٹھائی اور سب ختم, تو پھر تو بہت کچھ ہوتا, کیونکہ اس طرح کا پڑھنے والے تو آج بھی لاکھوں ہیں, کروڑوں ہوں گے پوری دنیا میں. لیکن اس کتاب کو اس طرح سے پڑھیے کہ وہ کتاب آپ کی زندگی کی کتاب بن جائے. اگر میں اور آپ اس سے اپنی زندگی کو لے آئیں اس طرح سے کہ جس طرح اس کا حق ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے یہ کتاب کتنی خوبصورت ہوگی. تو اللہ کی شفقت اور اس کی مہربانی کو محسوس کریں. پھر دوبارہ ڈانٹا, وما لکم, آخر کیا ہو گیا, کیا وجہ ہے بھائی؟ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, حالانکہ اپنی ذات پہ کرتے ہو, شادیوں پہ کرتے ہو, گھروں پہ کرتے ہو, عید کے جوڑوں پہ کرتے ہو, خواہشات پہ کرتے ہو, تمناؤں پہ کرتے ہو. کہا تمہیں اللہ کے راستے میں مشکل کیوں لگتا ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, حالانکہ آسمان و زمین کی میراث تو اسی کی ہے. میراث کیا ہے؟ ورثہ, سب کچھ اس کا ہے. بالآخر تو اس کو ہی دے کے جائیں گے. ہم کہتے ہیں بچوں کو ورثے میں دیں گے, تو آپ نے نہیں دیا اپنے اللہ کو تو آپ کے بچے کیا دیں گے؟ پھر وہ ورثوں میں کھپ کھپ جاتا ہے اور وہ گل چھڑوں میں اڑا دیتے ہیں اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت نہ کی ہو. پر میں تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا. یاد رکھیے, کچھ نیکیاں وقت کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں, کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے وقت پہ کریں گے تو بہت مول ہے. بس آپ دیکھیے کہ ایک وقت ہوتا ہے نا, اسٹاک ایکسچینج کا نام آپ نے سنا ہوگا, اس میں ریٹس اوپر نیچے ہوتے ہیں. ایک ہلکی سی یورپین یونین میں چینج آئی, ملکوں کی کرنسی دیکھیے کہاں سے کہاں ڈوب گئی, چند جملوں نے پورے ملک کی اکانومی کو پرابلم میں ڈال دیا. وجہ وقت تھا. آج اسلام کا اسٹاک بہت چڑھا ہوا ہے, ان قریب گر جائے گا, تم اپنا شیئر اس میں ڈال لو. یہ میرا کیا جملہ ہے؟ آج بہت تھوڑے لوگ اسلام میں اپنے حصے ڈال رہے ہیں, سستا ہوا ہوا ہے, لے لو ایک کے حصے میں بائی ون گیٹ تھری فری لے لو, کچھ تو کر لو, جو دل چاہتا ہے کر لو. جب میں اور آپ کرنے لگ جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ پھر دنیا میں رواج بن جائے گا. جیسے اب دیکھیں صحابہ کی جان کیوں ہے, رواج کوئی نہیں تھا, کوئی کاری کوئی نہیں رہا تھا, نئی چیز تھی, نئی آواز تھی اس سوسائٹی میں. لوگوں کو باپ دادا کے رسم و رواج سے ٹکراتی ہوئی دیکھی تو انہوں نے سوچا کہ یہ سچ ہی نہیں ہوگا, تو انہوں نے جو حصے ڈالے آج تک ان کا مقام کوئی نہ لے سکا. فرمایا کہ تم نے اگر مد خرچ کیا تو بعد والوں کے لاکھوں خرچ کرنے سے زیادہ تمہاری شان ہے. بعد میں اسلام پہ غلبہ آیا, بہت سارے کرنے لگ گئے, وہ بات نہیں رہی. آج پھر دوبارہ اسلام غریب ہے. لکھ لیں یہ جملہ, آج ہم مسلمان امیر ہیں اور اسلام غریب ہے. ہم تو اس کو سوتیلے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, دوسروں کے سامنے بڑے پیار سے پیار پیار پیار, بہت کیوٹ, بہت نائس, اور اکیلے میں ہم اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں, سیدھے ہو جاؤ. ہمیں اسلام اندر سے برا لگتا ہے, باہر سے ہم اچھا اچھا کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم فکر کرو, آج وقت ہے, آج کر لو. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چیز نئی نئی مارکیٹ میں آتی ہے نا تو وہ مہنگی ہوتی ہے, دنیا کی مارکیٹنگ کا اصول ہے. پھر ایسے ایسے جب عام ہو جاتی ہے پھر بہت لوگ لیتے ہیں, اور پھر پیچھے سٹاک ابھی پڑے ہیں اور لوگ کہتے ہیں نہیں اب تو کوئی نئی چیز آئے گی تو سستی ہو جاتی ہے. ایسی ہے نا, اسلام کا مزاج سمجھیے. اللہ کے حاضر دینے میں یہی سنت ہے. اللہ شروع میں نیکیوں میں حصے ڈالنے والوں کو, کسی کام کو شروع کر کے کسی کی بنیادوں میں اینٹیں بننے والوں کو اسی طرح زیادہ قیمت دیتا ہے جیسے ہم سٹورز والوں کو دیتے ہیں شروع میں. پھر ایسے ایسے لوگ دیکھتے چاہے فلاں بھی کرنے لگ گیا کام, فلاں بھی جا رہا ہے, فلاں چلو میں بھی جاتی ہوں, تو تھوڑا سا اسٹاک کم ہو جاتا ہے. لیکن آپ کے میرے لیے جو سب سے بڑی بات ہے نا وہ کیا ہے, کہ ہم اپنے آپ کو بغیر کسی کے ادھر سے ادھر دیکھے بس اس کام میں چل پڑے جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے. نہ اجر دیکھے نہ ثواب دیکھے, بس گنے نہیں ناپے نہیں, یہ دیکھ لیجئے کہ واٹ از دا نیڈ آف آور, آج کے اس دور کا تقاضا کیا ہے اور میں کہاں کھپ سکتی ہوں. مجھے اللہ ثواب دے دے شہیدوں کا, مجھے مجاہدوں کا ثواب دے دے, اللہ مجھے زیادہ دے دے کم دے دے, اس کی شان ہے. بس میں نے یہ دیکھنا ہے آج میری ضرورت کا, میں ادھر کھپ جاؤں, اس کے بعد آگے میرا کام ختم. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, لیکن وکلم وعد اللہ الحسنی, اگرچہ اللہ نے دونوں سے وعدے تو بڑے اچھے کیے ہیں. یعنی کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کر کے ان کا مشکل تھا, بعد والوں کا خرچ کرنا آسان تھا. دیکھیں جب اسلام کے ساتھ عزت اور شہرت شامل ہو جاتی ہے نا, اس اسلام پہ خرچ کرنا بہت آسان ہے. میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل دیتی ہوں. آج بھی دین کے نام پہ بہت معروف ادارے ہیں, بہت معروف مسجدیں ہوں گی, بہت ساری آرگنائزیشن ہوں گی جن کو لوگ پچھلے 20 سال سے جانتے کہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا وہ بھی کیا, اچھے ہی لوگ ہوں گے, کر دیجئے. لوگ صرف ان کی کامیابیوں کو دلیل بنا کر اس کام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں, یہ بہت آسان ہوتا ہے. لیکن جب اسلام تن تنہا ایک نئی سی وہ ڈنٹل, اور وہ جس کو ہم صرفت کے اینڈ پہ پڑ چکے, ایک چھوٹا سا ڈنٹل بن کے نکلتا ہے, ہوتا حق ہے پر شہرت نہیں ہوتی. اور دوسری بات کیا ہے کہ اس وقت انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بعد میں یہ پودا پنپنا بھی ہے کہ ڈوب ہی جا رہا ہے, اس پہ خرچ کرنا بہت مشکل لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ لوگ جھوٹے ہی نہ, پتہ نہیں یہ بھاگی نہ جائے پیسہ لے کے, پتہ نہیں یہ شاید ہم سے پیسہ لے کر دنیا کے کسی اور کونے میں جا کے اپنے گھر نہ بنا لیں. یہ جو وقت ہوتا ہے نا, یہ اصل میں درجے بڑھانے کا ہوتا ہے. اس وقت صرف وہ دے گا جو اس دعوت سے متفق ہوگا, وہ حق کے لیے دیتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے یہ پتا ہے کہ یہ حق ہے, ان لوگوں کے پاس حق ہے, ان کو دے دو, یہ جا کے اسے جائیدادیں بنا لے, یہ جا کے جنت میں ہمارے گھر بنا دے ہماری بلا سے. ہم نے تو اللہ کو دیا, کل اللہ کو کہیں گے اللہ تجھے دیا تھا تو بتا, بات ختم. لیکن جب ترقی ملتی ہے, جب معاشروں میں کسی سوسائٹی میں کسی شہر میں وہ دعوت عام ہوتی, لوگ کہتے ہیں یہ بھی کیا وہ بھی کیا, یہاں بھی یہ کام وہاں بھی, پھر دینا بہت آسان ہوتا ہے. تو وہ حق کے ساتھ اس میں تھوڑی سی ملاوٹ بھی ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وقت پہ خرچ کر لو گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. ہاں دیر سے کرنے والوں کو بھی اللہ فائدہ دیتا ہے کیونکہ اللہ ضائع نہیں کرتا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. پھر ایک کوسچن ہے, اب آپ میں اس سوال پہ کان دھریں, پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیتے ہیں. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض؟ کیوں دوں؟ کوسچن, اندر سے ایک ایگریشن آتا ہے, فیف یضاعفہ لہ, اس کے لیے اس کو دگنا کر دے گا, کئی گنا بڑھا دے گا, اور اس کے لیے بہترین اجر بھی ہے. یہ وہ آیتیں کہ جو صحابہ کے دل کو کھول دیتی تھی. اللہ مجھ سے قرض مانگتا؟ جی آپ سے مانگتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو بڑھا کے دینا چاہتا ہے. اچھا اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے, یہ پکڑے میرے باغ کی چابی, 600 کھجوروں کے درخت, گھر بھی اندر, میٹھے پانی کا چشمہ بھی اندر, سب دے دلا کے گھر آگے, بیگم چلو نکلو ادھر سے. ہے آج کوئی ایک بھی پوری امت میں؟ اللہ ماشاءاللہ بہت سے ہوں گے, مجھے کئیوں کا تو خود بھی پتا. الحمدللہ وہ نہیں پرواہ کرتے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, ہماری بیٹیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی, ہماری بہو بیٹے پوتے پوتیاں کہاں رہیں گے. کہتے ہیں جب اللہ کو دے دی اللہ ان کو بھی دے دے گا. اب یہ جو صدقہ ہوتا ہے نا, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اچھا صدقے لفظ کے ساتھ ہمارے دے میں نا وہ ریس گاڑی اور وہ جو پرس میں بوجھ بنا ہوا وہ, اور ٹوٹے پوٹے نوٹ ہوتے ہیں پکڑو ڈبے میں ڈال دو, یہ صدقہ نہیں ہے. یہ آپ نے اپنا بوجھ ڈالا, آپ کو پرس ہلکا کرنا تھا, چینج کیا کرنا ہے رکھ کے پاس. صدقہ صدق سے ہے, جب آپ دل کے ساتھ سوچتے ہیں کہ یہ ہی, دس از دا رائٹ وے ٹو اسپینڈ دا منی, یہ ہے سچ جس پہ میں خرچ کروں, اس کی شان بڑی ہے. یہ صدقہ کل قیامت کے دن پل سرات پہ روشنی بنے گا. اس کی دلیل اگلی آیت پڑھ لیجئے, آیت 12, یوم تر المومنین والمومنات, اس دن جبکہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا, ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے, جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, یہی بڑی کامیابی ہے. تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ قیامت کے دن اندھیروں میں روشنی کے چراغ جلانے کے لیے اس دنیا میں لالٹین بلب شینگلٹس لے کے جانے پڑیں گے. جس کی نیکیوں کا جتنا زیادہ نور دنیا میں پھیلے گا, وہاں بھی اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس کی روشنائیوں کو پھیلا دیں گے. شرط ایک ہے کہ آپ کو مجھے شروع کی 10 آیتوں کی سمجھ آ چکی ہو کہ اللہ کی ہستی کیا ہے, اول والآخر والظاہر والباطن. آپ کیوں دیکھتے ہیں ادھر آنے والوں کو؟ میرا دل نہیں کرتا میں بولوں اس کے بعد, کیونکہ آپ کی نظریں ادھر ہیں تو آپ کا دھیان بھی ادھر ہے, سیدھی سی بات ہے. مائنڈ نہ کریے گا میرے اس بات پہ, اور آنے والے بھی بزل ہوتے ہیں. اتنی پیاری باتیں ہو رہی ہیں اور ہماری نظریں ادھر سے ادھر ہیں, تو شاید ہمارے اندر کی غفلت کا نتیجہ تو نہیں؟ یہ نظریں تو ہم نے دیکھ لی, اندر کی تو ہم ایک دوسرے کی نہیں دیکھ پاتے. تو اس بھی لپڑے لاہور پڑے, خود کو کچھ سزا دیں اس پہ گھر جا کے. اور آج جتنی دفعہ ادھر ادھر نظر ہو, دو دو نفل کم از کم سزا کے طور پہ خود کو دیں. میں نہیں کہہ رہی کہ دو نفل ہی پڑھیں, کچھ اور کر لیں جو آپ کو سمجھ ہے. لیکن یہ قرآن کا حق نہیں ہے, اسی سے پھر دنیا میں بھی ہم بھاگتے ہیں. قرآن سامنے ہوتا ہے, جب تک ڈوب کے اندر رو نہیں پڑے, ایک آنسو تو نکلے میری آنکھوں سے اس صورت کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے. تو پھر یاد رکھیے, بات کی دنیا میں تو کٹپا اٹریکشن ہی بہت ہے, اس ماحول میں اگر دل نہیں کھلے گا تو کہاں کھلے گا. اب دعا سناؤں گی آپ کو کیونکہ میرا ذہن خود بھٹک گیا. حضرت سہیل کہتے ہیں کہ جب کوئی سونے کا ارادہ کرتا تو ابو صالح دائیں کروٹ لیٹنے کو کہتے اور یہ دعا پڑھنے کا حکم دیتے جو ابو ہریرہ کے ذریعے سن تک پہنچی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب رب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيتي. طویل دعا ہے یہ, مسلم کی روایت ہے 7064. آپ کو سونے جاگنے کی دعاؤں میں ملے گی. حسن المسلم میں بھی یہ دعا موجود ہے کہ جس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پہ نظریں لگ جاتی ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رات کو بستر پہ سوتے ہوئے بھی یہ یقین دلاتے ہیں کہ تم نے اگر اٹھنا ہے تو میرے ہی نام پہ اٹھنا ہے اور اگر جاگنا ہے تو میرے ہی نام پہ جاگنا ہے. پھر اسی طرح سے نوف کہتے ہیں کہ ہمیں بتائے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ میرے بندوں کو بلاؤ. فرشتوں نے عرض کیا, اے رب یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کے اور ہمارے درمیان 7 آسمان اور آگے عرش حائل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تو ان کی پکار قبول ہوگی. یعنی خاکی ذرہ زمین پہ ہے اور آسمانوں پہ اس کی پکار اتنے فاصلوں کو طے کرتے ہوئے جاتی ہے, لا الہ الا اللہ. اور اس سورت کے شروع میں ہم نے 2 دفعہ پڑھا یہ جملہ لا الہ الا اللہ الا اللہ. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی معرفت ملے گی تو بات بنے گی, پھر اس پہ بات ہوگی. آپ اور میں دیکھیں گے جب ہمیں اللہ سے محبت ہوتی ہے نا تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں, ذہن میں ارادے بنتے ہیں, ہاتھ پاؤں راستوں میں اپنے آپ کو کھپانے لگ جاتے ہیں, اور وہ ساری قربانیاں جو لوگ دنیا کو بنانے اور سنوارنے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں نا, آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستوں پہ یہ کام کر دوں. اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس سے فائدہ ہوگا. بچے سے محبت ہوتی ہے, ماں نہلاتی دھلاتی ناخن کاٹتی اس سے باتیں کرتی اس کو کیا کرتی ہے تو اسے توجہ دیتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر واقعی بندے کا دل کرتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ آپ سے بڑی ذات کوئی ہے نہیں, نہ ہو سکتی ہے جو میرے آپ میرے کسی بھی اچھے کام کی مجھے گواہی دے گی. اب اس کے بعد تصویر کا دوسرا رخ ہے جو بڑا تلخ ہے. امیجن کیجیے اندھیری رات ہے, نیچے ایک بہت بڑا دریا ہے, پتلا سا پول ہے. اگر آپ نے پاکستان میں ناردرن علاقوں میں سفر کیا تو ایسے آپ کو بہت سارے بریج ملیں گے. سوات ایک وادی ہے, اس کے اندر اگر آپ بحرین جائیں پتلا سا پول ہے اور نیچے دریائے نیلم بہ رہا ہے. اب ذرا ذہن میں لگے اندھیرا بھی ہے رات بھی ہے اور یہاں تو دنیا میں پانی کا سمندر ہے نا, وہاں جہنم ہو گیا آگ کا سمندر اور سب کو جانا ہے. وائم من کو ملا واری دو سب گزرو گے, سورت مریم میں پڑھ چکے ہم. اب وہاں کیا ہوگا؟ ایمان والے تو اپنے نور کی روشنیوں میں بھاگ گئے. ہر ایک کا نور مختلف ہوگا, کسی کا مدینہ سے عدن تک ہوگا, اتنی برائٹ لائٹ ہوگی اس کے لیے, اس کی نیکیاں جہاں تک پھیلی اللہ نے اس کے ذریعے خیر دلوا دی. اور کسی کا نور صرف اس کے ناخن تک ہوگا, جیسے وہ ٹارچ لائٹ نہیں ٹک 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 کر کے آپ اس کی روشنی میں ڈرتے ہوئے چلتے ہیں. لیکن منافقوں کے ساتھ پلسرات پہ کیا ہونے والا ہے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو, کہتے ہیں آؤ نا کچھ اس نور سے فائدہ لے لو. یہ قرآن کا ہی نور ہے, یہ رمضان کا نور ہے, یہ دورہ قرآن کا نور ہے. تو کیا کہتے تھے مصروف میں, ذرا بچوں کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی نا, شروع ہو جائیں گی پھر آئیں گے. اچھا ذرا تھوڑا سا جاب سے چھٹی لے لوں پھر آؤں گی. اچھا آخری عشرے میں آؤں گی. اچھا پھر دعا میں بتانا, کوئی نہیں آتا. جس نے شروع سے نہیں پڑھا, بیچ میں کوئی ایک دن آ گیا کوئی دوسرے دن آ گیا, ایک دن آیا دوسرے دن نہیں آتا. لکھ لیجئے, دل ہی تب ٹھکتا ہے جب آپ شروع سے لے کر آخر کی نیت کریں کہ میں نے چھوڑنا کوئی نہیں. اور آپ جیسے جو دیکھتی ہوں کہ پہلے سے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ شروع سے آنے کی عادت پڑ گئی. بارش میں بھی آتے ہیں, میں نے دیکھتی ہوں. کل میں نے سوچا تھا کوئی نہیں آئے گا لیکن کافی بہت زیادہ لوگ تھے کل. جس کو آنا ہے وہ بارش میں بھی آئے گا, جس کو نہیں آنا اس کو دھوپ میں بھی نہیں آنا. تو دنیا کی کہانی ادھر پلٹ گئی, وہاں وہ منافق جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے جا رہا ہے بہت بڑی لائٹ لے کر. تو کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ بھائی, ٹھہرو. جیسے اگلی گاڑی والے کو آپ کہتے ہیں ذرا رکیے, ہم بھی آپ کی اس گاڑی کی لائٹ میں آگے آ جائیں, ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں. مگر ان سے کہا جائے گا یقین کریں, رو پڑیں اگر ان آیتوں کو ہم سمجھ جائیں, پیچھے ہٹ جاؤ, گو بیک. اشارہ بھی ہے جو دنیا میں کی لرجے ہو ورا کم, پیچھے ہو جاؤ, ہٹ جاؤ میرے سے, دور ہو جاؤ. پھل تمہیں سنو رہا, وہاں سے جا کے نور لے کر جو اپنا نور بک کرا, یہاں آ کے کوئی نہیں دیتا کسی کو. اشارہ جو دنیا میں اور نیکیاں کرو, یعنی کر نہیں سکتے. اور ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں, فدوری ببئی نہ ہوں بسور لہو با. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اور یہ دنیا میں بھی ہو جاتی ہے. سنجیدگی کے ساتھ اللہ کی رہنمائی پہ چلنے والے اور نفس اور معاشرے کے رواج پہ چلنے والوں کے درمیان میں ایک دیوار تو آئی جاتی ہے, ڈیفینیٹلی آتی ہے. سوچ ذہن میں بھی آتی ہے, پریکٹیکلی بھی آتی ہے. خوشی کی بات ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستوں میں چل رہے ہیں کہ اب فوکسڈ ہو کے تم بھی ذرا کچھ کام کر لو گے. دیوار کیا ہے؟ بالکل بند نہیں, نہیں ایسا تھوڑی سارا وقت بند. جس میں ایک دروازہ ہوگا, ایک ہوپ ہے بھی. کیا؟ اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر عذاب. بعض علماء کہتے ہیں یہ آراف کا مقام ہے. وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے الم نکم معکم, کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے, تمہارے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہتے تھے, تمہاری دوست نہیں تھی میں, تمہاری ماں نہیں تھی, تمہارے بچے نہیں تھے. اسی ایک جملے کو دیکھیے, وہاں اپنی محبتوں کا احساس دلا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تو تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, شادیاں کرتے تھے, دعوتیں تھی, کیا کچھ تم نہیں کرتے تھے, تم ہمیں نہیں پہچان رہے. یعنی مومن ان کو پہچاننے ہی نہیں چاہ رہے. تو وہ ان کو اپنی اب یادیں, وہ یاد ہے کب ملے تھے, وہاں آئے تھے, آپ ادھر تھی میں ادھر تھی, پھر آپ کو تو بھول ہی گیا ہوگا. یہ اسٹائل ہے. مومنوں کا جواب سنیے اور اس جواب کو یہاں سے نہیں دل پہ لکھیے. اس کے اوپر 2 گھنٹے سے زیادہ بات ہو سکتی ہے. یہ آج ویسٹ میں رہنے والے مسلمانوں کا پرابلم ہے, کھل کے کہوں گی. اپنے ملکوں میں تو شاید جائز نہ سمجھ آئے. قالو, وہ کہیں گے کون؟ مومن, ایمان والے. کن کو؟ دنیا داروں کو. بلا, ہاں واقعی تم رہتے تمہارے ساتھ ہی تھے, اسی ملک میں تم تھے, اسی میں ہم تھے, اسی دنیا میں تم تھے, اسی میں ہم تھے. بلا کن نکم, لیکن تم کو, تم نے فتن تم انفسکم, اپنے آپ کو خود فتنوں میں ڈالا. لکھ لیں 1 2 3, پھر بتاتی ہوں یہ فتنوں میں کیا ڈالنا ہے. متربصتم, موقع پرستی کی, فائدوں کو دیکھتے رہتے تھے, موقع دیکھتے تھے کب اچھا موقع ہے اللہ کی بات ماننے کا. ورتبتم, تیسرا تمہارا گناہ, تم تو شک میں ہی پڑے رہے. تمہارے دل کا شک دور ہی نہیں ہوا ابھی تک کہ پتہ نہیں یہ اسلام سچ ہے بھی کہ نہیں, اور پتہ نہیں شاید دوسرے ہی نہ ٹھیک ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. اور چوتھی چیز, وغرتکم, اور جھوٹی توقعات نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا. وغرتکم الامانش, تمہیں جھوٹی توقعات فریب ہی دیتی رہی. کب تک یہی سوچتے رہے, ذرا ابھی اور کر لوں, اور کما لوں, پھر حرام چھوڑتا ہوں, ذرا اور جوان ہو لوں, پھر توبہ کرتی ہوں, اچھا ذرا اور کچھ دنیا اور سمٹ جائے نا, پھر اسلام کے لیے بھی وقت لگاتی, پھر جاب چھوڑ دوں گی, بس ذرا یہ پے آف ہو جائے, وہ ہو جائے. تمہیں کیا پتا تھا کہ حتی جا امر اللہ, اللہ کا حکم آ گیا, آپ کا انتقال ہو گیا, آپ فوت کر دیے گئے, یا پھر کوئی اور معاملہ آپ کے اوپر اس سے بھی سنگین آ گیا. وغرکم باللہ الغرور, اور تم کو دھوکے میں ڈال دیا اللہ سے الغرور نے. یہ الغرور کون ہے؟ شیطان. وہ بڑے دھوکے باز نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا. ساری زندگی ڈیلی ڈالی, دلی ڈیلی, ابھی نہیں ڈیلے کرتی ہوں, ابھی سوچتی ہوں یہ ہوگا وہ ہوگا, اور وہ دھوکے ہی دیتا رہا. اب دیکھیے یہ ہے آج کے مسلمانوں کے مسائل کو سمجھنے والی آیت. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو فوری لینا پڑتا ہے, ہیئر اور دیئر, ناؤ اور نیور, ابھی نہیں تو کبھی نہیں. یہ جو ایک مسلم معاشرے میں رہنے والے لوگ, نماز روزے پڑھنے والے, نمازیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے, حج زکات کرنے والے, مجلسوں میں دین کے نام پہ شریک ہوتے تھے, لیکن ان کا مسئلہ کیا تھا؟ تربص. تربص عربی زبان میں انتظار کرنے کو کہتے ہیں, اور موقع کی تلاش میں ٹھہرے رہنا. جب کوئی شخص کسی راستے پہ جا رہا ہے اور آگے 2 راستے ہو, گاڑی چلا رہے ہیں آگے یوں آ رہی ہے, روڈ سپلٹ ہے, آپ سوچ رہے ہیں کدھر جانا تھا, لیفٹ یا رائٹ, ساؤتھ اور ویسٹ, کدھر اور کدھر. تو جو شخص وہاں کھڑا ادھر سے ادھر دیکھتا رہنے, کہتے ہیں یہ شخص تربص میں مبتلا ہے. منافقین کفر اور اسلام کی کشمکش کے نازک دور میں تربص کا شکار ہوتے ہیں. نہ کھل کر کفر کا ساتھ دے پاتے ہیں کیونکہ کافر بن جائیں گے, اور نہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی طاقت, اپنی اسکیل, اپنی الخوبی کو, اپنے مال کو, اپنے وقت کو, اپنی اولاد کو اسلام کے راستے میں لگاتے ہیں. بس اپنی جگہ بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اور اس قوت آزمائی میں دیکھتے ہیں اینڈ پہ پلڑا کس کا بھاری ہے. اسلام کامیاب نظر ہو تو فوراً اٹھ کے اسلام کی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. جیسے 2 لائنیں بنی ہو نا کسی جگہ, کبھی آپ نے چیکنگ کراتے ہوئے دیکھا تو کچھ لوگ تاڑتے ہی رہتے ہیں, کون سی لائن چھوٹی وہاں بھاگ جائیں گے, چلو 2 کے بیچ میں کھڑے رہے, جدھر نمبر پہلے آگے ادھر چلے جائیں گے. پھر کہیں گے ہم کلمہ کو, اور اگر کفر کو غلبہ ہو تم جا کے کہیں گے الم نکم معکم, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ فتنے ہیں, واللہ ہی یہ فتنے ہیں. میں اور آپ جس لائف سٹائل سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے. آج جو حالات ہیں اور جو اولادوں کے لیے آگے فیوچر کی کہانی ہے, کل میرے کانوں نے جو بات سنی ہے میں اس جگہ پہ بیٹھ کے نہیں سنا سکتی, اور میں سناؤں گی اگر ذکر بھی کروں گی تو کم از کم حوصلوں میں وہ لوگ جن کے مرد شہروں میں آتے جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ شہر میں کل کس چیز پہ, پرسوں کس چیز پہ پروٹیسٹ ہوا. آنکھوں دیکھا حال ایک عورت نے مجھے سنایا جو ان کے ہسبینڈ نے وہاں گندگی دیکھی ہے. حقوق لینے کے نام پہ, کس چیز کے حقوق ہیں؟ روٹی کپڑا مکان. کہ ہومو سیکشل کی شادی کو لیگلی الاؤ کرو, بھائی کر لو تم جو کر رہے ہو, تمہیں روک کون رہا ہے؟ نہیں, جیسے یہاں کی لڑکی باہر سے لڑکا لے آتی ہے نا شادی کے لیے, اب ایک لڑکی کو اجازت دیجیے وہ اپنے ملک سے ایک لڑکی کو اسمبل کرے ادھر تاکہ اس سے شادی کر سکوں. یہ تھا ان کا مطالبہ. آپ کس شہر میں ہوا ہے؟ 3 گھنٹے پورے اسلو میں, اور کس طرح اللہ تعالیٰ آنکھوں کو نہ دکھائے, نیکڈ لڑکیاں اور جسم پہ کچھ صرف پینٹ پھیرا ہوا ہے اپنے پرائیویٹ پارٹس پہ, اس طرح وہ لڑکیاں کھلی گاڑیوں میں لے کر پورے شہر میں انہوں نے پھرایا. اور یہ بات تو آپ کا دل نہیں بھی توڑے گی اتنا, جس سے یعنی میں کل جو ڈپریس ہوئی جا کے یہاں سے یہ بات سنی, میں نے کہا آپ نے مجھے سنائی ہے میں آپ کی بات کو مانتی ہوں. اور انہوں نے ایک ایک چیز, اور کہہ رہی ہے آپ نیٹ سے چیک کریں کہانی ادھر بھی لکھے, ایک مسلم لڑکی ہے اس میں, اور اتنی پولیس اتنی فوج اتنے ہیلی کاپٹرز کیوں ہیں صرف اس ایک بچی کے لیے؟ کیونکہ اس نے پہلے اس اور ایک گروپ ہے جنہوں نے یہ سب کیا ہے. اور وہ لڑکی کہتی ہے مجھے مسلمانوں سے خطرہ ہے, وہ مجھے شوٹ کر دیں گے. اوپر پوری پولیس اس کے اوپر رہی ہے اور وہ چلتا رہا. جو میں نے سنا ہے میں آپ کو کمی بیشی نہ کروں تو بہتر ہے, لیکن جو میرے گناہ گار کانوں نے سنا, اور کہہ رہے ہیں خبروں میں نیٹ پہ سب سے زیادہ اس لڑکی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اس کو مسلمانوں سے خطرہ ہے کہ وہ اس کو شوٹ کر دیں گے, تو ہم اس کی حفاظت کے لیے یہ اتنا گروپ بنا کے چل رہے ہیں. اور انہوں نے حقوق مانگے ہیں لوگوں کا, اپنا جسم دکھا 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 کے کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم غیر ملکوں سے لڑکے لڑکوں کو اسمبل کر کے ادھر شادیاں کریں, یعنی یہ فلیک آپ باہر جائیں, یہاں کی گندگی تو کر رہے. میں نے کہا اتنی مصیبت کے کر رہے, کہتے کر تو وہ پہلے ہی رہے, اب صرف یہ حق مانگ رہے ہیں کہ گورنمنٹ لیگلی الاؤ کرے. میں نے میرے تو کان کھڑے ہو گئے, یہ تو مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا فتنہ ہے. پہلے ہی آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں رہ کر ایک ایک لڑکے کی 4-4 شادیاں کر کے 4 لڑکیوں کو تو ادھر لے آئے ہیں لوگ, کہ چلو کوئی ماموں کی بیٹی ہے تو کوئی چچا کی شادی کریں ادھر آ کے چھوڑ دیں گے. یہ تو آپ نے بھی قصے سنے ہوئے, اب تو لڑکیاں لڑکیوں کو بلائیں گے اور کہیں گے کوئی بات نہیں مجبوری ہے, یہ ہے فت فتن. تو اور میرا دل پھٹ گیا, میں نے کہا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے بچوں کی آزمائش میں نہیں ڈالا, میں نہیں مر سکتی سکون سے اگر میرے بچے اس سوسائٹی میں پلے بڑھیں گے. یہ پوری دنیا کی فلیگ ہے, ایک ملک نہیں ہے. آپ جا کے اس کی کمی بیشیاں خود پڑھ لیجیے جا کے نیٹ سے. آنکھیں نہیں کھول سکتا انسان جو گندگی باہر ہے اور ہم مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں آگ نہیں لگتی. کہتے نیند آتی کیسے, اسمائل آتا کیسے, اندر کی خوشی اپنی جگہ, لیکن یہ دنیا آپ وہ نہیں رہی کہ میں اور آپ مزے کریں. آج چاروں طرف آپ دیکھیں جو حملے اسلام پہ, اور اس نقطۂ آغاز بغیر رت کو ملمانی, بس میں یہ کر لوں نا میں لیگل ہو جاؤں گی, بس یہ کر لوں نا تو میری جاب اچھی ہو جائے گی, یہ کام کر لیا تو میرے پیسے بڑھ جائیں گے, یہ کام کر لیا تو نوک مجھے قبول کر لے گا, یہ کورس کر لیا نا تو مجھے یہ مل جائے گا, یہ کر لیا تو بغیر جاب کے چھٹی مل جائے گی اور چھٹی سے پیسے کماؤں گی. حتی امر اللہ, موت کا فرشتہ آئے گا سب ختم نہ, اور وہ دھوکے باز کھڑا ہوگا اور وہاں جا کے انسان اپنی دہائیاں دے گا کہ اللہ یہ بھی لے لے وہ بھی لے لے جسم لے لے جان لے لے, پل جاؤ ملا یو خزم ان کو پھر جا. بس آج کے دن تم سے کوئی فتیہ قبول نہ کیا جائے گا, اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے, اور یہ بدترین انجام ہے. اللہ نے جہنم میں ایسے لوگوں سے بھرنی ہے, گندگی پھیلانے والے, ٹریش کو 10 کاغذوں میں باندھ کے پھینکتے ہیں. باہر والوں کو بتاتی ہوں کہ ناروے میں گورنمنٹ دیتی ہے کاغذ لفافے کہ آپ کھانا اس میں ڈال کے پھینکیں, پلاسٹک اس میں ڈالیں, اخباریں اس میں ڈالیں. اتنے مہذب ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ, ٹریش ڈالنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے یہ کس لفافے میں ڈالیں. اور جسم کی گندگی اور سیکس کی گندگی کو سڑکوں پہ رولا ہوا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کیا کام کی ضرورت ہے, کیا نیا کورس کرنا چاہیے, کیا مجھے رمضان کے بعد کچھ پڑھنا ہے کہ نہیں, کیا یہ دور قرآن کافی نہیں میرے لیے. یاد رکھیے اپنے بچوں کو بچا لیں, اپنی نسلوں کو بچا لیں. اور بچانے کا لفظ سنتے ہمارے ذہن میں آتا ہے کچھ کر دو, ہجرت کر دو, جائیں جہاں جاتے ہیں. آپ کو میں پاکستان کی خبریں سناؤں اسی موضوع پہ تو آپ کے کان سرخ ہو جائیں گے کہ ہمارے ملکوں میں بھی یہ کچھ ماں کے ہاسٹلوں میں جو لڑکیوں کے ساتھ ان کے معاملے ہیں, کبھی آپ پڑھ کے تو دیکھیں. ہم تو دنیا کو بھی پورا نہیں پڑھتے، دین کو کہاں پورا پڑھ پائیں گے؟ کہیں نہیں آپ کے میرے بچے جا کر سکیور نہیں ہے، صرف ایک پناہ ہے، اللہ کی کتاب، تقویٰ، ایمان، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کا احساس کہ اللہ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ دیواریں قائم کرنے کے لیے قرآن کام کرنا پڑے گا. اور تعلیم الامت امی، وہ کہتے ہیں نا امت، ماں کی تعلیم امت کی تعلیم ہے. جب تک ماں کے ہاتھ میں قرآن نہیں آئے گا، بچہ بھی قرآن سے نہیں جڑے گا. اور اب اس کے بعد اس آیت کو اپنے لیے لیجیے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان لانے والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلے؟ اور کس خرابی کا انتظار کرتے ہو؟ کس چیز کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ابھی کیا اور کوئی آفت آئے اسلام پہ؟ کیا ہو گیا تم کو؟ وما نزل من الحق، اور کیا اس نازل کردہ حق کے آگے نہیں جھکیں گے؟ یہ کیا ہے حق؟ قرآن. اللہ کہتے ابھی بھی تم نے اس قرآن کے لیے خود کو سرنڈر نہیں کیا، تم اس کی خدمت نہیں کرنا چاہتے. گھر بیٹھ کر تم کون سی اپنے دین کی خدمت کر رہے ہو؟ تم نے نہیں سیکھا تو بغیر سیکھے کیسے جیو گے؟ سیکھ لیا اور تم نے اس کے اندر اپنے آپ کو نہیں کھپایا، کیسے بچو گے؟ کیسے بچو گے؟ دیکھیے ایک بم گرتا ہے نا تو سب کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، چاہے کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو، کوئی مندر میں پوج رہا ہو کسی کو، یا کسی کوئی نائٹ کلب میں خرافات دیکھ سن رہا ہو، سب پہ وہ بم گرتا ہے. جب گیہوں پستا ہے تو اس کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا، پھر اللہ اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ کون ڈیزرونگ اور کون نان ڈیزرونگ ہے، وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایک بہت سنسیئر ایڈوائس دیتے ہیں، ولا یکون کاللذین، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے، کون، جن کو پہلے کتاب دی گئی. یا آج مجھے آپ کو پہلی دفعہ کتاب نہیں مل رہی، اتول کتاب، پھر کیا ہوا من قبل، تم سے پہلے یا اس سے پہلے، پھر کیا ہوا اس کو بڑا بڑا لکھ لیں یا ہائی لائٹ کر لیں. پتہ علیہم علامت، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی تو کیا ہوا؟ فقست قلوبهم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، پھر ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے. یہ گڑبڑ ہوئی تھی. قرآن کے ساتھ ساتھ عمل نہ شروع ہو تو دل سخت ہو جاتا ہے. بہت سننے سے دل سخت ہوتا ہے. اس وقت بھی اگر سورت حدید کو سنتے اور تم کچھ اور کر رہے ہیں نا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا اپنی اپنی جگہوں پہ، تو یہ دل کی سختی ہے. کبھی آپ دیکھتے ہیں لوگ چلتے پھرتے فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں نا، ذرا کوئی بڑا ایموشنل سین آتا ہے نا، وہیں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں. اگر اس وقت بھی میں اور آپ قرآن کھول کر رو نہیں رہے نا اس قرآن کو سامنے رکھ کر، تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے دل سخت ہوں. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے، اللہ کی خشیت سے نرم ہو جائے؟ کیوں اتنے دل سخت ہو گئے؟ سچ بتائیے، آج کے دور میں اسلام پہ جتنے حملے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنے تھے؟ اس سے زیادہ ہیں آج، ادھر بھی زیادہ ہے. صلح حدیبیہ کے زمانے میں یہ آیتیں جب آ رہی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ پہاڑ کے برابر خرچ کریں گے، مگر تمہارے رتل، ایک چھوٹی سی جیسے ماشا تولہ، تمہارے رتل کے بھی برابر نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آج اسلام کو ضرورت ہے. تم جو کر رہے ہو اس کا بہت اجر ہے. صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ کل اسلام کو اتنا عروج ملے گا اور 1000 سال تک دنیا میں مسلمان بے تاج بادشاہ بن کے کھیلیں گے. انہوں نے جو دیا حق کے لیے دیا، وہ آئے تو اسلام کے لیے آئے. آج بھی یہی ہے. آج بھی ہیرا مٹی میں ملا ہوا ہمارے سامنے ہے، صرف اسے پانے کے لیے جھکنا پڑے گا. آج بھی یہ قرآن اتنی خوبصورت ہے، آج بھی یہ کتاب اتنی خوبصورت ہے جتنی اس دور میں تھی، لیکن اس کو آج مجھے آپ کو اٹھانا پڑے گا. آج ان ہاتھوں کی ضرورت ہے. اللہ کہتا ہے تم اس قرآن کو عام کرو، اس کتاب کے نور کو پھیلاؤ. یہ قرآن کا نور گھر گھر جائے گا تو پھر حق اور باطل کا فرق پتہ چلے گا، پھر ماں بہن بیٹی کی عزت کا پتہ چلے گا. اپنی بیٹی سے 8 بچے، اپنی بہن کے ساتھ شادی اور 4 بچے، نہیں سنا آپ نے؟ جا کے لکھ کے دیکھے گوگل میں، کوئی نہ کوئی خبر آپ کو مل جائے گی. اور لوگ کہتے ہیں نو پرابلم، آپ کو ہوتا ہے کہ پلی کیا ہے، یعنی میں نے سبیل الجنہ میں شاید کہیں یہ کوٹیشن سنائی تھی، پڑھ کے اب زبانی بتا رہی ہوں. انہوں نے کہا اسلام کتنا بیوقوف مذہب ہے، ایک لڑکی جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ پلی بڑھی، آپ کے ساتھ بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، جب وہ بڑی ہوتی ہے تو اس کو تو آپ کسی اجنبی کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، اور آپ کسی کی اجنبی لڑکی لا کر اپنی بیوی بناتے ہیں. دا بیسٹ میچ آپ کی بہن ہے، جو میں نے پڑھ کے سنایا تھا رپورٹ. کہتے ہیں شادی کرو بہن سے کرو، کیوں؟ کیونکہ تمہارا مزاج سمجھتی ہے، اس کی عادتیں تم سے ملتی ہیں. کیا چاہتا ہے انسان آج کا؟ یہ فتنے کل آئیں گے. حدیث میں قیامت کے قریب محرمات سے زنا ہوگا، ماں بہن بیٹی وہ نہیں محفوظ ہوں گی، اور ہوں بھی کیوں؟ جو باہر کے حال لیے دیکھیں، ماں جس طرح ننگی پھر رہی ہوتی ہے ساتھ بچہ بھی ویسے پھر رہا ہوتا ہے. تو شیطان بھی نیک تو نہیں ہو گیا، آپ اور میں جتنے بھی نیک ہو جائیں. تو وقت کی ضرورت کو پہچانے، سختی آتی ہے. دیکھیں ایک تو سختی قرآن کے پڑھنے والوں میں آ جاتی ہے، جتنا قرآن پڑھتے ہیں نا اتنے سخت ہو جاتے ہیں، اور آواز سخت، لہجے سخت، چہرے میں کھچاؤ، تڑپ، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن ایک سختی آتی ہے جو قرآن سننے والے عمل نہ کریں تو وہ آتی ہے. آج واقعی وقت آ گیا، باپ بنو، وقت لگاؤ، دین کو دو. کیا چیزیں ہیں جو مجھے نہیں آنے دیتی اس کتاب کی طرف؟ آج اسلام کی طرف آنا، قرآن کی طرف آنا. آج اسلام کی خدمت، کتاب کی خدمت ہے. کیا رکاوٹیں ہیں میری؟ اللہ کہتے ہیں ابواب بنو، منیب بنو، حنیف بنو، فوکسڈ بنو. اپنی زندگی کے 2 سال اللہ کو دے دیں اگر فل ٹائم نہیں دینے تو، اور فل ٹائم دینا تو 1 سال دے دیں. اور ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں، سب پتے کاٹیں پہلے مجبوریوں کے. ایک ڈسپلن کورس کریں آپ، میں پورے شعور سے اپنے ایکسپیرینس سے اور آبزرویشن سے بتا سکتی ہوں، وہ 1 سال آپ کی پچھلی 20 سالہ تعلیم پہ بھاری ہوگا. آج ہم تو بندے بھی نہیں رہے. کہتے نا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، اور پھر سجدے میں گرے لوہے جبیں تازہ کریں. آج تمہارا سجدوں میں گر گر کے امت کے لیے رونے اور دعائیں کرنے کا وقت آ گیا. وہ ایک کال پہ اپنا گھر باغ مال دے کر چل پڑتے تھے، ہمارے دل سے سوال ہی نہیں ابھرتے، ختم ہی نہیں ہوتے، ہم صرف اس کی حکمتیں دیکھتے ہیں. اور آپ کو یہ جو اللہ نے بات کہی نا کہ جو اوت الکتاب تھے ان کے دل سخت ہو گئے، یہ جو آج پڑھ رہے ہیں ہم اس وقت، اس پہ بھی سن لیجئے. آپ دیکھیے کہ یورپ میں موسٹلی چرچز اب بک گئے. اب یورپ میں قانون بن گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں اس کا اطلاق ہے، لیکن میں نے UK میں تو یہی سنا ہے جب بھی ساتھیوں میں بیٹھ کے بات ہوئی، کہ اب انہوں نے قانون پاس کیا ہے کہ ہم اب کوئی چرچ نہیں بیچیں گے. کیوں؟ ہر چرچ بکتا ہے اور اس کی جگہ مسجد بنتی ہے. وہ اب اپنی اس کو ایک انا کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری مسجد، ہمارے چرچز مسجدیں بننے ہیں، کیوں چرچ بکے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ عمارتیں بنا لی، لوگوں کو علم نہ دیا. ہفتے میں ایک دن جس ادارے عمارت میں جا کے لوگوں نے سانگس گانے، اس عمارت کا خرچہ کون چلائے گا؟ آج کہنے کو کہوں مسلمانوں میں بھی یہ حالات ہوتے جا رہے ہیں. اتنی بڑی مسجد، دیکھیں جس حال میں آپ بیٹھتے ہیں اس سے 10-10 گنا بڑی مسجدیں دنیا میں موجود ہیں. جہاں کام ہو رہا ہے اللہ اور برکت دے، لیکن عموماً آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے، لوگ نہیں ہیں، کام کرنے کے لیے تیار نہیں. لوگ گروپ بناتے ہیں، ابھی چند دن پہلے میٹنگ میں پتا چلا کہ ایک گروپ ہے یہاں، کوئی بھی آرگنائزیشن جو سب کو یونائٹ کرے. اب کیا ہوا؟ کہتا ٹھپ. وجہ کیا؟ کام کرنے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں ہے. مسجدوں کی مینجمنٹ وہ لوگ سنبھالتے ہیں جو 5 وقت کی نماز چھوڑیے، شاید 1-2 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے. بالکل ڈفرنٹ اسٹریٹجی ہے. میں تو کہتی ہوں مجھے کوئی درخت کے نیچے بٹھا دے. لوگ چاہیے، آپ چاہیے مجھے. آپ کا مال خود ہی آ جائے گا اسلام کو. کبھی کسی سے اس طرح کھل کے نہیں کہا کہ مال دیں، اپنوں سے 10 دفعہ پوچھ لیں. باہر والوں کو کبھی نہیں کہیں گے کہ وہ نور القرآن کے لیے منی دیں. خود ہی لوگوں کو پتا ہے جو دینا چاہیں اللہ ان کا قبول کرے، مبارک ان کو. لوگ چاہیے. آج اسلام کو میرا آپ کا مال نہیں چاہیے. ہم روز چیک لکھتے ہیں، یہاں تو چیک نہیں لکھتے. امریکہ میں ایک عام عورت دن میں 6-7 چیک لکھ دیتی ہے، جو خریدا چیک دیا، کارڈ چالا. اگر اس میں ایک چیک آپ نے ڈونیشن کا بھی لکھ دیا، کوئی دل پہ چوٹ کوئی نہیں پڑتی. آج آپ کا ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. ہر دور کا ایک فتنہ ہوتا ہے. آج کا فتنہ یہ ہے کہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھی بعض دفعہ اسلام کو پیچھے کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے وہ کثیر و منہم فاسقون. تو فکر کر لو، جہاد کرنا ہے، ہل جل کا نام ہے، جمود توڑنا ہے. یہ جو اسٹیگنینٹ واٹر ہے نا، کھڑا پانی اسمیل آتی ہے اس میں سے. آج مسلمان خوبصورت بہتی ہوئی ندیاں دھارے نہیں رہے, اور جن کو دین کا شوق بھی ہے ماشاءاللہ, اس بلینز کی نیشن میں آج بھی کروڑوں لوگ دیندار ہیں, پر وہ کون سا دین ہے؟ چلا کشی, وظیفے, برکتیں, یہ کریں. کل مجھے اتنی خوشی ہوئی, ایک اسکول کی پرنسپل کا میسج تھا میرے ساتھ اور ان سے بات ہوئی, کہتی ہمارے اسکول کی رسم چلتی آ رہی ہے کہ جب نیا اکیڈمک ایئر آتا ہے تو قرآن خوانی کراتے ہیں ہم کچھ دن تک بچوں کو بھی اور ٹیچروں کو بھی. آپ میں نے اب سنا ہے تو اب مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اسٹائل نہیں ہے قرآن کا, تو آپ پلیز مجھے گائڈ کریں کہ ہم کیا کریں اس سال اپنے اسکول میں ان بچوں کے اسکول بچوں کے اکیڈمک ایئر پہ. تو الحمد للہ مجھے خوشی ہوئی, میں نے کہا کہ جو کام آپ کر سکتی ہیں نا وہ میں بھی نہیں کر سکتی, آپ کے پاس بچے ہیں, آپ کے نئی جنریشن ہے. پھر میں نے ان کو کچھ آئیڈیاز دیے کہ آپ یہ کریں وہ کریں. جب تک تعلیمی اداروں تک اس قرآن کو نہیں پہنچائیں گے اور اس قرآن کی تعلیم کو لیں گے, جہاں سے نسلیں پلتی ہیں وہاں تو وہ سیکھ کے آ جاتے ہیں جیزس گاڈ, جیزس سن آف گاڈ اور ٹوئنکل ٹوئنکل یہ وہ, تو آپ ان کو بڑے ہو کے نماز بھی کہیں گے تو وہ کہیں گے کیا ہوتی ہے نماز. ضرورت ہے بچوں کے لیے کام کریں, ان کے اوپر مال لگائے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلے. جہاد آسان نہیں ہوتا, محنت کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیے کہ جس نے اس پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنا ہوتا ہے وہ نیچے سے چلنا شروع تو کرے, ایک سٹیپ, دوسرا سٹیپ, تیسرا, پھر ایک ہوتا ہے کہ چڑھ جائے گا اور نیچے کھڑا دیکھتا رہے ہائے چوٹی بڑی دور, چوٹی بڑی دور. ہو سکتا ہے آپ بیچ میں بس آدھی سیڑھیاں پار کریں, آپ کا حصہ ختم ہو جائے, آپ دنیا سے جائیں, اگلا حصہ کوئی اور کر لے گا. تو اللہ سے دعا کیجیے کہ آج ہم مسلمانوں کو اپنے کرنے کا کام سمجھ آ جائے, ورنہ پھر دنیا کی حقیقت کھول دیے. لم اللہ یحیی الارض بعد موتھا, خوب جان لو, کان کھولو, کاف ڈھیلے کرو, کانوں کا ڈاٹ ختم کرو. کیا کہ اللہ زندگی کو اس کی موت کے بعد, اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشتا ہے. خوشخبری ہے, اس وقت امت سوئی بھی ہے لیکن بنجر زمین پھر کچھ عرصے کے بعد زرخیز ہو جاتی ہے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. اور یقین کرے جو مسلمانوں میں پیشن ہے نا کسی کام کو کرنے کا, جب آ جاتا ہے تو یہ تو سب سے زیادہ ہارڈ ورکنگ قوم ہے دنیا کی, شاید بیسٹ ورکر قرار پاتے ہیں پاکستانی لوگ. چلے پاکستان کا نام تو محبت میں لیا, جس دن اس سوئی ہوئی امت کو یقین آ گیا نا کہ میری ضرورت ہے اسلام کو, پھر میں نے دن رات لوگوں کو کام کرتے بھی دیکھا, چائے پی پی کے جاگ جاگ کے دو دو تین تین دن میں ایک ایک پروجیکٹ کو پورا کرتے دیکھیں. یہ جو آپ کے پاس ایپ آیا اللہ کی رحمت سے, کبھی میں آپ کو اس کے اسٹیپس سناؤں نا کہ جو پچھلے تین چار مہینے سے چل رہے تھے. کئی ایسے بردرز ہوں گے جو راتوں کو نہیں سوئے, اور کئی ایسی سسٹرز ہیں جنہوں نے بچوں کو تھپک تھپک کے گودوں میں رکھ کے اس کو ریڈی کیا. کرنا پڑے گا, مجھے بھی کرنا پڑے گا, آپ کو بھی کرنا پڑے گا, پھر یہ زندہ ہو جائے گی امت انشاءاللہ. ہم نے نشانیاں تو تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں, شاید کہ تم عقل سے کام لو. کرو کیا, ان المصدقین والمصدقات, مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے, ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا. دو فلوس ہو اللہ آپ کو کم نہیں دے گا, اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی اللہ کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں. صدیقیت کا مقام ہے اس کے لیے جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو کھپا رہا ہے, اور ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اجر کیا ہے آخرت میں, نور کیا ہے دنیا میں. ایسے لوگ ہوتے ہیں تو تبھی دنیا میں دین پھیلتا ہے. اور یقین کریں جو والنٹیئرس دین کو فائدہ دے سکتے ہیں نا وہ پیڈ لوگ نہیں دیتے. ہو جا پیسہ, مال تو کوئی اتنا بڑا انسینٹیو نہیں ہے. آپ کو نیند آئی آپ کو, آپ کہتے مارو گولی پیسوں کو, میں سو رہا ہوں, کاٹ لینا میرے پیسے, میں نہیں آ رہا رات کو. لوگ نہیں, ایک وقت آتا بندہ تھک جاتا ہے. تعریف کے لیے کریں گے, ایک دن تعریف اچھی لگتی ہے, واللہ ہی بات میں تو تعریف بری لگتی ہے, خوف آنے لگتا ہے تعریف سن سن کے, وحشت ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے ایسے لوگوں سے جو آپ کی تعریف کریں. یہ بھی کوئی اتنا بڑا موٹیو نہیں ہے, صرف ایک چیز, یہ والی بات جس کو پڑھے کہ اللہ میرے لیے یہ سوچ رہا ہے, اللہ مجھے دے گا یہ سب کچھ. اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو چھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں. جو جس درجے پہ کر لے یہ کام اس درجے کی دوزخ کا جھٹکا تو لگی جائے گا اس کو. دیکھیے کافر کو تو اللہ دوزخ میں ڈالے کچھ بات سمجھ آتی ہے, کیا مسلمان بھی دوزخ میں جائے؟ ڈز اٹ سوٹس, یہ سوٹ کرتا ہے؟ جیسے مسلمان کعبہ میں جاتے ہیں نا, اٹس نارمل, نارمل ہے. لیکن کافر تو نہیں کبھی گیا. برا انسان تو نائٹ کلب میں جاتا ہے, کبھی کوئی مہذب انسان گیا؟ تو جنت میں جانا سوٹ کرتا ہے مسلمانوں کو؟ کیا یہ مسلمان کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہے کہ وہ ایک جھٹکا ہی سے چلے دوزخ کا؟ ایک چکر تو کٹوا کے لاؤ فرشتو اس کو, تو دعا کرے اللہ دور سے بھی دوزخ نہ دکھا. رہ گئی دنیا تو علم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. خوب جان لو, علم حاصل کرو تو پتہ لگتا ہے, علم علم کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں, ایک کھیل. بچپن میں بچہ کھیلتا ہے تو بچپن میں یہ کھیل ہوتی ہے, پھر دل لگی 12-14 سال کی عمر آئی تو پھر لکشیہ مل ہو گیا, لڑکے لڑکیوں کی باتیں, خیالات آنے لگتے ہیں, جذبات ابھرتے ہیں, پھر ظاہری ٹیپ ٹاپ, یہ 20s میں ہوتا ہے. ہر چیز خوبصورت, کپڑے اچھے, گھر اچھا, شادی ہوتی ہے تو دلہن اچھی, زیور اچھے, مکان اچھا, گاڑی سجنی, دلہن کا کمرہ, پھر گھر سجاتے ہیں. سب 20-30 سال میں بندہ ٹیپ ٹاپ پہ رہتا ہے, اور پھر تمہارا آپس میں ایک دوسرے پہ فخر جتانا, یہ 30s کے بعد ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں میرے پاس اتنے, میرے میاں کی تو اتنی کمائی ہے, میرے گھر تو اتنی گاڑیاں ہیں, آپ کی کتنی ہیں, میرے بچے تو ادھر. اور جب 40 سے اوپر آتے ہیں, بچے جوان ہوئے, تو مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش. میرا بچہ تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, آپ کے کہاں جاتے ہیں؟ اچھا اچھا اسی شہر میں, اوکے. داخلہ نہیں ملا ہوگا نا باہر پہ, یہ سوچ. پھر فخر, میرے قلعے کتنے قلعے, میری زمین. وہ جو 50-60 سال کے بابے بےچارے بابیاں بیٹھ کے سارا دن دفتر کھول کے کتابوں کا بیٹھے رہتے ہیں, کتنے قلعے, ادھر سے کتنی زمین آئی, اور کدھر کتنا جانا ہے, اور ادھر سے کیا آنا ہے. پھر 50 جب کچھ کر نہیں سکتے تو اپنی دولتوں کو کھول کے دیکھتے, اور پڑھے لکھے لوگ کمپیوٹر کھول کے وہ ڈالر کا ریٹ چیک کرتے رہتے ہیں, اب اتنا ہو گیا, اب اتنا کم ہو گیا. اور اس کے بعد پھر دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے. یہ ہے میری آپ کی زندگی کے سٹیپس. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی, آسمان سے بارش آئی, تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے. یہ بچے ہونے کی طرف اشارہ ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں, پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے, بچہ جوان ہو گیا, ماں کہتی ہے بس اب دن پھر جائیں گے, اب یہ بچہ ڈاکٹر بن گیا, اب یہ پائلٹ بن گیا. لیکن تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی, یعنی بچپن جوانی میں ڈیتھ ہو گئی. چلے جوانی بھی گزری گئی پانی کی طرح, تو بڑھاپے کی زردی آ گئی, پھر وہ بھوس بن کر رہ جاتی ہے. یہ بوڑھوں کی جھریاں, بڑھاپے میں بندہ بھوسا بن جاتا ہے, کچھ نہیں سجتا, کچھ نہیں ہضم ہوتا. لوگ بھی کہتے ہیں اما جی کو کیا ضرورت یہاں آنے کی, ان کے بیٹھا تو ان سے جاتا نہیں ہے, یہ کیا کھانے کی بات ہے, کھانے کے بعد ساری رات تو یہ جاگتی رہیں گی. پھر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, اور غیر مخصوص طریقے سے لوگوں کی نظریں لگ جاتی ہیں, اب یہ کب جائیں گے, جانے میں کتنے دن ہیں. نرسیں آ کے چیک کرتی ہیں, ابھی زندہ ہے, ابھی موجود ہے. یہ ہے دنیا میری آپ کی. بہت بھی جیئیں گے نا تو بھوس بن کے جائیں گے. پھر لوگ کہیں گے بس اللہ رحم کر دے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ بڑوں پہ رحم کر دے, مطلب یہ تو کہ اللہ کو لے جائے. ہم بھی کافی تھک گئے, جنت ہم نے کما لی ہے, اور کیا کریں. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی مغفرت بھی ہے, اور اس کی رضامندی خوشنودی بھی ہے. رضوان اللہ مجھے آپ کو دے دے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. رہ گئی دنیا تو پھر یقین دلایا جا رہا ہے, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں, دھوکے کا سامان ہے. اگر ٹائم ہوتا نا میں آپ کو ایک بڑا پیارا آرٹیکل پڑھ کے سناتی, بہت ہی خوبصورت ہے. چلے میں بعد میں ریکارڈ کر دوں گی, تو اگر سننا چاہیں تو اس آیت میں لگا دیجیے گا, وقت نہیں ہمارے پاس اس کو پڑھنے کا. لیکن یہ دنیا اس نئی شرٹ کی طرح ہے, جب کسی اسٹور میں پڑی ہوتی ہے نا تو رال ٹپکتی ہے, پھر بڑے پیار سے اس کو خرید کے لاتے ہیں, پھر اپنے وارڈروب میں لگاتے ہیں, پھر کہیں جاتے ہوئے اس کو پہنتے ہیں, کیسی لگ رہی ہوں, دیکھ رہے ہیں, آنکھیں ڈھونڈتے ہیں لوگوں کی, ترستے ہیں کان کے کوئی ایک تعریف کا جملہ تو بولے. پھر 2-4 بار پہنا, پھر پہنا, پھر پہنا, پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پرانی ہو جاتی ہے, اس سے زیادہ اور اچھی آتی ہے, الماری میں اور چیزوں کی جگہ نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں, پھر وہ ہمارے نوکر کے پاس آتی, پھر ہمارا ڈرائیور یا ہماری میڈ پہنتی ہے, پھر وہ میڈ پہنتی پہنتی ایک دن گھر کا پوچھا بن جاتی ہے وہی شرٹ. یہ ہے دنیا. پھر کہتے ہیں یہ وہی شرٹ تھی جس کو میں اتنے ارمانوں سے خرید کے لائی تھی, آج پوچھا اور ایک دن جب ٹریش میں اس کو دیکھا کیا ہوا, اب یہ پوچھے کہ بھی قابل نہیں رہی, اب موت بھی نہیں اس سے بنے گا کیونکہ اس میں ذرا سیم آ گئے. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. کرو کیا پھر اب سورت کا اینڈ. خون گرم کیے سورت نے آپ کا میرا, تو کیا کرے اس گرمی سے؟ سابقوا الی مغفرت من ربکم, دوڑو سبقت کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو, اچھے لوگوں کو کام کرتا دیکھ کر رول ماڈل بناؤ, میں نے ان سے اچھا کرنا ہے. حدیث میں بھی خلاصہ موجود ہے کہ نیکیوں میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور گناہوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. ہمارا معاملہ اللہ معاف کرے اس سے اپوزٹ ہی ہوتا ہے. اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں زمین جیسی ہے, آسمانوں زمین جیسی ہے, اور جو تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں. اور اصل جس کو یہ بھاگنے کا موقع مل گیا نا, یہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جس پہ چاہتا کر دیتا ہے. کیا فضل ہے بھلا؟ نیکیوں میں بھاگتا ہے. سابقوا, ہم کس کو فضل کہتے ہیں؟ ہاذا من فضل ربی, وہ کیا ہوتا ہے؟ گھر کے اوپر اولاد, ہاذا میرے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑی اچھی سیل ہے, ٹھیک ہے حلال ہے تو کوئی عرض نہیں ہے. اصل فضل یہ ہے. کبھی رشک آتا ہے ہمیں ایسے لوگوں پہ کہ جن کی زندگی کا مقصد ہی وہی ہے کہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. بچپن سے ہمارے اسکولوں میں یہ دعا اسمبلی میں پڑھائی جاتی تھی, کبھی نہیں سمجھ, ایک ٹیچر نے کبھی ان 10-15 سال جو اسکول کے تھے, ایک دن آ کے اسٹیج پہ نہیں بتایا کہ آؤ ذرا اس آیت کا, اس دعا کا علامہ اقبال کی اس دعا کا تمہیں ترجمہ بھی سمجھاؤں. کس دن سمجھ آئی؟ جب قرآن پڑھا, جب قرآن کا نور آیا. یہ ہوتی ہے لب پہ آتی ہے دعا تمنا بن کے میری, ہم تو کچھ اور ہی سنتے ہیں. اتنا فرسودہ نظام تعلیم ہے آج ہمارے بچوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دیں. اور یہ قرآن کی تعلیم ہم نے رکھی ہوئی ہے, کسی پرانے دور میں پڑھیں گے, نابینا پڑھ لیں, 4 سال اسکول میں فیل ہو گئے تو, یا پھر سب کچھ کر کرا کے جب میں فارغ ہوں گی نا پھر میں قرآن کا کورس ضرور کروں گی. چلیں ٹھیک ہے ابھی بھی کر لیتے ہیں, پارٹ ٹائم کر لیتے ہیں, اچھے سے لے دیکھتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, سب بات بس ایک یہ ہل جل ہی رہتی ہے. اصل یہ کھیتی تیار تب ہوتی ہے جب ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہینڈز اپ کر کے اسلم تو لے رب العالمین, پکڑے ہمیں جو مرضی بنا لیں. ایک سسٹر تھی تو انہوں نے ایک موقع پہ اپنی ایک بچی کو پیش کیا اور کہنے لگی کلاسز, کہتی یہ میں آپ کو دے رہی ہوں, آپ اس کو توڑیں, اس کو مروڑیں, اس کو اچھا بنا کے مجھے دے دیں, یہ آپ کی بچی, یہ میری بچی آپ کے اسکول کے حوالے, کہ میں اس کو ایسا دیکھنا چاہتی ہوں جو قرآن دکھاتا ہے. تو آدھا رنگ دوسرا آدھا رنگ دوسرا, یہ بھی کوئی بات مزے کی نہیں آتی, الا یہ کہ ابتدائی سٹیجز ہیں. فرمائے واللہ ذو الفضل العظیم, واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل والا. آگے خوش رہنے کا راز ہے. پہلی دفعہ مجھے جب یہ آیت جب سمجھ آئی تھی نا, اب جو آیت 22 اور 23 پڑھ رہی ہوں, تو جس کو کہتے ہیں کہ میں سرشار ہو گئی تھی, جھوم جاتا نا بندہ, ہائی یہ بات قرآن میں مجھے تو نہیں کبھی کسی نے بتائی تھی. آئیے آپ بھی سنیے. ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا, کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پہ تم نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھنا رکھا ہو. کون سی کتاب؟ لوح محفوظ میں, تقدیر کے باب میں. اور یہ اللہ کے لیے, ذالک علی اللہ یسیر, یہ اللہ پہ آسان ہے, یعنی آپ کو مجھے جو پیش آنا ہے نا وہ لکھا ہوا, دعاؤں سے بدل لیں بس, اور کچھ نہیں ہو سکتا. کرو کیا؟ خوش رہنے کا راز. لکھ لا تاسو ولا ما فاتکو, یہاں ون لکھ لیں یا بریکٹ لگا لیں, یہ ہے پہلا اصول خوشی کا. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو, ہوتے ہیں نا زندگی میں, زندگیاں چلی جاتی ہیں, گھر ٹوٹ جاتے ہیں, بچے مر جاتے ہیں, جو بھی نقصان تم کو ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو. یہ اسلام کا اصول ہے. غموں میں ڈپریشن میں جا کر جو نعمتیں ہیں اس کو بھی دیکھنا نہ چھوڑ دو. اور دوسرا اصول, ولا تفرحوا بما آتاکم, اور اس پہ تم بھولو نہیں, اکڑو نہیں, کس پہ؟ جو کچھ اللہ نے تم کو عطا کیا اس پر بھول نہ جاؤ. یعنی خوشیوں میں بھی ذرا سٹاپ. کل ہی سنائی آپ کو بات نا کہ اٹ ول شیل سون, یہ بھی چلا ہی جائے گا. یہ ہے اصل میں بات. دو ہی موقع ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں, یا دکھ میں یا خوشی میں. اللہ کہتے ہیں کنٹرول یور سیلف, خوشی کو اندر رکھتے ہیں, یہ آپ کی بھی طاقت بنتی, پھر شکر پڑتا ہے. روتے تھے اللہ کے نبی, آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے خوشی پہ, ہم خوشی کے نام پہ ہلا گلا پارٹی فن, وہ گیس کے غبارے کی طرح ہوا نکل جاتی ہے. اب دیکھیے گیس کا غبارہ ہوتا ہے نا, اس کے اندر ہوا بھری ہوتی ہے, وہ اوپر چلا جائے گا, ایک چھت کے اوپر جا کے لگ جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن ذرا سا اس کو رپچر کریں وہاں سے زمین پہ گرے گا. تو یہ جو خوشیاں اور نعمتیں نا, اس کو اپنی انرجی بناؤ, شکر کا ذریعہ بناؤ, اور غم کو بھی طاقت بناؤ کہ میں نے دونوں حالوں میں اچھا کام کرنا. اور حدیث میں آتا ہے آج بل امر المومن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, خوشی ملے تو شکر, اور شکر کا بدلہ جنت, غم ملے تو صبر, صبر کا بدلہ جنت. تو دو دروازے ہیں جنت کے, ایک وہ اور ایک یہ, یا صبر کا دروازہ یا شکر کا دروازہ, دونوں کھلتے جنت میں. اللہ تعالیٰ ہمیں صابر اور شاکر بنا دے اور فخر سے بچائے, کیونکہ واللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. ہم جیسا کون, کوئی ہو ہم جیسا تو سامنے آئے, یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. اور فخر جتاتے ہیں اور کون نہیں, کس کو نہیں اللہ پسند کرتے, الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل, جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل پر اکساتے ہیں. یعنی اگر کوئی ذرا مٹھی ڈھیلی کرنے بھی لگے نا تو کہتے ہیں ذرا ٹھہر دو, چھوٹا نوٹ ڈال دو, چلو بعد میں کر دینا, چلو ابھی ذرا اور دیکھ لو, چلیں اتنی باتوں کے بعد. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ, بس اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ کون ہے, الغنی الحمید, بے نیاز اور تعریف کیا گیا. یعنی اس کو میری آپ کی نیکیوں کی ہماری کوششوں کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور ہدایات کے ساتھ بھیجا, اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں, اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں. اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ میں انصرہ ورسلہ بالغیب, اس پہ 3 سیکنڈ غور کریں, کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ہے ضرورت اللہ کو میری آپ کی ضرورت مدد کی؟ نیور. بٹ وہ کیوں موقع دیتا ہے؟ تاکہ تمہیں کامیاب کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور بڑا زبردست ہے. ساتھ ہی بتا دیے کہ یہ نہ سوچنا کہ تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ کے کام کوئی نہیں ہوں گے, وہ تو ہو ہی جانے ہیں, بٹ تمہارا شیئر نہیں ہوگا تو پروفٹ میں تم حصے دار نہیں بنو گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ, اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی, پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. یہی ہر دور میں ہوتا ہے, قرآن پڑھنے کے بعد کچھ کی ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے اور کچھ فاسق دور نکل گئے. کس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے جو امت تیار کی تھی, اگر سب صحابہ ہی جیسے رہتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے پڑتے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ان کے بعد ہم نے پے در پے یعنی مسلسل اپنے رسول بھیجے, اپنے رسول بھیجے, اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور ان کو انجیل عطا کی, اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا, اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی. یہ کرسچنز کی بدعت تھی رہبانیت, اس حکایت پہ بڑی ڈیٹیل سے بات ہوتی ہے جب ہم تفسیر کرتے ہیں کہ یہ رہبانیت کہاں سے آئی, لیکن حقیقت ہے کہ آج بھی کرسچینٹی کے نام پہ کچھ لوگ راہب بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہم نے نہیں کی, ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا, مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے خود ہی یہ بدعت نکال لی. پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کر سکے. راہب تو بنتے ہیں شادی نہیں کرتے, ننس بنتی ہیں شادی نہیں کرتی, لیکن چرچز میں آپس میں ایک دوسرے سے انوالو ہو جاتے ہیں, پھر جسم کے تقاضے بھی کہیں نہ کہیں سے تو پورے کرنے ہیں. تو ایسی چیزیں اپنے اوپر کیوں لیں جس کو بندہ نبھا نہ سکے. ہاں ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا, مگر ان میں سے اکثر فاسق ہیں. ایسے ایسے راہب ہیں کرسچینٹی میں کہ جو اپنے آپ کو بھیڑوں کے چھجے میں بند کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھیڑوں سے ڈسواتے رہتے ہیں. ایک ایسا راہب ہے ان کا جس نے اپنے آپ کو کیچڑ میں ڈبو دیا, ایک ایک لمبا سا پلر بنا کے اس پہ چڑھ گیا کہ مرتے دم تک ادھر ہی بیٹھا رہوں گا. ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی تکلیف ہوگی نا دنیا میں اتنا ہمیں جنت ملے گی اور اللہ ہم سے خوش ہوگا. اللہ کہتا ہے میں تمہیں ایسی چیزوں میں نہیں ڈالتا. شادی کو وہ گناہ کہتے ہیں, خود کو اذیتیں دیتے ہیں، پھر ایک سے ایک پڑھ کر ہی راہب بنتے ہیں. اسی طرح سے ایک ان کا میں ایک دو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، آپ کو شاید انٹرسٹ ہو جائے. سکندریہ کا سینٹ مکاریوس ہر وقت اپنے جسم پر 80 پاؤنڈ کا وزن اٹھائے رکھتا. 6 مہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتا رہا اور زہریلی مکھیاں اس کے برہنہ جسم کو کاٹتی رہیں. اس کے مرید سینٹ یوسیبیوس نے پیر سے بھی بڑھ کر ریاضت کی. وہ 150 پاؤنڈ 150 پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے پھرتا رہتا اور 3 سال تک ایک خشک کنویں میں پڑا رہا. سینٹ سابیوس صرف وہ مکئی کھاتا تھا جو مہینہ بھر پانی میں بھیگ کر بدبودار ہو جاتی. سینٹ ڈسیاریون 40 دن تک کانٹوں والی جھاڑیوں میں پڑا رہا اور 40 سال تک اس نے زمین کو پیٹ تک نہیں لگائی، بستر پہ نہیں سویا. اور سینٹ پاہیومیس نے 15 سال اور بعد کہتے 50 سال زمین کو پیٹ لگائے بغیر گزار دیا. اللہ کو اس سے کیا ملا؟ یہ محنت آپ اللہ کے دین پہ کر لیں. تو یاد رکھیے کہ اسلام میں اس طرح کے ٹونے ٹوٹکوں اور ایسے جنتر منتر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سنجیدگی سے بیٹھ کے بندہ سوچے نا کہ نیکی کے نام پہ بھی جو کام میں کروں، یا اگر میں اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنے آپ کو کچھ مرحلوں سے بھی گزاروں، تو اس کا اینڈنگ رزلٹ کیا ہے؟ جاہد باللہ حق کا جہادی. آپ قرآن پڑھ کے اپنے اندر گرمی محسوس کریں، سورت حدید آپ کو کچھ کرنے پہ مائل کر دے، یہ بہتر ہے اسی سورت کو 120 بار پڑھ کے سو جانے سے. یہ تو نیکیوں کا ایک ہمارے دل میں بوجھ بن جاتا ہے نا کہ ہم بہت نیک ہو گئے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ہر کام، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن ہے، یا کوئی آپ چلا کشی بھی کریں، اس کا اینڈ رزلٹ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مور بینیفیشیل بن جائیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا کرے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے. دعا کریں اپنے لیے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی جارہ نہیں، یعنی ان کی مناپلی نہیں ہے. اللہ نے مسلمانوں کو کوئی مقام دے دیا، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے. تو یہ تھی سورت حدید. حقیقت ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک ہم اس کے مطابق اپنے عمل کو نہ ڈھال لیں. تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں.
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينفذ في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور.
اس کی اردو ترجمے کے ساتھ بھی ایک سلائڈ ہے، ویڈیو ہے پوری، تو انشاءاللہ کسی طرح آپ کو بعد میں وہ بھی سنا سکتے ہیں. لیکن حقیقت ہے کہ اس کے بعد میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کچھ کہیں، کوئی بات جو کسی کے دل کی سچی بات آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں. کوئی بھی نہیں؟ جی لے لیں، مائک لے لیں. इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इरादे, प्लान, नियत है। बस दुआ करें अपने लिए भी और कोशिश करें, हिम्मत करें। देखिए ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। और अल्लाह ने ये खिदमत लेनी है, आज के मुसलमानों से लेनी है। सिर्फ संजीदगी की ज़रूरत है, सिर्फ संजीदगी की ज़रूरत है रियली। इसके लिए मेहनत, मशक्कत पूरी सूरत से अगर आप डूज एंड डोंट्स निकाल लेना तो बस ये आज की उम्मत को लिख के दे दें कि ये कर लो और ये ना करो, तो आप देखेंगे कि उसके बाद काम आसान होगा, फिर इंशाल्लाह अगले काम होंगे। आगे चलते हैं, बाकी लोग जी आप कर लीजिए। चल यकीन करें, जब मैंने ये वाक्य कल सुना तो मैं खड़ी थी तो मैं बैठ गई अपनी जगह पे, मुझे ऐसे लगा कि मेरा दिल बैठ गया, मेरा दिल डूब जाएगा। और रमजान, ये नए फितने आ रहे हैं हमारे आपके ऊपर, क्या करें, इनको गालियां
तो माँ को सीखना पड़ेगा।
और किसी दूसरी बच्ची का मजहब वो नहीं शेयर करेंगे, मुसलमान का करें। ये मुस्लिम टेररिस्ट हैं, ये मुस्लिम है, होमोसेक्सुअल हैं, ये मुस्लिम, उनको भी ये लफ्ज बड़ा प्यारा लगता है। वल्लाही बच्चे कहाँ हैं हमारे, सो के तो नहीं स्कूल मिलता, खिला के तो सेहत नहीं बनती, छुट्टियां हो चुकी हैं, एक कुर्सी खाली नहीं होनी चाहिए इस कमरे की। ये रोजे क्या देंगे मुझे, आपको कभी सोचा आपने, ये इफ्तारियां, ये सहरियां, ये तरावियां भी कुछ नहीं देंगी, मैं सच बताऊं। ये कुरान देता है सोच, अल्लाह हमारी इस्लाह कर दे। चलिए आगे चलते हैं, मुझे पता है आपने से और भी लोग शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन बाद में एंड पे कर ले आप लोग। लेकिन कुछ बंद बांधे कभी हम भी तो कह सकें कि अल्लाह मेरी तो चोंच इतनी थी, मैंने इब्राहिम की आग में पानी तो डालने की कोशिश की। इसके लिए अमली कोशिशों की जरूरत है। 28वां पारा शुरू होता है, थोड़ा सा पारे का मिजाज भी यही है सारा। यानी अगर आपको मैं सिर्फ एक लफ्ज में बता दूं ना, तो 28वां पारा दीन पे चलने वाली खवातीन के मसाइल का हल है। पूरे पारे में आपको खवातीन के मसाइल दिखेंगे, और वो औरतें जो दीन के नाम पे आजमाई गई। पहला पारा, पहली सूरत मुजादिला अगर खौला की आजमाइश है, तो आखिरी पारा हजरत आसिया की आजमाइश है, जो फिरौन की बीवी थी लेकिन इस्लाम आया। तो इसमें खामोशी से हमें इतने खूबसूरत हिंट्स मिलेंगे कि आज के दौर में औरतों को करना क्या है, किस तरह हम इस दीन को लोगों की नजरों में लेकर चलें। और खास तौर पर सूरत मुजादिला को अगर थोड़ा सा हम पहले देख लें, तो मुजादिला और मुजादिला दोनों तरह से पढ़ते हैं। एक खास वाक्य की तरफ ये सूरत गाइड करती है कि जब तक अल्लाह का हुक्म ना आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर पाते थे। मदनी सूरत है, 22 आयतें हैं, तीन टॉपिक हैं। पहली आयत वन, पहला टॉपिक आयत 1-4 है, बीवियों से जिहार के मामले में हुदूदुल्लाह की पासदारी जरूरी है। आयत नंबर 5-13 अल मुनाफिकून अल मुहादून, यानी इस्लामी रियासत के मुखालिफ मुनाफिकीन की सरगर्मियां हैं और नजवा उनका कायम करना। और आयत 14-22 हिजबुल्लाह की कामयाबी और हिजबु शैतान की नाकामी की बशारत है। पूरी सूरत का मजमून मुनाफिकीन का खुफिया प्रोपेगंडा इस्लामी माशरे को खोखला कर देता है और इस्लामी रियासत कमजोर हो जाती है। سورت احزاب کے بعد تقریباً 5 ہجری میں یہ سورت بھی نازل ہوتی ہے. یہ وہ دور تھا کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھرپور قسم کے پروپیگنڈے کر رہے تھے. ایک طرف آپ کی منہ والے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو بنیاد بنا رہے تھے, اور اسی طرح پھر سورت نور نازل ہوئی جس میں پردے کے احکامات تھے, پھر حضرت عائشہ پہ بختان تھا. تو منافقوں کی جو کڑوی باتیں تھیں نا, اس پہ اللہ تعالیٰ یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اتھر پہ مرہم کی طرح نازل کر رہے تھے. اور سورت مجادلہ کی ایک اور خوبی, آپ میں سے کسی کو معلوم ہے, اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے. تو اس کو آئیے پڑھتے ہیں اللہ کا قرب لینے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اللہ نے سن لی بات اس ایک عورت کی جس نے اپنے شوہر کا شکوہ, اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تجھ سے تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جاتی تھی. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے, وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں, ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بنتی. اسے یاد ہے سورۃ الاحزاب میں بات شروع ہوئی تھی, ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں, اور حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. کریں کیا جو یہ کام کر چکے؟ والذین یظاہرون فی نسائہم, جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں وہ اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی, یعنی توبہ کریں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. اور رجوع کرنے کے بعد سزا کیا ہے, طریقہ کیا ہے اس کا؟ فتحریر رقبت من قبل یتماسا, تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے اس سے قبل کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں, اور جس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. صرف ایک لفظ بولنے کی سزا ہے, کنٹینیوسلی 60 فاسٹنگ, ایک چھوٹا پھر پیچھے سے شروع, پھر ایک چھوٹا پھر پیچھے سے شروع, صرف ایک لفظ کی سزا ہے. تو ذرا سوچیے جب اللہ لوگوں کو ان کے باقی گناہوں پہ پکڑنے لگے تو اس کی کتنی بڑی سزا ہوگی قیامت کے دن, اور دنیا میں بھی ہوتی ہے, اور کس طرح سے یہ سارے معاملے چلتے ہیں. پھر اسی کے اندر اگلی بات میں فرمایا, اور آپ ان آیتوں کو سنتے ہیں یہ بھی محسوس کریں کہ اسلام کتنا کنسرنڈ ہے ہماری زندگی میں پیش آنے والا واقعہ. چاہے کسی 100 میں سے 1 کپل کو پیش آ جائے, اس کے اوپر پوری صورت پیش کر دی. تو دین القرآن و حیاتی سکھاتا ہے. یہ قرآن صرف پڑھنے چننے چاٹنے کے لیے نہیں ہے, مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ زندوں کا منشور ہے. ذالک لتؤمنوا بہ, فرمایا یہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے, یعنی اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے, کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے گئے. ہم نے صاف صاف آیتیں نازل کر دی, اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے اس دن, یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے. پھر جب اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور ان کو بتا دے گا وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ بھول گئے مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ رکھا ہوا ہے, اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے. یہ جو واقعہ گزرا ہے اس کی ہلکی سی بات جس سے آپ کے میرے عمل کے کچھ نقطے کلیئر ہو جائیں. خلا نام کی ایک عورت کو اس کے شوہر نے جب اس دور کے مطابق کہہ دیا انت الیہ کا زہری امی, کہ تو تو میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے, تو طلاق ہو گئی. وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, کہا کچھ کیجیے. آپ نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا, روتی دھوتی رہی, آپ پیچھے ہو گئے. اس عورت نے وہی جائے نماز پہ بیٹھ کر اللہ سے پکار شروع کی, تو اللہ کے نبی پر یہ صورت نازل ہو گئی. حضرت عائشہ کہتی میں بھی اس سے تھوڑی دوری بیٹھی ہوئی تھی مسجد میں, لیکن میں اس کے لفظ نہیں سن پا رہی تھی, لیکن اللہ نے ساتھ میں آسمان سے سن لی. تو کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. دوسری بات ہے اپنے مسائل کا حل اللہ سے مانگنا چاہیے. کبھی شوہر سے شکوا ہو, ساس سے, نن سے, بیوی سے, سب سے پہلے جس کو شکایت لگائیں وہ مالک ہے. نہ دوست, نہ بہن, نہ ماں, نہ خالہ, نہ پپی, کسی سے نہیں, شکوے اللہ سے. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. پھر آتے ہیں یہ جواب. ہم کہتے ہیں سب کو سنا کے پھر اللہ سے بھی دعا کر لیں, کوئی نہیں جواب آئیں گے. ہم اپنے غم کو دھیر ہوتے رہتے ہیں. اللہ ایسے شوہر کا دل بدل دے گا کہ آپ کو ایسے لگے گا یہ میرے لیے ٹیلر میڈ بن گئے. صرف بات ہے کہ آپ کو اپنے رب کو پکارنا آ جائے. تو نیت کریں آج میں اور آپ کبھی اپنے شوہر کا کوئی شکوہ نہیں کریں گے کسی سے بھی, ان سے بھی نہ اللہ میں کرنے لگا نہ ہم, ان سے بھی کر کر کے اپنے تعلقات بگاڑتے ہیں. پھر دوسری بات دیکھیے اس سے کیا پتہ چلتی ہے, کہ ایک عورت کو اللہ نے اتنی اہمیت دی. ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق اپنے خلافت کے دور میں تھے, ایک بوڑھی عورت آئی, اس نے راستے میں روک لیا, باتیں شروع ہو گئی. بعض بوڑھوں کو پتا نہیں چلتا نا وقت کتنا رہ گیا کیا ہوا, باتیں کر رہے ہیں. بعد میں جب وہ خود گئی تو حضرت عمر ہٹے تو جو ان کے ساتھی تھے, ساتھ ان کے ٹیم کے لوگ کہہ لیں, کہیں گے آپ بھی اتنے مصروف انسان ہیں, آپ نے ایک بوڑھی عورت کے لیے اتنا وقت دے دیا. تو کہا میں اس کی بات کیوں نہ سنوں جس کی بات اللہ نے آسمانوں پہ سن لی, یہ خالہ تھی تو میں اس کو کبھی نہ چھوڑتا جب تک کہ وہ خود بات پوری نہ کرتی. تو یہ ان کو عزت دینا تھا, آنر دینا تھا. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ تکرار نہیں کرنی چاہیے, بحث نہیں کرنی چاہیے. اور پھر اسی طرح سے اس میں روزوں کے کفاروں سے بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے گناہوں کو دنیا میں معاف کرا لیا جائے اس سے پہلے کہ آخرت میں اس پہ پکڑ پڑے. اور آخری بات کر کے چلوں گی کہ منہ بولے رشتوں کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. سورت احزاب میں منہ بولے بیٹے کی تھی تو یہ منہ بولی ماں بن گئی نا, کل کو منہ بولے شوہر بنا لے تو کیسا لگے گا. آج منہ بولے بھائی, منہ بولی بہنیں, سب ڈکشنری کے صفحے پھاڑ دیجیے جہاں کسی غیر محرم کو صرف بھائی سمجھ کر آپ اس کے صفحے تکلف ہوتے ہیں. کوئی بھائی بہن نہیں, جو اللہ نے کر دیا وہی ٹھیک ہے اور جو اللہ نے نہیں کیا اس کو پیچھے ڈال دیجئے. مسند احمد کی روایت ہے 5114, آپ نے فرمایا میرے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے ذلت اور خواری لکھی گئی. آج امت مسلمہ اس کی تصویر بنی دیکھتی ہے, اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ تھوڑا سا غور و فکر سکھاتے ہیں ہمیں. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, کیا تم کو خبر نہیں کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے, کبھی ایسا نہیں ہوتا. نجوہ اور محفلوں کے ادب کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو, یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو, خفیہ بات کرنے والے خواہش سے کم ہو یا زیادہ, جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہمیشہ اللہ کی موجودگی کو محسوس کریں. پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا وہ پھر بھی وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے ان کو روکا گیا. یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں, اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا, اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا, ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور اس کا وہ ایندھن بنیں گے اور بڑا ہی برا انجام ہے یہ. یہاں سرگوشیوں کی بات ہے, دیکھیں کتنا مہذب دین ہے کہ تین لوگ بیٹھے ہیں تو دو کانوں میں باتیں نہ کریں. خود بہت شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ میری باتیں کر رہے ہیں. اور بعض دفعہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہتے تھے, جس کا مطلب یہ تھا نعوذ باللہ کہ آپ پر موت ہو, آپ کی ذلت ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو پلٹا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بس وعلیکم کہہ دیا کرتے تھے. تو کیا پتہ چلا کہ اسلام دوسروں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. کبھی بھی کہیں بیٹھے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو نا کہ آپ کی بات ہے, کوئی خاص دین کی بات کیوں نہیں کان میں نہ کریں, کیونکہ کانوں میں تو لوگ وہی باتیں کرتے ہیں جو دوسروں سے چھپانے کی ہوتی ہیں. اس لیے پھر ایسی باتوں سے ایک انسان اپنے آپ کو اور دوسروں کو روکے. اور یہ بھی بیڈ مینرز میں بات آتی ہے. پھر آگے محفل کے کچھ آداب, یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو اور گناہ یا زیادتی یا رسول کی نافرمانی کی بات نہیں بلکہ نیکی اور تقویٰ کی باتیں کرو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو. اس کا دوبارہ پڑھوں گی, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقویٰ کی باتیں کرو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے. کانا پھوسی یعنی کانوں میں باتیں کرنا تو ایک شیطانی کام ہے, وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں, حالانکہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. کانوں میں باتیں کرنے سے روک دیا گیا. اچھی بات کرو, دوسروں کو مشکل میں نہ ڈالو. اسی بات کو یہاں بیان کر کے اب آگے محفل کے آداب, یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو, اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا, اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. ایگو کا مسئلہ نہ بناؤ کہ مجھے میری جگہ سے اٹھنے کو کیوں کہا گیا. لیکن میں نے دیکھا کچھ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے, اب کہہ بھی دیں پھر بھی نہیں مانتے. تو یہ چیز بھی محفل کے آداب کے خلاف ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کچھ اور لوگ محفل میں آ جائیں تو پچھلے لوگ ان کو عزت دینے کے لیے تھوڑے سے سرک جائیں, اچھا لگتا ہے, اگلے کو لگتا ہے کہ یہ ویلکمنگ ہے, مجھے دیکھ کر خوش ہوئے ہیں. اور اس طرح کی باتیں امت کو جوڑنے والی ہیں, کاٹنے والی باتیں نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم تین آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر تم آپس میں سرگوشی نہ کرو، ایسا کرنے سے اس کو رنج ہوگا، البتہ اگر لوگ آپس میں ملے جلے ہوں تو کوئی حرج نہیں. یعنی سارے کو باتیں کر رہے ہیں، بیٹھ پیلا کھانا کھا رہے ہیں، دو بیٹھ گئے، پھر کوئی حرج نہیں. یہ بخاری کی روایت ہے 6290 نمبر کی. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم محفلوں میں جائیں تو ادھر بھی ہمیں اللہ کے قوانین کو لانا ہے. یہ ہے القرآن و حیاتی، پارٹیز میں، محفلوں میں، مجلسوں میں بھی اللہ ہے. اب دیکھیے کہ آج ہمارے ہاں سوشلائزنگ بہت ہے، نہ صحابہ اتنے سوشلائز تھے نہ آپ کے بعد کے لوگ تھے، لیکن آج ہر موقع جو ہے نا یہ سیلیبریشن بن گیا ہے، اوکیجن کو بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. کوئی حرج نہ ہو اگر وہ بھی نیکی اور تقوی کو ہی لے کر چلے، تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں آپ کے میرے لیے اس بات کو لے کر آتے ہیں کہ تم محفلوں میں جاؤ تو وہاں بھی بلکہ کسی نہ کسی طرح سے اسلام کا خوبصورت پیغام دے دو اور دوسروں کو کارنر دو. حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے اور نہ اس کی جگہ پر خود بیٹھ جائے، بلکہ وسعت پیدا کرو اور دوسروں کو جگہ دو. مسلم کی روایت ہے 5813 نمبر کی. اچھا کبھی کوئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، کسی جگہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، اٹھ کے گیا واش روم میں گیا، کیا کریں؟ جب اٹھ کے گیا تو جھٹ سے اب اس کی جگہ پہ بیٹھ جائیں؟ نہیں، اجازت نہیں ہے. فرمایا کہ انسان اپنی نشست کا زیادہ حقدار ہے کہ واپس آ کے وہ خود ادھر ہی بیٹھے. اگر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے پھر واپس آئے تو اسی کو وہاں بیٹھنے کا حق ہے. مسند احمد کی روایت ہے 15483. ہاں وہ خود کہہ دے اب آپ بیٹھ جائیں، میں باہر بیٹھ جاؤں گی سائڈ پہ، تو اور بات ہے، یہ الگ چیز ہوتی ہے. پھر ایک اور روایت ہے، فرمایا تم میں سے جو شخص کسی مجلس میں آئے تو اس کے لیے جگہ کھلی رکھی جائے، اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، کیونکہ اللہ نے اس کو اس کے ساتھ عزت بخشی ہے اور اس کے مسلم بھائیوں نے اس کو عزت دی. اس کے لیے جگہ کشادہ نہ کی جائے اگر، تو وہ ادھر ادھر معلوم کرے کدھر جگہ ہے کدھر ہے، تو پھر جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. یہ جامع صغیر کی روایت ہے 462 کی. ہوگا کیا، تم ایگو کا مسئلہ بناتے ہو، مجھے میری جگہ سے اٹھا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈونٹ وری، والذین اوتوا العلم درجات یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے گا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی بنیاد پہ بھی درجے ہیں. جیسے امام صاحب اپنی مسلح پہ کھڑے ہیں، کوئی پیچھے سے نمازی آ کے ان کی جگہ پہ نماز نہیں پڑھا سکتا، یہ حکم ہے. کسی مسجد کے امام جب تک خود کسی کو نامینیٹ نہ کریں کہ آپ میری جگہ پڑھا لیں، کوئی مہمان آیا ہوا ہے آپ آ جائیں، ادروائز کوئی دوسرا عام شخص نہیں پڑھا سکتا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم کی بنیاد پہ ایک اگر آئیڈینٹی مل جاتی ہے تو دوسرے بندے کو اس جگہ کو یوز نہیں کرنا چاہیے. اور جو کچھ تم کرتے اللہ کو اس کی خبر ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تنہائی میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو. یہ کیا بات ہو گئی؟ اپائنمنٹ لو، فیس پے کرو، جیسے وکیلوں کی فیس ہوتی ہے. پتہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مصروف انسان تھے، با مقصد تھے، تو بعض لوگ عادتاً لمبی بات کرتے تھے اور ہر بندے کو لگتا تھا میری بات بڑی اہم ہے، ابھی کر لیں اور فوراً جواب دے دیں، اور بات شروع کرتے دو منٹ کا کہہ کر 15 منٹ لگاتے. تو اس سے بعض دفعہ اللہ کے نبی کو تکلیف بھی ہوتی اور کاموں میں خلل آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ یہ قانون ڈال دیا کہ آج کے بعد پہلے صدقے میں کچھ ڈالو پھر نبی سے بات کرو، جیسے وکیلوں کو لوگ پیسے دیتے ہیں. اچھا اب کیا ہوا جب یہ بات ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ آئیے سنیے ذرا آگے کہ جب پیسے رکھ دیے نبی سے بات کرنے پہ تو کیا ہوا؟ آج وقت من تقدیم بین یدی نجواکم صدقات. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تم کو صدقہ دینا پڑے گا؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا. تو نماز قائم کرتے رہو، زکات دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. صحابہ نے پھر بات کرنی چھوڑ دی آپ سے کہ پیسے، اچھا جو چیز ہمیں پیسوں کی ملے نا ہم پہلے ہی سوچ لیتے نہیں گھر میں بہت ہوں، ضرورت کوئی نہیں ہے، اور مفت ملے تو کہتے ہیں وہ کاکے کے لیے بھی دینا، ذرا ابا کے لیے بھی دینا کاکے کے ہیں، اور گھر جا کے کیا وہیں چھوڑ جاتے ہیں، ادھر ادھر ریسپشن پہ ادھر ادھر پڑی ہوتی ہیں چیزیں. تو وہی جو چیز فری ملتی ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے. تو اپنا ہم مزاج بھی بنائیں کہ ہم دین کے لیے کچھ چیزیں خریدیں تاکہ ہمیں احساس ہو. حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے سوائے شاید تو کسی کو عمل کرنے کا موقع نہ ملا. جن دنوں میں یہ آرڈر پاس ہو چکا تھا تو مجھے اللہ کے نبی سے بہت ضروری کام کرنا تھا، بات کرنی تھی، تو پہلے میں نے صدقے میں کچھ ڈالا پھر آپ سے بات کی، اور اس سے پہلے کہ دوسرے اس آیت پہ عمل کرتے یہ حکم اٹھا لیا گیا. تھوڑی سی بات ہے، اور یہ بھی ان کو خوشی لگتی ہے کہ دیکھیں ہم نے اس آیت پہ عمل کیا. ہم کیا کہتے ہیں کتنی دفعہ آیت پڑھی، وہ کیا کہتے تھے عمل کیا. یہ پچھلی سورت پڑھاتے ہوئے میں سوچ رہی تھی، دل میں آیا پھر آپ سے شیئر نہیں کر سکی. کبھی آپ نے کسی کو سورت حدید کا وظیفہ کرتے سنا؟ کبھی اس کا ختم پڑھاتے ہوئے سنا؟ اب کروا لیں، یہ نئی بدعت نہ بن جائے گی. آپ اس کی تفسیر لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، عید پارٹیز میں رکھ لیں، کہیں بھی کر لیں. یعنی آپ دیکھیں جو پریکٹیکل سورت ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، سورہ الرحمن پہ بہت بات کرتے ہیں. اور اس دن ہم نے شاید ہی ترجمے کے علاوہ بیچ میں کوئی دوسری بات کی تھی، اس میں عمل کی کوئی بات ہی نہیں ہے، صرف بشارتیں اور جنت کی باتیں. تو یہ امت کا مزاج بگڑا ہوا اس وقت. ہم حرکت والی صورتیں نہیں سنتے، بس ہم فضائل اور اعمال والی باتیں زیادہ کرتے ہیں تاکہ جنت کی آس رکھ لیں. خیر، اب آگے قوم کا ذکر ہے. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے کیسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے. آپ تفسیر کو چھوڑ دیں، بس دنیا میں دیکھ لیں، جس قوم پہ اللہ کا غضب ہو اور لوگ ان سے دوستیوں کے ہاتھ بڑھائیں اور مسلمانوں کے مفادوں پہ انگلی ڈال دیں، یہ دیکھ لیجیے آج کتنی زبردست ہے. فرمائے نہ وہ تمہارے ہیں نہ ان کے، یعنی جو غیر دشمنوں سے، غیر مسلموں اور اسلام کے دشمنوں سے بھی دوستیاں رکھیں اور اسلام کا بھی نام لے، وہ کسی کے بھی نہیں ہے. وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. کیوں غیر مسلموں سے تعلقات رکھتے ہیں؟ بینیفٹس ملیں گے. اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ سے بچانے کے لیے ان کے نہ کچھ مال کام آئیں گے نہ ان کی اولاد. اولئک اصحاب النار ہم فیھا خالدون. یہ جملہ بھی نوٹ کریں، ہر صورت میں آلموسٹ اولاد اور مال کا ٹاپک آئے گا اس پارے میں. تو آپ کہہ سکتے کہ اس پورے پارے میں محبتوں کا امتحان ہے. یہاں حضرت خولہ کی محبت کا امتحان آ گیا ہے، تو آگے آپ کو ہر پارے میں کچھ نہ کچھ دکھے گا. تو حقیقت ہے کہ اولاد، مال اور اولاد، یہ دو چیزیں ہی ہیں جو بندے کو بعض دفعہ اللہ کے رستوں سے پیچھے کر دیتی ہیں. فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، وہ لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے. امیجن کریں، ہمیشہ رہیں گے. دیکھیے اصحاب صاحبہ سے ہوتا ہے نا صحبت، ساتھ رہنا، جیسے آپ اس وقت ساتھ بیٹھے ہیں. دوزخ کے ساتھ ہی، یعنی پورا وقت ان کے ساتھ دوزخ ہوگی. کھائیں گے دوزخ کے ساتھ، سوئیں گے دوزخ میں، اٹھیں گے پھر دوزخ میں ہوں گے، نیند آئے گی پھر دوزخ دوزخ دوزخ. یعنی فیو منٹس کا بھی ان کو کوئی سٹاپ اوور نہیں ملے گا، تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کو اس کے اندر سے ایگزٹ نہیں کیا جائے گا کہ جاؤ ایک ٹھنڈا سانس تو لے کے آ جاؤ. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور اس کے سامنے اسی طرح کی وہ قسمیں بھی کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا، خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. شیطان ان پر مسلط ہو چکا، اس نے اللہ کی یاد ان کے دلوں سے بھلا دی. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یہ کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیے آپ پر میں یہ سوچتے ہیں نا کہ نیکی کرنا مشکل ہے، گناہ کرنا بھی مشکل ہے. تنہا کریں گے تو نیکی بھی مشکل، گناہ بھی مشکل. جو چیز نیکی اور بدی کو آسان کرتی ہے نا، وہ صحبت ہے، وہ محفل ہے. اس لیے دیکھ لیجیے کہ آپ کن لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ دوستی ہے. آپ نے دو دوستیوں کا انجام دیکھ لیا، شیطان والے نقصان میں، اللہ والے خیر میں. یقیناً ذلیل ترین مخلوق میں، یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ ہمیں اس سے بچائے. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. یہ آیتیں تسلی دلاتی ہیں. آج اگر میں اور آپ پورے دل سے اللہ کے رستوں پہ اور رسول کی طریقوں پہ چل جائیں تو انشاءاللہ چند سالوں میں مسلمان غالب آ جائیں گے. اور بات یہ کہ فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے، غور کیجئے گا اس آیت کے ترجمے پہ، کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے بھائی ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی اور ان کے اہل خاندان. یہ ہے محبتوں کا امتحان. سب سے مشکل ہے جب ہمیں اپنے پیاروں میں کوئی غلط چیز نظر آئے اور ہم اس کو چھوڑ دیں اس بات کی بنیاد پہ. ایسے میں کل سوچ رہی تھی کہ ماں باپ کے گھر بہنیں بچے کتنے خوشی سے کھاتے ہیں نا، رات دن ان سے کھاؤ پیو، پتہ چلے اللہ نہ کرے بھائی کا مال حرام ہے اور آج کے بعد اب آپ نہیں کھا سکتی، مشکل ہے نا. یہ بتایا جا رہا ہے عام حالات میں بہت آسان ہوتا ہے نیکی کو ماننا، لیکن مشکل کب پڑتا ہے؟ جب باپ بھائی خاندان برادریاں وہ کام کرتے ہوں، پھر ہم سے نہیں چھٹتا، ہم کہتے ہیں کیا کریں. مصطفیٰ میں غزوہ بدر کے شہید، غزوہ احد کے شہید، غزوہ بدر میں جب قیدی بن کے لوگ آئے تو ان کا بھائی قیدیوں میں آ گیا اور مصعب کہہ رہے ہیں اس شخص کو، اس کو ذرا زور سے پکڑنا، اس کو زور سے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، اپنی ماں کی طرف اشارہ ہے، بہت سارا فدیہ دے گی. بھائی نے کہا مصعب میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو؟ کہا میرے بھائی تم نہیں ہو، یہ انصاری بھائی ہے جو تم کو گرفتار کر رہے ہیں. کتنا مشکل ٹیسٹ ہے، ایسے ٹیسٹ ہے. تیزاب ہاتھ پہ گر جائے تو کم تکلیف ہو، یہ خون کے رشتوں کی ان چیزوں پہ یا بچپن کی دوستیاں, اور اس بات پہ آپ ان سے ذرا سا کٹ کے تو دیکھیے. آپ کو پتا ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں, جنگ بدر تھی تو ابو عبیدہ نے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو خود قتل کیا, حضرت عمر نے اپنے ماموں آس بن ہشام کو خود قتل کیا, اور حضرت ابو بکر اپنے بیٹے جو اس وقت کفر پہ تھے عبد الرحمان ان سے لڑنے کو تیار تھے. بعد میں بیٹا کہتا ہے ابا آپ کو پتا ہے کتنی دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے تھے پر باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. کہا بدبخت میں تو تجھے ڈھونڈ رہا تھا کہ تو میرے سامنے آئے تو میں تجھے ذبح کروں, اللہ کو دکھاؤں کہ مجھے اللہ سے اپنے بیٹے کی نسبت زیادہ پیار ہے. اب میں اور آپ تیر تلوار تو نہیں چلا رہے لیکن اس کو ایک معیار تو سمجھیں, یہ محبت ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, یہ ایک دین کا بنیادی حصہ ہے, عقیدے سے تعلق رکھتی ہے یہ بات کہ ہماری محبتیں اور ہماری نفرتیں اللہ کے لیے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے امتحانات میں ڈالے ہی نہ, کیونکہ یہ اس امتحان کے پرچے میں کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ فیل ہو جائیں گے. ہم خون کے رشتوں اور سسرالی رشتوں کے چکر میں پڑ کر ان کی غلط چیزیں نہیں چھوڑتے تو ہم نے ان کو دوسری چیزوں کی طرف کہاں لے کر آنا ہے. آپ دین کی دعوت دیں کوئی نہیں آتا, تو کوئی ضروری ہے کہ آپ بھی ان کے موسیقی کی دعوت میں جائیں, آپ بھی مہندی میں ضرور جائیں, اپٹن میں ضرور جائیں, اور ایسی پارٹیوں میں ضرور جائیں جہاں اللہ کے قانون ٹوٹے. یہ سوچئے گا, یہ تدبر کی آیتیں ہیں اس بارے کی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے آزمائشوں سے بچائے. تلاوت سنتے ہیں. سورت پہ چلتے ہیں. سورت حشر مدنی سورت ہے, 24 آیتیں ہیں, 4 ٹاپک ہیں اس کے. 1-5 بنی نذیر کے خلاف فرد جرم بھی ہے اور جلا وطنی کی سزا ہے. یہ قبیلہ تھا یہود کا جو مدینہ میں رہتا تھا, آئے دن مسلمانوں کے اندر فتنے ڈالتے تھے. ایک موقع پہ انہوں نے ایک مسلمان عورت کو بے لباس کرنے کی کوشش کی, بیٹھی ہوئی تھی ایک عورت کہیں تو انہوں نے اس کا کپڑا پیچھے سے کہیں باندھ دیا. بے خبری میں جب وہ کھڑی ہوئی تو اس کا آزار اتر گیا, جس کی وجہ سے ایک دوسرے مسلمان نے دیکھا تو اس کو غیرت آئی, اس نے اس شخص کو قتل کر دیا. اس پہ اتنا بڑا انہوں نے ایشو اٹھایا کہ آپ نے مار دیا تو اس پہ یہ پوری جنگ ہوئی. اور اللہ نے بتایا کہ ایک مسلمان ماں بہن بیٹی کی عزت اتنی پیاری ہے کہ اس پہ تلواریں اٹھ سکتی ہیں. اس جنگ کا ذکر ہے سورت کے اندر. پھر آیت نمبر 6-10 میں, آیت نمبر 6-10 میں جلا وطنی کے نتیجے میں حاصل کردہ اموال فے کی تقسیم ہے. پیچھے ہم نے مال غنیمت کی تقسیم پڑھی تھی سورت انفال میں, تو اس سورت میں مال فے, مال فے آتا ہے جو بغیر لڑائی کے ہی مسلمانوں کو کافروں سے مل جائے. آیت نمبر 11-17 میں منافقین کو یہود سے رابطے منقطع کرنے کی ہدایت ہے, اور آیت 18 سے 24 مسلمان منافقوں کو صحیح عقیدہ آخرت اور صحیح صفات اختیار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. مرکزی مضمون اس سورت کا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی حکومت کے جو مخالفین اور منافقین ہیں ان کے برے انجام کی خبر بھی ہے, اور اس صورت میں بہت خوبصورت طریقے سے منافقت کا علاج اور ان سے تعلقات کی لمیٹیشنز بتائی جا رہی ہیں. یہ صورت جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ابھی 4 ہجری کے بعد تقریباً 4 ہجری کے مڈل میں نازل ہوئی تھی یہودی قبیلے بنو نذیر کے ساتھ جنگ کے نتیجے میں. آئیے دیکھتے ہیں, اور حشر کو ہم قیامت کے دن سے بھی سوچتے ہیں, وہ تو ایک حشر ہوگا. حشرہ کہتے ہیں جمع کیا اس نے, یعنی جمع, یہ پتہ حشر ایک نشر, نشر قبر سے اٹھنا, حشر جمع ہونا. تو دنیا میں سب لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں گے, یہاں اصل میں یہود کے حشر کی بات ہے. پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے, اور وہی غالب اور حکیم ہے. وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے, یعنی اس طرح جمے ہوئے تھے یہود مدینہ میں, جیسے آپ کہنے سے کہ ان کی تو کئی نسلیں اب ادھر پڑی ہوئی تھی, مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ مدینہ سے نکل جائیں گے, لیکن اللہ نے ایک حلے میں کرا لیا. اللہ اکبر. اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں یعنی ان کے پلے ان کو اللہ سے بچا لیں گی, مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ تھا. آج بھی اللہ آ سکتا ہے. اصل بات یہ کہ مسلمان ڈیزرو کرتے ہوں. اور کیا کیا اس نے, ان کے دلوں میں روب ڈال دیا, یعنی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے پکڑ کا شکار ہوئے اور اللہ نے دلوں میں روب ڈال دیا. کرتے کہتے یخربون بیوتہم بایدیہم, نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے, اور مومنوں کے ہاتھوں کو اسے بھی برباد کروا رہے تھے. بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینہ رکھنے والو, اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو دنیا ہی میں ان کو عذاب نہ دے ڈالتا, اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہوا. دیکھیں جن مان مسلم کو دنیا میں اس طرح کی تکلیفیں ہوئی نا, اس کے باوجود آخرت کا عذاب موجود ہے. ایمان والے کے ساتھ عموماً اللہ تعالیٰ کا اصول دوسرا ہے کہ دنیا میں تکلیفیں آئیں تو آخرت کے کفارے آ جاتے ہیں. قصور کیا تھا ان کا؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا. اور آج بھی ہر بندہ کان کھول کر سن لے, کیا ہائی لائٹ کیجیے گا, وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو اللہ اس کو سزا دینے میں, جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں سخت ہے, جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے انسان کو ڈرنا ہے. تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا, یہ سب اللہ ہی کے حکم سے تھا, اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کہتے کہ جنگی ٹیکٹس کے یعنی وار ٹیکٹس کے وجہ سے اللہ کے نبی نے کچھ کھجوروں کے درخت کٹوا دیے کہ یہ راستے میں آ رہے تھے, اس پہ اتنا پروپیگنڈا کیا, ہاں ہاں یہ مسلمان درخت کاٹتے ہیں, انسانوں کی گردنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے والے, اس طرح انوائرمنٹل خوبصورتی اور انوائرمنٹ کو ٹھیک رکھو, ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج بھی فتنے اٹھاتے ہوئے دکھتے ہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی بات کو فتنہ بنانا, مسلمانوں کی چھوٹی سی چیز کو پکڑنا, یہ ہر دور میں ہی رہا. فرمایا جو اللہ نے مال ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کو پلٹا دیا, وہ ایسا مال نہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں, بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. مال غنیمت میں تو ان کا حصہ ہوتا ہے جو لڑتے ہیں. اب اس جنگ میں مسلمانوں کو لڑنا نہیں پڑا لیکن مال غنیمت بہت ملا. تو اللہ کے نبی جو حکمران بھی تھے, لیڈر بھی تھے, ان کو پورا اختیار ہے کہ آئے ہوئے مال کو کہاں خرچ کیا جائے. آپ نے اس مال کو صرف مجاہدین کو نہیں دینے دیا, بلکہ پبلکلی مدینہ کی جو بیٹرمنٹ تھی اور اس کے اندر جو بھی پلانس چل رہے تھے اس میں لگوا دیا, اس کا ذکر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال ضرورت کے مطابق ہوتا ہے, اور لیڈر کو بہت اچھی طرح یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت کس مال کو کہاں لگوانا ہے اور کس وقت کہاں نہیں لگانا. یہاں سے آپ کو اسلام میں مال کا نظریہ بھی دکھے گا جو اگلی آیتوں میں دیکھ رہا ہے, کہ منی روٹیٹ ہوتی رہے. ایک جگہ منی ہے, پھر اس میں اور آ رہی ہے, وہ کروڑ سے کروڑ ارب پتی, اور ارب پتی سے پتہ نہیں کون سے پتی بن گئے, اور دوسری طرف خون نچڑ جائے. یہ کمیونزم کا تحفہ تو ہو سکتا ہے, اسلام کا نہیں ہے. اس لیے اب اگلی آیتوں میں دیکھیے گا فرمایا جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور اس کے رسول رشتہ داروں اور جتام اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے بیچ میں گردش نہ کرتا رہے. جب کوئی قوم مالی طور پر اس رویے کا شکار ہو جائے جس میں آج بڑی بڑی حکومتیں ہوئی ہیں, آپ کہتے ہیں اس وقت پوری دنیا کی دولت 200 خاندانوں کے ہاتھ میں, جا کے پڑھ لیجیے آپ برٹش انسائکلوپیڈیا. سود کے نظام نے, انٹرسٹ نے, اور یہ منوپلی جو منیز کی اور آپ کی کرنسی اتنے کی اور پاؤنڈ اتنے کا اور ڈالر اتنے کا اور کرون اتنے کا, یہ صرف چند خاندان ہیں جو اس کو لپیٹ رہے ہیں, اور اس پہ لوگوں راتوں رات لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں اور راتوں رات لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں. یہ سارا جو اس وقت منی کرائسس دنیا میں چل رہا ہے یہ اس دور کے تحفے ہیں. واپس اسلام کو دیجئے منی پہ لین, سونے اور چاندی کے سکے آئیں گے. گولڈ اور سلور ایک اسٹینڈرڈ ہوتا تھا پہلے. 1000 سال تک جب مسلمان دنیا میں حکومت کرتے تھے وہ گولڈ کے اوپر تھی, چاندی پہ. آپ کے پاس ایک گولڈ کوائن ہے, آپ یہاں ناروے میں نا تو اس میں ناروے کی اسٹمپ لگتی تھی, آپ امریکہ میں جائیں گے تو امریکہ کی کرنسی اسی گولڈ کے اوپر امریکن کرنسی تھی. آپ جاتے ہیں امریکہ میں یہ گولڈ کی قیمت پہ بک جاتا تھا, یعنی ناروے کی کرنسی امریکہ کے برابر تھی, امریکہ کی پاکستان کے برابر, پوری دنیا میں جس گولڈ فکر تھے کیا حال تھا. پھر ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے لیکن میں اب سنا نہیں پاؤں گی, لیکن خلاصہ اس کا بتاتی ہوں کہ خلیفہ جو تھے عمر بن عبدالعزیز ان کا دور تھا, اتنی دولت مسلمانوں کے پاس آ گئی کہ جب لوگوں سے مال غنیمت جمع کیا یا کسی جگہ سے پیسے آئے تو کرندوں نے کہا اس کا کیا کیا جائے, کہا غریبوں کو دے دو, کہا کوئی غریب ہی نہیں ہے, کہا اچھا جاؤ مفلسوں کو دے دو, کہا کوئی مفلس ہی نہیں, جاؤ دین سیکھنے والوں پہ لگا دو, کہا کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے, کہا کہ مال غنیمت شہر کی فلاح و بہبود پہ لگا دو, کہا خلیفہ اس وقت ہمارے ملک میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, پیسہ پڑا کریں کیا. آپ کہتے ہیں کئی چیزیں بیان کی اور آخر میں انہوں نے کہا اچھا کیا کرو, جاؤ اس مال کا دانہ خریدو اور دور پہاڑوں میں ڈال دو کہ پرندے ہی کھا لیں, ہم کیا کریں اس پیسے کا. یہ ہے, یہ آیت ہے آپ کی میری. آج دنیا میں جو پرسنل پرابلمس چل رہے ہیں نا اس کی وجہ ہمارا ڈس آرڈر ہے. جس وقت اسلام اپنی اصل میں آئے گا نا تو اتنا مال ہوگا کہ کوئی غریب رہے گا نہیں, لیکن بڑی حکومتیں نہیں ہونے دیں گی کیونکہ پھر سب ایک ہوں گے, پھر سپر سپریم نہیں رہے گا, پھر تھرڈ ورلڈ نہیں رہے گی, پھر اکنامیکل یہ ڈس بیلنس نہیں ہوگا کہ آپ کا ایک نوڈ ہمارے ملک میں آ کر 100 کا ہو جائے اور آپ کا دوسرے ملک میں جا کر 50 کا رہ جائے, یہ نہیں ہوگا. یہ ٹیررزم ہے, اکنامیکل ٹیررزم ہے جس میں پوری کی پوری قومیں اس وقت غلام بنی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دولت کو گھماؤ پھراؤ. ایک کسان جو محنت کرتا ہے سب سے زیادہ اس کی محنت ہے, آپ کو پتا کہ اس کو کیا ملتا ہے ہر دانے کے اوپر. مثال لے لیجیے ایک کرون, ایک فصل کا کاٹی ایک کلو میں اس کو ایک کرون بچا. وہی دولت جب بڑے بڑے سٹوریجز والے اور سٹورز میں جاتے ہیں تو وہ ایک کرون ایک مطلب چیز کے اوپر وہ 100 کرون بھی کماتے ہیں. یہ ظلم ہے, یہ نقصان ہے. اسی لیے آج ڈگنیٹی آف لیبر نہیں رہی, امیر امیر پہ امیر ہو رہا ہے, خون چوس رہا ہے. اور جیسے کہ دیکھیں نا جسم میں گلٹی ہو جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, آپ کے باقی جسم کا خون چوستی ہے. یہ کینسر کیا ہے, ایک سیل کا دماغ خراب ہوتا ہے اور وہ ایسے ہی پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو ارد گرد کے سارے سیلس کی طاقت اس کو آتی ہے, آہستہ سے وہ گلٹ بن جاتا ہے, باقی سیل ویک ہوتے ہیں, ہوتے ہوتے وہ پھر اتنی پھول جاتی ہے کہ باقی آرگنس کو جگہ نہیں ملتی اور آخر میں افوت ہو جاتے ہیں. یہ ہے کینسر, ایک سمپل مثال دی ہے, قسمت اس کی بہت ساری ہوگی. لیکن آپ اور میں اس چیز کو دیکھیں کہ آج یہ جو اکنامیکل ڈس آرڈر ہے نا یہ ہمیں بہت مشکل میں ڈالتا ہے. اسی لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بک ہم کسی نہ کسی دن پڑھ ہی لیں. آج یہ بک ہے جو کل آپ سے ذکر کیا تھا کہ رزق اور اس کی دعائیں, کہ اللہ کے نبی کی دعاؤں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو یعنی خود مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں. آج بھی یقین کریں کم کمانے والے خوش ہیں, جن کی نہ فیکٹریاں نہ کارخانے نہ جابیں نہ ٹیکسیاں نہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ سکھ چین سے جی رہے ہیں. اور جن کے پاس یہ سب ہے, دنیا تو کہتی ہے ارب پتی ہے پر ان کو کیا پتا ان غریبوں کے اوپر کروڑوں کے قرضے ہیں. تو یہ سب کچھ اسلامی سے ایک آیت میں کہہ دیا کہ اسلام کہتا ہے منی ریوالو ہو, بانٹو منی کو, تم صدقوں میں دو, تم زکوٰۃ میں دو, اللہ پلٹا کے لائے گا. تم سود پہ دیتے ہو پہلی بھی چلی جاتی ہے, تم ساری زندگی خالی رہتے ہو, بچوں کو وراثت کیا دینی تھی, تم تو قرضے دے کر جاتے ہو. آج دیکھیں المیہ ہے, کوئی مرتا ہے تو کوئی پیسہ کم چھوڑ کے جاتا ہے, قرضے زیادہ بڑے بڑے چھوڑ کے جاتا ہے. تو اس لیے پھر ایک بڑی پیاری آیت ہے, اس آیت کو واقعی میں القرآن و حیاتی کے نام پہ کرتی ہوں کہ وما آتاکم الرسول فخذوا, جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو. کیا دیں, جو دیتے ہیں لے لو, دعا دیتے ہیں لے لو, کام دیتے ہیں لے لو, ذمہ داری دیتے ہیں لے لو, حکم دیتے ہیں لے لو, روکتے ہیں رک جاؤ, مال غنیمت سے حصہ دیتے ہیں لے لو, فیض سے حصہ دیتے ہیں لے لو, کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں کر لو، کسی کام سے رکنے کا حکم دیتے ہیں کر لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے وہ روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. یہ ہے اصل میں کامیاب امت کا راز. ہم کہتے ہیں یہ حدیث میں، اور یہ آیت وجیت حدیث کے حق میں بہت مشہور آیت ہے. اس کے اوپر وہ عبداللہ بن مسعود نے اس عورت کو کہا تھا کہ ہاں پلکنگ کا حکم قرآن میں ہے، کدھر لکھا، جاؤ پڑھ کے آؤ. تو جب وہ عورت ڈھونڈ ڈھانڈ کے آئی اور کہنے لگی کہ مجھے تو کہیں نہیں ملے، تو یہ آیت کھول کے دکھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں پڑھی کہ وما تاکم رسول فخذوہ، کہا یہ تو پڑھی تھی، کہا جاؤ پھر یہ حکم نبی نے دیا. تو یاد رکھیے جیسے قرآن سے ایک چیز فرض ہو سکتی ہے نا، حدیث سے بھی ہو جاتی ہے. حدیث آپ کے سامنے آ گئی پھر یہ نہیں پوچھ سکتے آپ کے بتاؤ کہ یہ سنت ہے کہ فرض ہے کہ کیسا ہے، بس اس کو کرنا ہی پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کی سنتوں پہ چلنے والا بنائے، ان کی حکموں پہ چلیں. اور اللہ کے نبی نے تو کچھ کو بد دعائیں بھی دیں، وہ بھی لگ گئیں، تو دعا کیجئے کہ اللہ کے نبی کی دعائیں لینے والے بن جائیں. بخاری کی روایت ہے، جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم اس سے پرہیز کرو، اور جب تمہیں کسی بات کا حکم دو تو جس حد تک تم میں طاقت ہو اس پر عمل کرو. 7288 نمبر کی حدیث ہے. تو پتہ چلا کہ رسول کی بات پہ یقین کر لو اچھے طریقے سے. اب یہاں سے آگے کچھ جیالوں کی بات ہے، جو ہمیشہ اپنی ذات، جو اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں اور خود پیچھے رہ جاتے ہیں. اور کچھ خوش بخت لوگ ہوتے ہی ہیں واقعی، ان کا ذکر آگے آئے گا. فرمائے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈرو اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، نیز و مال غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے. دیکھیے کیسے ری ہیبیٹیشن آف دی سوسائٹی ہے، پتہ ہی نہیں چلا مدینہ میں آ کر سب لوگ رچ بس گئے اور ان کو کوئی مشکل ہی نہ آئی. آج ہم ایسے ایسے گندے جملے بولتے ہیں کہ انہوں نے آ کر ہمارے ملکوں پہ قبضے کر لیے اور ہماری جائیدادیں لے گئے، یہ کر کے وہ کر کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ان کو عزت سے بلاؤ، یہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ ہیں. یعنی یہ کیوں مکہ چھوڑ کر آئے ہیں مدینہ میں، کوئی اپنی جائیدادیں بنانے آئے ہیں؟ کیا ان کو مکہ میں کچھ نہیں تھا ملا ہوا؟ مکہ میں تو صحابہ کے جدی پشتی گھر تھے، مدینہ میں آ کے تو بیچارے شروع میں تو انصار کے ساتھ شیئر کر کے رہے، شیئرنگ رومز لیے انہوں نے، پھر کہیں خیبر فتح ہوا تو الگ زمینیں ملی اور گھر بنے اور کاروبار بنے. یہ کوئی تمہارے مدینہ کی زمینیں لینے نہیں ہیں، ان کے پاس بہت ہیں، ان کا ایک ہی کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی حمایت. دعا کرے میں اور آپ اس لیے ملک اور گھر اور وطن بھی چھوڑنے پڑے تو بسم اللہ کر کے چھوڑ دیں. پر میں یہی سچے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے کلمے کو سچ کر دیا کہ اللہ تیرے لیے ہمارے تیرے راستے میں ہمیں گھر بھی چھوڑنے پڑے، ملک بھی چھوڑنے پڑے، شہر بھی چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دیں گے. اور آج اللہ مجھے آپ کو اس کا موقع دے، دعاؤں میں دعا شامل کرے کہ اللہ میں کچھ چھوڑوں تیرے لیے، جس چیز سے پیار ہو. اپنا گھر سجائیں اور سوچیں کہ میں نے کب چھوڑ جانا ہے، اس جگہ کو میں نے کتنے دن استعمال کرنا ہے، یہ پلان ہو مسلم کا. یہ نہیں ہو کہ میرے بچوں کے بچے بھی اس گھر میں کھیلیں گے تو پھر بھی میں یہیں بیٹھی رہوں گی. آج یاد رکھیے ہمارے ریسورسز اور ہم نے اپنی زندگی کو اتنا، ہم اتنے انڈلج ہو گئے، اتنا مگن ہو گئے اپنے گھروں میں، ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہم اللہ کے لیے گھر چھوڑیں. یہ تو ہجرت کی باتیں لوگ کرتے ہیں نا، اپنے بچوں کو لے کے دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، یہ تو ایک سمپل بات ہے. یہ تو آپ اپنی جان بچا کے جاتے ہیں، وہ بھی نہیں کر پاتے، اتنا لمبا سلسلہ رہے آپ کیسے کریں؟ سلسلہ اتنا رکھیں کہ بس ٹینٹ رکھا کندھے پہ چل پڑے، جدھر بیٹھے وہاں گھر ہے، جہاں جئیں گے وہاں اللہ سامان بھی دے دے گا، جہاں سے اٹھ کے گئے وہ صدقہ کر دو، آگے چلو. قبر میں جاؤ تو بس تمہارے پیچھے کچھ بھی نہ چھوٹے کہ تم نے اس کا حساب دینا. اس لیے سیدھے وہ کہنا چاہیے نا کہ ہینڈ فری والوں میں گزرتے ہوئے جنت میں پہنچ جاؤ، وی آئی پی لاؤنجز میں جا کے بیٹھو، تمہیں ان مشکلوں میں پڑھنا ہی نہ پڑے جس میں دنیا پڑی ہوئی ہے. اس کے برعکس اب دوسرے لوگ، مال والے، دولت والے، گھروں والے، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ والذین تبوا دار الایمان، انصار کی خوبی ہے، اللہ ہمیں بھی انصار بنا دے. فرمایا وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے. یعنی اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے آپ کا انتظار کر رہے تھے، راستہ دیکھا تھا. یاد کر لیجئے اس میں صحابی کو، کیا نام تھا ان کا، ابو ایوب الانصاری، اور اسی طرح کے صحابہ، وہ انصار جنہوں نے واقعی شروع میں آنے والوں کو جگہ دی تھی، ان کا تذکرہ، یہ ان کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں. فرمائیے ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اپنے گھر میں کسی کو شیئر کروانا بہت مشکل ہے، اپنی زندگی میں لے آنا. حتیٰ کہ صحابہ نے یہ تک کہا کہ آپ کی بیویاں پیچھے رہ گئیں، کفر پہ تھیں، آپ بتائیے کہ میں اپنی کس بیوی کو طلاق دوں اور آپ اس سے نکاح کریں، کیونکہ اس وقت ایمان والی عورتیں تھوڑی تھیں. کبھی یہ جذبے تو دیکھیے. اسلام پھیلا ہی یا تو ہجرت کرنے والوں کی ہجرتوں سے یا انصار کی قربانیوں سے. جہاں بھی اسلام پھیلا, جتنے ملک آپ کو مجھے دنیا میں آج دکھتے ہیں, کوئی اللہ کا بندہ ایک نکلا تھا مدینہ سے, وہاں جا کے اس نے پڑاؤ ڈالا, لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیا, لوگ سیکھتے گئے, ایسے ایسے جماعت بنتی گئی, وہاں اسلام آیا, کفر چلا گیا, وہاں سے اٹھے لوگ دوسری جگہ چلے گئے, تیسری جگہ چلے. یہ جب سے ہم نے اپنے آپ کو یوں کیا ہوا نا, یہ میری جدی پشتی جگہ ہے, پھر ہم وہ نٹ شیل میں بند ہو گئے, اب ہمارے سے اسلام کا کام ہی نہیں ہوتا. واللہ ہی اگر ہم نے دین کا کام کرنے کے لیے نیت کی ہے نا, تو اپنی زندگی کو جس وہ کہنا چاہیے, وہ کیا بولتے ہیں, ایک خاص اس کا نام بھی ہوتا ہے, ایک تو امریکہ میں ٹریلر ہوم کہتے ہیں, وہ گھر ہوتے ہیں, وہ آپ ٹرالے پہ ڈال کے جا مرضی لے دو, وہاں جا کے سیٹ کر لو. اسی طرح اور بھی چیزیں ہوتی ہیں نا, ادھر بھی کچھ نہ کچھ ہوں گی, یعنی موونگ ہو, وہ ڈرائیو ان کہہ لیجیے, ڈرائیو تھرو گھر بنائے, اسی کے اندر ہے جہاں بیٹھے گھر ہے, اور جو زندگی کا مزہ ہے وہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اس میں جو انجوائمنٹ ہے وہ کہاں ہے, جو لوگ 20 سال سے ایک ہی گھر میں بیٹھے ہوئے, وہی پرانے صوفے پرانے پڑے ہیں. آپ دیکھیے کہ دین کے ساتھ آپ کو ہر دور میں ایک نیا دور ملتا ہے, قربانی تو ہے, صرف یہاں سے ڈیٹیچ کریں, کاٹیں, تکلیف ہوتی ہے بندے کو, سب کو ہوتی ہے, لیکن یہ تکلیف اگر چند لوگ بھی سہ جائیں گے تو امت کا دائرہ کار بہت پھیلتا جائے گا. فرمائیے یہ لوگ کون ہیں جو دوسروں کو دے دیتے ہیں اور اپنے لیے پیچھے ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, یہ صرف اپنے بچوں اور اپنے گھر داریوں میں نہیں پڑے رہتے, یہ اپنے آرام پر دوسروں کے آرام کو ترجیح دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تھوڑے سے بے آرام اور نہ ہو لیں, چلو کچھ کو آرام ملے, چلو ہم تھوڑا سا اور جاگ لیتے ہیں, دوسرے آرام سے سو لیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خود اپنی جگہ چاہے خواہ اپنی جگہ خود محتاج کیوں نہ ہو. ایک صحابی کا واقعہ, مہمان آیا اللہ کے نبی کے پاس, آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا, آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ آپ لے جائیے, وہ لے گئے, گھر جا کے پوچھا بیوی سے کیا ہے, کہنے لگی ایک بندے کا کھانا, بچے تو ہیں, چلو میں ان کو سلا دیتی ہوں, آپ ایسا کرو کہ آپ میں کھانا رکھتی ہوں, چراغ گل کر دوں گی, لائٹ صحیح کر دیں, یعنی موم بتی بجھا دوں گی, آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے صرف منہ چلاتے رہنا اور وہ کھانا کھا لے, کیونکہ عرب لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک گھر والا نہ کھائے, اور یہ آج بھی ہمارے بھی آنا چاہیے, گھر والا آخری وقت دوڑے ہی لگا رہا ہوتا ہے, کیا ہو گیا, پولیس مین آئے آپ کے گھر میں, آپ بھی پلیٹ بنائیں بیٹھے ساتھ بیٹھ کے کھائیں, انتہائی بیڈ مینر بات ہے, کریں کیوں آپ اتنا اہتمام کہ آپ بیٹھ ہی نہیں پا رہے, کتنی سب نہیں کرنا, غلط طریقہ ہے, غیر اسلامی طریقے, سات بیٹھے مہمان کے, ایک سالن روٹی بنائے سات کھا, 10 بنائے بنا کے بیٹھ جائیں, اب جو ہمیں کہ جی آپ بھی کھائیں میں بھی کھا رہی ہوں, ختم. یہ جو ہم نے انسانوں کو اتنا زیادہ بھوت بنا لیا ہوتا ہے نا, تو وہ اسی لیے تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں, پھر ہم دعوت کرتے ہی نہیں, کون اتنی لمبی سے والی جنگ جیتے اور کون جہاد کرے اور پھر ایک دعوت کھلائے, سمپل سی بات ہے, آ جائیں میرے گھر 10 لوگ دال چاول پکے آئے مل کے کھاتے ہیں, چلے جاؤ کھا لو, پھر ہم تو باتیں بھی کریں گے نا, لوگ بلایا تو بڑے اہتمام سے تھا کھلائی دال ہے, تو یہ غلط طریقہ ہے, ان ریئلسٹک اپروچ ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, خود بھوکا رہ لوں گا, بچوں کو بیوی نے سلا دیا, کھانا رکھنے کے بہانے چراغ ٹھیک ہے, اب چراغ بند کر دیا, مہمان کو نہیں پتا چلا یہ صرف آواز بناتے, رب دیکھنا کھانے کی آواز بنائی ہوگی نا, اللہ اکبر, کیسی بات, کبھی کیسی عزت رکھنی پڑی اپنی, مہمان کو پتہ ہی نہیں چلا, وہ کھا چکے الحمدللہ, بات ختم. صبح فجر پہ وہ صحابی گئے اللہ کے نبی کے پاس, کہا ہے میرے پیارے صحابی رات کو کیا کیا, اللہ تو کبھی میں نے کیا کیا ہے, کہا تو نے مہمان کو کھانا کھلا دیا اور خود بھی کرا, آپ کو کس نے بتایا, کہ اللہ نے بتا دیا, یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, خصاصہ کہتے ہیں وہ بھوک جس میں پیٹ چپک جاتا ہے, انتڑیوں سے چپکتا ہے, خود بھی بھوکے تھے سارے دن کے, بھوکے تھے وہ سارے دن سنیکنگ تو نہیں کرتے تھے کہ گھر جاؤں تو بیگم کھانا بنائے گی, سارے دن کے بھوکے ہوتے تھے جو روگو کی سوکھی ملی کھا, ان لوگوں نے دین پھیلایا, اور سچ بتاؤں جن کے گھر تھوڑا ہوتا ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں, وہ واقعی آج بھی میں نے دیکھا اپنا پورے ہفتے کا راشن ایک مہمان کے آنے پہ کھلا دیتے ہیں, کہتے کوئی بات نہیں بعد میں کچھ اور کر لیں گے, اور جن کے پاس بہت ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ کون نکالے فریزر سے رہنے دو, اب برتن کون دھوئے گا, اور ماسی نہیں آئے گی تو جاؤ چائے پانی چائے بسکٹ کھلا کے مہمانوں کو فارغ کرو, دل کھلا رکھے, کھلانے کا شوق پیدا کریں, پوری روٹی آپ کھائیں گے اتنا مزہ نہیں آئے گا, ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کیجیے, ایک آپ کھا لیں, ایک ادھر ایک ادھر ایک اس کو دے دیں, وہ چیز جو آپ کو لذت دے گی وہ کبھی ویسے نہیں آتی, اور یہ ایثار ہے, اور اسلام کا ایک بنیادی رخ ہے, آج ہم اس سے بھی دور ہیں, ہر وقت میں مجھے چاہیے المی مزید مجھے مل جائے, یہ صرف روٹی کھانے کی باتیں نہیں ہو رہی, یہ ایک پورا لائف اسٹائل ہے. فرمائے بھائی میں یوں کا شخص نفسی, اور جو کوئی اپنے دل کی حقیقت ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں, دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کی تنگی دور کر دے, اللہ ہمارے دل کھول دے, پوری نہیں پڑتی, اور ایسے لوگوں کی کبھی بھی نہیں پوری پڑتی دیکھی میں نے, جو اپنی ہاں اپنی انا میں اپنے آپ میں کھوئے ہوئے, ابھی ایک چیز تو پوری نہیں ادا کی دوسری لے آئے, کہاں آپ کے قرضے ختم ہوں گے, ابھی آپ نے ایک خواہش پوری نہیں کی دوسری خواہش آپ کی تیار ہے, نہیں, زندگی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا سیکھیں، پھر خوشیاں ملیں گی، پھر آپ ریلیکس ہوں گے. فرمایا والذین جاؤ من بعدہم، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے. یب تابعین کی بات ہے، صحابہ تو تھے ہی ایسے خوبصورت، ان کے بعد والے لوگ بھی سیلف، وہ کہنا چاہیے کہ خود غرض لوگ نہیں تھے، جن کو ہر وقت اپنی فکر نہیں پڑی رہتی تھی، وہ دوسروں کے لیے جیتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے خود غرضی ہے، سب سے زیادہ خود غرضی جو اچھی ہوگی نا وہ جنت میں ہوگی، سب اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، کسی کو پرواہ نہیں. وہ کہتے جنت میں کہ آ گیا ٹھیک ہے، نہیں گیا مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعد والے کوئی وہ خراب نہیں تھے، آنے والے جو تھے وہ پچھلوں کے نقش قدم پہ چلے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین دور میرا دور ہے، اس کے بعد وہ لوگ جو اس کے بعد آئیں گے، پھر اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے جو اس کے بعد آئیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان، جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اور ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. اس دعا کو یاد کریں، آج پوری امت کو یہ دعا پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے غیلہ ہے، چبھتا ہے. اور آپ کو بھی اگر کوئی بندہ بہت ہی برا لگتا ہے، ہوتے ہیں، یقین کیجیے ہوتے ہیں، اللہ نے خود قرآن میں کہا، آپ سورہ فرقان کے آخر میں پڑھ چکے ہیں کہ وجعلنا بعدکم لبعد فتنہ، تصویروں 18 پارے کی آخری آیت ہے، کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بنائی آزمائش. بعض لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتے، کیا صبر کرتے؟ یعنی بعض رشتوں کا صرف ایک ہی علاج ہے ان کو نبھانے کا، صبر. تو کوئی بھی برا لگتا ہے نا، اس کو معاف کرے. دعا کریں کہ اللہ میرا دل کھول دے، اللہ مجھے وہ اتنا برا نہ لگے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ساتھ ایسا کر دے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھا نہیں رہتا. 3114 نسائی کی روایت ہے. پھر آپ نے ایک وقت خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اپنے آپ کو حرص اور بخل سے بچاؤ، تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے. حرص نے ان کو بخل کا حکم دیا تو وہ بخل کرنے لگے، قطع رحمی کا حکم دیا تو انہوں نے رشتہ داری تک توڑ ڈالی، بدکاری کا حکم دیا تو بدکاری کرنے لگے. یا وہ داؤد کی روایت ہے، 1700 نمبر ہے اس کا. تو بخل رشتوں کو جوڑنے سے روکتا ہے، لوگوں کے کام کا بننے کا روکتا ہے. تو کہیے اپنے آپ کو، یہاں بیٹھ کے 3 سیکنڈ دیتی ہوں آپ کو بھی، اللہ کا شکر ہے میں اللہ بڑے بول سے بجائے مجھے اپنے بارے میں ہمیشہ یہ گمان لگتا ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی غل کہہ لیجئے یا گلہ کہہ لیجئے. میں ہر آیت پہ ہر دفعہ اس آیت پہ آ کے سوچتی ہوں، الحمدللہ کچھ بھی نہیں کہنا پڑتا کہ اچھا اس کو معاف کر دو، ہے ہی کوئی نہیں، کسی نے آج تک برا کیا ہی نہیں، کسی نے میرا آج تک کچھ بگاڑا ہی نہیں، کسی کی کوئی بات بری نہیں لگی، مجھے کسی سے کچھ لینا نہیں، مجھے کسی سے دینا نہیں. لیکن اگر آپ کا کوئی ہے 3 سیکنڈ میں معاف کر دیں، آپ یہاں سے آج ہلکے پھلکے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. کیونکہ دلوں میں بغض ہوتے ہیں نا، پھر دین نہیں ہوتا. سچ بات ہے، آج دین داروں کے دین داروں سے بغض ہی دیکھ لیجئے تو مجھے سمجھ نہیں آتا یہ دوسروں کو کیا سکھاتے ہوں گے، کیا بغض ہوگا. تذکرہ انسان کر سکتا ہے کسی کی برائی کا، کسی کی کمی کا، لیکن اپنے دل کو اس سے پاک رکھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے پھر ایک گروہ کی بات ہے، الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی، یا اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے. یہ عبداللہ بن ابی کی جھوٹی تسلیاں، یہود کو کہتا تھا چلو چلو مسلمانوں کے ساتھ لڑو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور عین وقت پہ ان کو بھی دھوکہ دیں گے. جو اسلام کو دھوکہ دیتا ہے نا، وہ کفر کو بھی دھوکہ دیتا ہے، یہ مراد ہے. اور اگر تم سے جنگ کی کہ تم ضرور تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں. جو آپ کا ساتھ نہیں دیتے نا، وہ دوسروں کا بھی نہیں دیتے، یہ بھی لکھ لیں. جو اسلام کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے نا، وہ کفر کے ساتھ بھی سنجیدہ نہیں ہے. جو دین کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے نا، وہ دنیا والوں کے ساتھ بھی سنجیدہ نہیں ہے. اصل سنجیدگی بندے کے اندر آتی ہی تب ہے جب وہ اپنے آپ کو سچا کر لے اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو پاک کر لے. تو یہ جھوٹی تسلیاں دے کر دوسروں کو لارے تو لگا سکتے ہیں، امیدیں تو دلا سکتے ہیں، لیکن یہ اصل میں ان کے کام آتے کوئی نہیں ہے. فرمایا اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ان کی مدد ہرگز نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے، پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے، اور ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے. کیوں نہیں عبداللہ بن ابی آیا منافقین، یعنی عبداللہ بن ابی کیوں نہیں بنو نذیر کے ساتھ لڑا، ملا ان کے ساتھ مل کے لڑا؟ کیونکہ مسلمانوں سے ڈرتا تھا. اور دوسری وجہ، ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتے. نہ سمجھ ہوتا ہے منافق، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کروں کیا, میرے لیے کیا ٹھیک ہے, میرے لیے کیا غلط ہے. یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے. تاریخ گواہ, آج سے آج کی اخبار پڑھ لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی شروع کر لیں, یہود کبھی سر عام آ کے نہیں لڑے, صرف کانٹریبیوٹ وہ کیا کہتے ہیں سازشیں اور پیچھے سے حملے. پیٹ پیچھے سے وار کرنا اسی کی طرف اشارہ ہے. بزدل نہ لڑنی, میدان جنگ میں جانا تو بہادروں کا کام ہے, تو بہادر تو یہ ہے نہیں. کہ کھلے میدان میں کبھی تمہارا مقابلہ نہ کریں گے, لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول پکڑ کے بامبس کو چلانے کے, ادھر بم پھینک دو ادھر پھینک دو, کبھی دو بدو بیٹھ کے نہیں لڑے کیونکہ ان کے اندر جرت نہیں ہے. یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں, کون؟ یہود اور نصارہ. تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو, تم سوچو یہود اور نصارہ ایک ہیں؟ نہیں, مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. ایک چیز ان کو جمع کرتی ہے ہمیشہ, اتحاد یا ان کا جڑنا اسلام دشمنی پہ. اکیلے آپ جو کہ صلیبی جنگیں تو پڑھی ہے, ہسٹری پڑھی ہے یہود اور نصارہ کی, کتنی جنگیں. جب بیت المقدس یہود کے ہاتھ میں آتا تھا تو وہ سینکشن لگا دیتے تھے کہ کوئی عیسائی ادھر قدم نہیں رکھ سکتا. جس شخص نے حضرت عمر کو بیت المقدس کی چابی دی تھی اس نے شرط رکھی تھی کہ آپ اس میں کسی یہودی کو قدم نہیں رکھنے دیں گے, پھر دوں گا چابی. آپس میں دل پھٹے میں یہ صرف ایک کامن تھنگ پہ جمع ہوتے ہیں کہ اور مل کے مسلمانوں کو تباہ کریں یا ان کی نسلوں کو برباد کریں, ورنہ ادروائز ان کے آپس میں بھی بڑے اندر کھاتے خراب ہیں. اندر کھاتے ان کا اپنا بھی بہت دل پھٹا ہوا ہے. پر میں ان کا حال یہ ہے کہ یہ حال کیوں ہے, یہ بے عقل لوگ ہیں, یہ انہیں لوگوں کے مانند جو ان سے تھوڑی ہی پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی مثال شیطان کی سی ہے. پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر. اس کو ہائی لائٹ کریں, ٹرکس آف شیطان کو سمجھنے کا یہ بہت ہی خوبصورت موقع ہے. سب سے پہلی چیز شیطان انسان کو کیا کہتا ہے, کفر کرو. اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں, کیونکہ اب تو میں ذمہ داری نہیں لے سکتا تمہاری, مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. کبھی آپ نے یہ جملہ سنا, ہائے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ سے. دیکھیے اللہ نے شیطان کا یہ جملہ لکھا, تو انسان اگر یہ جملہ بول کے لوگوں کو یہ دلاتے ہیں بڑا ہی اللہ سے ڈر لگتا ہے, بھائی اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے, کوئی نہیں لگتا, اللہ سے ڈر لگتا ہے, تو آپ گناہ چھوڑیں گے. دیکھیے آپ کو پولیس سے ڈر لگتا ہے نا, سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں؟ بالکل باندھتے ہیں. آپ ٹول دیتے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں. ریڈ لائٹ پہ رکتے ہیں؟ ادھر ادھر رکتے ہیں. امریکہ میں لوگ اسٹاپ سائن پہ رکتے ہیں؟ بالکل رکتے ہیں. ڈر ڈر عمل میں جھلکتا ہے. تو آج کے بعد اپنے لیے عمل لکھیں, جب میں یہ جملہ بولوں مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے, کیا واقعی لگ رہا ہوتا ہے؟ اگر تنہائی میں کہتے ہیں اللہ کا تو انشاءاللہ لگے گا, لیکن دوسروں میں یہ رسمن جملے بولنے کوئی زیادہ اچھے نہیں اگر انسان عمل نہ کرے. فرمایا دونوں کا انجام کس کا؟ شیطان کا بھی اور ایسی باتیں کہنے والوں کا. وکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا. میں نے اس لیے عربی پڑھی کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. خالدین واحد مقام ہے پورے قرآن میں, خالدین آتا ہے ورنہ خالدین ہوتا ہے, تسمیہ ہے یہ, ڈیول ہے. فرمائے ان دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے اور ظالموں کی یہی جزا ہے. کیا بنے گا ان کا جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں گر گئے؟ آلویز سوتے جاگتے کھاتے پیتے, کوئی ایک لمحہ بھی تو ان کی زندگی میں چین کا نہیں آئے گا پھر اس دنیا کے بعد. کرو کیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حول تنظر نفس ما قدمت لغت واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. آیت تدبر ہے کیونکہ اس میں اللہ نے آپ کو مجھے تدبر کا ہی موقع دیا. دو دفعہ اس میں اتق اللہ کا لفظ ہے. آپ عربی کے لفظوں کو دیکھیے کیا ہے اس آیت میں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. خود سے پوچھتے ہیں کیا میں اللہ سے ڈرتی ہوں؟ ایسے لگ رہا ہے چوتھے پارے کے بعد اب آ رہا ہے یہ پھر مضمون. وہاں بھی کہا تھا اللہ سے ڈر جاؤ, حق کا تو کہتی اور کیا کرو. اور ہر شخص یہ دیکھے کس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا. یہ دنیا بہت بڑا آج ہے اور کل آخرت ہے, یہ ٹمارو نہیں ہے, یہ ڈے آف ججمنٹ ہے. میں اور آپ بیٹھ کے ذرا سوچتے ہیں ہم نے کل کے لیے کیا تیار کیا. کہیں بھی جانا ہو تو کچھ تیاری کرتے ہیں, کل کیا پکے گا, کل کیا کھائیں گے, کل کیا پہنیں گے, کل کس طرح جائیں گے, رائڈ کیا ہے, اور کل بچوں کو اسکول کیسے چھوڑنا ہے, کل ہسبینڈ کے لیے کھانا کیسے بنانا ہے, کل 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 ایوری ڈے ٹو ڈے پلاننگ کرتے ہیں نا. اللہ کہتے ہیں اس بہت بڑے آج سے گزر کر اس آنے والی کل جو کبھی ختم نہیں ہوگی تم نے کیا تیار کیا. امیدیں, تمنائیں, خواہشیں, فالس ہوپ, امانش, آئی تھنک سو. سورت زاریات ہر راسون یا سورت حدید پڑھ کے دیکھ لی تربس. کیا سوچا آخرت کو ہم نے, ہاؤ مچ سیریس وی آر اباؤٹ آخرت. کل کے لیے کیا تیار کیا. واتق اللہ, ڈر جو اللہ سے, ایسے لگتے دو بریکٹس ہیں, اتق اللہ کی, ادھر بھی اتق اللہ, ادھر بھی اتق اللہ. اللہ کا ڈر ہی کل کی تیاری پلاتا ہے, ورنہ لوگ تو کہتے ہیں موج مستی کرو, بابر بیش کوش کے جہاں دوبارہ نیست. مومن کی یہ سوچ نہیں ہوتی. ان اللہ خبیر بما تعملون, لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. کیا کریں پھر, اللہ کا ڈرو اور کیا نہ کریں. اگلی آیت میں جواب ہے, ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. خدا فراموش لوگ مت بنو. اللہ نے خود انہیں خود اپنا نفس بلا دیا. ذرا اس آیت پہ بھی غور کر لیجئے, جلدی میں اس کا ترجمہ لوگ صحیح نہیں سن پاتے. ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو, مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول گئے, اللہ بھی ان کو بھول گیا, یہی لگتا ہے نا. نہیں, جو اللہ کو بھولتا ہے نا وہ خود کو بھی بھولتا ہے. یہ وہ جس کو شاعر نے کہا کہ تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن. جب ہم اللہ کو بھولتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو کیسے بھولتے ہیں. بس آپ دیکھیں کہ ایک شخص بہت کام کرتا, نماز کا وقت آیا بھول گیا اللہ کو, نہیں پڑھی. روزے آگے نہیں رکھے, بھول گیا اللہ کو. کام کام کام, کھانے کا وقت آتا نہیں کھا رہا, بھول گیا اپنے آپ کو. شادی میں سب جا رہے ہیں, گھر والے, بہن رو رہی ہے, بھائی آپ آ جاؤ, بچی کو پیار دے دو, کام کر رہا ہوں, خود کو بھول گئے, رشتہ داروں کو بھول گئے. جو اللہ کا نہیں بنتا وہ کبھی اپنا بھی نہیں بنتا. شراب کے نشے میں دھوت شخص کے اپنا ہے, زنا سے اپنا نصب خراب کرنے والا اپنا ہے. تو یاد رکھیے, ہم اپنے بھی سنسیئر, اپنے ویل وشر کب ہوتے ہیں, جب ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اللہ ہمیں اپنے آپ کو یاد کروا دے. یہی لوگ فاسق ہیں, دوزخ میں جانے والے جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہوتے. اس کو ہائی لائٹ کریں. آپ دیکھیں کہ اگر جنت کمانا مشکل ہے نا تو جہنم کمانا بھی آسان نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے جنت, باجی کو بک دیجئے گا جو آپ کو دی تھی, ہے باسو بھی. اگر جنت مشکل ہے نا, یہ اس کو مشکل ہے جس کا بھی مائنڈ نہیں سیٹ ہوا. ورنہ آپ کو کہ نماز چھوڑو, جان پہ پڑ جائے گی. آپ کہیں گے میں نماز پڑھنی ہے, آپ جو مرضی کریں میں نماز پڑھوں گا. نماز پڑھنی ہے میں نے, میں تو پڑھوں گی. لوگ کہتے ہیں روزہ چھوڑ دیں, آپ کہیں گے کبھی ہو نہیں سکتا میں روزہ چھوڑوں, مرے کھپے جو بھی روزہ تو رکھنا ہے کیونکہ مجھے جنت کمانے کی عادت ہو گئی. اسی طرح جو غلط کام کرتے ہیں نا, ان کو غلط کاموں کی عادت پڑ جاتی ہے. محنت کرتے ہیں, آپ دیکھیں لوگ الٹی چھلانگیں لگا دیتے ہیں صرف دنیا کے پیچھے. آپ ذرا سرگرمیاں تو دیکھیں جو دنیا میں کفر کی اور نفاق کی ہیں. اس پہ ایک بک ہے بڑی خوبصورت, دعا کریں یہ مل جائے تو پھر یہ جو اگلے 3 دن ہوں گے ہمارے دور قرآن کے بعد, تو ہم یہ بک آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں. ایکسائٹیڈ ہیں, جنت میں داخلہ اور دوزخ سے نجات. میں نے سوچا ہم نے رمضان میں جتنی بھی کوششیں کی ہیں, نیتیں کی ہیں, کیوں کی ہیں کہ اللہ جنت دے دے اور جہنم سے نکالے. تب وہ پورا دریا تو ہم نے لے لیا, تو یہ کوزہ ہے, اس میں قرآن اور حدیث کی آیتیں اور دعائیں کہ جس سے وہ عمل, وہ چیزیں, وہ اسباب. اور بڑی خوبصورت سی بک ہے, باریک سی ہے. اگر سب کے لیے مل گئی تو ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں. کتنے لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ الحمدللہ. چلیے ٹھیک ہے, اب فائنل چیز تو آپ کو اب یہی لوگ بتائیں گے, آپ کے اسکول والے. میں صرف آپ کو ہنٹس ہی دے دیتی ہوں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. لیکن واقعی ہمیں سوچنا ہے اور پوچھنا ہے کہ کیا میں جنت میں جا رہی ہوں کہ جہنم میں. کدھر کی روٹ لی ہے میں نے, میری ڈائریکشن کیا. طرح نیویگیٹر سے تو پوچھیں کہ نارتھ ہے کہ ساؤتھ ہے, ایسٹ ہے کہ ویسٹ ہے. کبھی گھر بیٹھ کے سوچیں. اور وہی بات یاد ہے کہ یہ دو پارکنگ لاٹ نہیں ہے کہ ادھر سے ایگزٹ گیا تو جنت, ادھر گئے تو جہنم. یہ اوپر اور نیچے ہے. اوپر جانے کے لیے اسٹرگل, ہائی ویل گاڑی, 4-wheel گاڑی, بعض وقت جیپ لے کے جانی پڑتی ہے اوپر. تو بڑے حوصلے والے لوگ ہیں جو جنت جائیں گے, جنت میں جانا چاہتے ہیں. اور نیچے جانا کیا مشکل ہے, آپ بریک پہ پاؤں اٹھا لیں اور نیوٹرل میں گاڑی ڈال دیں, کوئی گیئر نہ بدلیں, کوئی اسپیڈ نہ دیں, ایکسیلیٹر نہ دبائیں, آپ نیچے جائیں گے. تو جنت میں جانے والے عزم, بنیاد, قربانی, ہجرت, اور نیچے جانے والے بس سیلف کنٹرول چھوڑ دو, موج مستی, اشتہا, خواہش, ہوا پرستی, جدھر مرضی چلے جائیں. پہاڑوں سفر, پہاڑی سفر بہت مشکل ہوتا ہے, لوگوں نے کیا. اس میں میں نے بے شمار درس دیے ہوئے, دو راستے اور دو مختلف انجام ہیں. تو ہم سب سوچیں, حدیث میں تھے کہ خفت الجنت بالمقار, جنت کو نفس پہ بوجھ پڑنے والی چیزوں سے گھیر لے گا, سراؤنڈیڈ, باڑھ لگی ہوئی ہے چاروں طرف جو نفس کو بوجھ لگتی ہے. اس وقت بیٹھنا بھی ہو سکتا ہے کسی کو مشکل لگے, الحمدللہ آپ کو تو نہیں لگ رہا, لیکن ہو سکتا ہے اگر کسی کو لگے, تو اس کو بھی کنٹرول کرنا. اور جہنم کو, خفت النار بالشہوات, شہوت من پسند لائف سٹائل, جو چاہو کرو, جو چاہو پہنو, جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرو, ٹرینڈ سیٹر, ٹرینڈی اور فلانی اور فلانی, کہ بس لوگ مجھے واہ واہ کریں, میرے پر واہ واہ کریں. تو اللہ کہتے دونوں آپ کی مرضی ہے, لیکن برابر نہیں ہے, نہ جینا برابر, نہ مرنا برابر, نہ مشغلے برابر, نہ کھانا برابر, نہ پہننا برابر, نہ اوڑھنا برابر. ان کا تو لائف سٹائل فرق ہوتا ہے, ٹو ڈفرنٹ آف لائف اسٹائل ہوتے ہیں جنتی اور جہنمی کے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لائف اسٹائل جہنمیوں کا تھوڑا جوڑ لیں اور عبادات جنتیوں کی جوڑ لیں, تو پھر دونوں کو کہاں لے جائے گا اللہ, پکڑ کے کوئی تیسرے ہی رستے میں ڈالنا پڑے گا. تو بی فوکسڈ, خود سے میں بھی پوچھوں گھر جا کے مجھے کہاں جانا ہے, واٹ آئی وانٹ, ویئر آئی وانٹ ٹو گو, پھر ڈیسائڈ کر لینا, پھر ٹھک جائیں, پھر خوب دل سے یا تو خوب دین کمائیں یا خوب دنیا کمائیں, پھر کچھ تو مزہ آئے گا. یہ آدھی گرم آدھی ٹھنڈی چائے کا کیا مزہ آئے گا, ایک بائٹ میٹھی ایک نمکین, کیا مزہ آئے گا اس کھانے کا. یا پھر دو ہی لوگ دنیا کو انجوائے کرتے ہیں, جو میری آبزرویشن ہے, یا فوکسڈ ہو کے جنت لینے کی کوششوں والے, یا پھر فوکسڈ ہو کے جہنم والے. یہ جو میڈیوکر ہے نا, ہم جیسے, وہ ہر جگہ سے رو کے ہی آتے ہیں, شادیوں میں جاتے ہیں چلو خوش ہو جائیں, وہاں سے بھی باتیں سنائیں گے, اچھا جی, اور مسجدوں میں بھی جاتے ہیں تو رو کے ہی آتے ہیں, وہ بھی نہ وہ میں گھاس ڈالتے ہیں نہ وہ گھاس ڈالتے ہیں, کہتے ہیں یہ دونوں جگہ دکھتی ہیں, یہ منافق والے کی کیفیت ہے. تو اپنی عزت بنائے بندہ, اللہ تعالیٰ ہمیں فیصلوں والا بنا دے. آگے فیصلہ آ گیا, اور آپ نوٹ کریں جہاں جنت کی بات آئے گی اس کے بعد عموماً قرآن کا تذکرہ ہے, کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی الجبل لرأیته خاشیا متصدیا من خشیۃ اللہ, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. کیا میرا بھی دل پھٹا ان 28 پاروں کو پڑھ کے, کیا میرا بھی دل پھٹا ان 59 سورتوں کو پڑھ کے. ہم تو ایسے کھیلتے کودتے کھاتے فن کے ساتھ قرآن پڑھنے کے عادی ہیں, چاٹ بھی آئے گی, دہی بڑے بھی آئیں گے, ایک ایک پارا پڑھیں گے, آپ کیا پڑھ رہی ہیں, میں کیا پڑھ رہی ہوں, وہ کیا ہو رہا ہے. چند دن پہلے میں کسی جگہ پہ تھی تو تراویح میں ہم پڑھ رہے تھے, میرا خیال 21 پارا تھا اس دن, اور سات لوگ, اور وہ عورتیں جو تھی نا وہ رونے والی تھی جو میں اس وقت پڑھ رہی تھی, تو کچھ عورتیں جو آ رہی جا رہی کھا رہی پی رہی باتوں میں, تو وہ اتنی باتیں کر رہے تھے, ان کو احساس بھی نہیں تھا کہ ہماری ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ایک محفل تھی تو مجھے اس وقت رونا آ رہا تھا, ان کو پتا بھی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. چلے قرآن کے اوپر ہی عمل کر کے بندہ فن سے تو والی کیفیت, دروازے سے باہر جا کے بول لیجئے, سی آف کرنا ہے تو زور کے پاس جا کے کر لیں. شعور ہی نہیں آج ہماری امت کو کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے خاموشی, لیکن جو آئے تھے اس کے اوپر غور تو پھر کہاں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے ہم کریں, پورا قرآن پڑھ ڈالا, دل پہ بوجھ ہی نہیں پڑا, دل پگھلا ہی نہیں, دل کی سختی دور نہیں ہوئی, حالات درست نہیں ہوئے, حالت بدلی نہیں. کوئی ایک عمل بتائیں اس رمضان میں جو میں نے شروع کیا, کوئی ایک نیکی جو نہیں کرتی تھی اب کی, کوئی ایک گیٹ اپ میں چینج ہوئی, کوئی میں نے اپنے پردے کو اپ گریڈ کیا, کوئی میں نے اپنے حجاب کو اپ گریڈ کیا, کوئی میں نے اپنے نقاب کو اپ گریڈ کیا. کہاں قرآن کے ساتھ میرا تعلق جڑا, یہ آپ خود اور میں اپنا جان سکتے ہیں. یا ایھا الذین, اس کو دیکھو تو قرآن توڑ دیتا ہے. واقعی میں اکثر جملہ یہ بول دیتی ہوں کہ قرآن ایک نیا انسان نکالتا ہے آپ کے اندر سے. ٹوٹو, گرو, پہلے اپنی پہلی چیز گراؤ, پہلا گھر گرائیں گے تو اور بنے گا نا. پہلے بنے ہوئے گھر کو صحیح کریں, وہ رینوویٹیڈ ہی رہتا ہے, کوئی خوبی نہیں بنتی. تو وہ خوش قسمت ہے کہ جو ٹوٹ کے گرتے ہیں اور واقعی پہ میرینیٹڈ ہو کر ایسے ایک نیا روپ ان کا آتا ہے کہ چلتے ہیں ہر نیکی کی طرف, بھاگتے بھاگتے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص جیسا ہمیں بنا دے. آیت بڑی پیاری ہے, مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح جس کے تین دوست ہوں. اب اپنے اوپر لیجیے گا تین دوست, ان میں سے پہلا دوست کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو, دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا, تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں, تیرے ساتھ ہی جاؤں گا اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا. فرمائے پہلا دوست اس کا مال ہے, آپ کا میرا مال, کہتے جو لینا میرے سے لے لو. دوسرا دوست اس کی اولاد ہے, کب تک, قبر سے باہر تک, اوپر مٹی ڈالتے اندر کوئی نہیں جاتا ساتھ. اور تیسرا اس کا عمل ہے جو اس کے ساتھ نہ صرف قبر میں رہتا ہے بلکہ کل نکلے گا. یاد کر لیں سائق اور شہید کو, صرف قاف میں پڑھ کے آئے ہیں اس سلسلے سے ہی, آخری روایت ہے 2481. تو آپ اور میں سوچیں کس کو دوست بنانا ہے, کس کے ساتھ تعلق رکھیں. اس کے بعد سورہ حشر کی آخری آیتیں جو اللہ کی محبت سے بھری ہوئی ہیں. اسماء الحسنہ پہ غور و فکر کرنا ہو تو یہ آیتیں بڑی پیاری ہیں. هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ, وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا. وہی رحمان ہے, وہی رحیم ہے, وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس. محسوس کریں کتنا ہم کو. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, مجھے سورہ حدید کا شروع اور سورت حشر کا اینڈ ملتا جلتا لگتا. اس کے شروع میں اللہ کی صفات ہے, اس کے اینڈ پہ صفات ہے. کیا ہے اللہ؟ سراسر سلامتی, امن دینے والا, نگہبان, سب پر غالب, اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا. چیختے رہے, چلاتے رہے, روتے دھوتے رہے, اللہ نے جو کرنا ہے وہ کر لے گا. اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا, کیونکہ اس کو اس کا حق ہے. سبحان اللہ عما یشرکون, پاک اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا ہے, اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. اس کے لیے بہترین نام ہے. ہر چیز جو آسمان اور زمین میں اس کی تصدیق کر رہی ہے, وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے. 3 سیکنڈ تک غور کریں ان سب ناموں پہ, پھر کہیں کہ مالک, پھر میں تجھے چھوڑ کر کسی اور پہ نظریں کیوں لگاؤں؟ پھر تیرے سے زیادہ اگر میری قدر کرنے والا کوئی نہیں, تو میں تیرے ہی راستوں میں کھپ کیوں نہ جاؤں؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کا قدردان ہے. کوئی دنیا والا آپ کی اتنی قدر نہیں کرتا جتنی اللہ تعالیٰ کرے گا. اور اسی لیے رکوع اور سجدوں میں اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے, سبحو قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ اللہ کے نام ہے, اس کا روب دل پہ پڑتا ہے. اسی طرح نماز کے بعد آپ پکارا کرتے تھے, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام, کہ اللہ تو سلام ہے اور سلامتی ہے, تو ذل جلال والاکرام ہے. تو اللہ کے ناموں پہ بھی غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ ہم سب نے. اللہ تعالی ہمیں اپنی بڑائی کو سمجھنے والا بنا دے. آپ ایک موقع پر ایک حدیث بیان کر رہے تھے کہ اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ میں متکبر ہوں, کہاں ہیں وہ سب جو دنیا میں بڑے بنتے تھے. تو آپ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ کانپ رہے تھے اور ممبر کانپنے لگا. سنا احمد کی روایت ہے 5608. تو اللہ کے ناموں کو اتنے لیئر موڈ میں نہیں ہم سن سکتے. وہ مصور ہے, مجھے آپ کو مصور نہیں بننا. آپ میں ہماری بچیاں تصویریں نہیں بنا سکتی, چاہے وہ فائن آرٹ ہو, چاہے وہ خوبصورت ہوم اکنامکس کالج کا نام ہو, چاہے وہ گریک میتھولوجی آپ سیکھ رہے ہیں. بہت سٹیچوز تصویریں نہیں بنا سکتے. یہ اللہ کی صفت المصور ہونے کی بات ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے گھر میں پردہ لٹکا دیا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی. آپ آئے, آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے اپنے ہاتھ سے پردے کو پھاڑا, ٹکڑے ٹکڑے کیا, پھر فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کا ہوگا جو تخلیق کرنے میں اللہ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ شدید عذاب مصوروں کو ہوگا. اور ان سے کہا جائے گا جنہیں تم نے بنایا آپ ان کو زندگی بھی دو, نہیں بنا سکیں گے. 5647 مسلم. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی صفات اپنے اندر نہ لیں. تلاوت سنیں. اگلی صورت کو سننا شروع کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ پہ غور و فکر والا بنا دے. اگلی سورت سورت ممتحنہ حقیقت میں رشتوں کے جہاد والی سورت ہے. شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر سورت میں خاندان، رشتہ دار اور برادریوں کا تذکرہ ہوگا. اصل میں اس میں ایک خاص واقعہ آ رہا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی کہ میرے ادھر جانے کی خبر آخری وقت تک مکہ والوں کو نہ پہنچے، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بڑی لڑائی ہو اور مکہ کی حرمت پامال ہو. ایک صحابی تھے، حاتم بن ابی بلتا ان کا نام تھا، ان کے بچے مکہ میں تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی مکہ پہ چڑھائی چاہتے ہیں تو انہوں نے ایک خط لکھ دیا کفار مکہ کو اور اس میں بتا دی یہ بات. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ یہ ہو چکا ہے. آپ نے حضرت علی اور ان کے ساتھ کسی کو بھیجا کہ جائیے فلان مقام پہ، سائرہ نام کی ایک عورت ہے، اس کے پاس سے خط ہے، وہ لے کر آئیں. اصل میں وہ عورت پروسٹیٹیوشن کے نام پہ مشہور تھی. جب غزوہ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تو روتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، مکہ میں تو میرا کوئی کام ہی نہیں رہا، سارے بڑے سردار تو مر گئے، تو مجھے مدینہ میں پناہ دے دیں. آپ نے اس پہ رحم کھایا، اس کو مدینہ میں جگہ دی. اصل میں وہ جاسوس تھی، ادھر کی خبریں ادھر لیتی تھی. تو وہ خط اس نے اپنے بالوں کی میڈیوں میں سے نکال کر دیا. جب خط سامنے آ گیا، صاف لکھا ہوا ہے خاطب بن ابی بلتا نے یہ راز فاش کیا. عمر نے کہا اللہ کے نبی خاطب کو مار دوں؟ کہا نہیں، جنگی بدر کے بدر میں شامل ہوئے ہیں، بلاؤ. پھر جب وہ آئے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے یہ کیا ہے، میں مانتا ہوں، اور نہ میرے دل سے اسلام گیا نہ آپ کی محبت، میں نے صرف اس لیے یہ لکھا تھا، مجھے پتا کہ آپ جائیں گے تو آپ ہی جیتیں گے، لیکن میں نے اپنے بیوی بچوں کی محبت میں لکھا ہے، کیونکہ مکہ میں میرے بیوی اور بچے بھی ہیں اور میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، اور جنگ ہوتی تو مجھے پتا تھا کہ کفار نے سب سے پہلے مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو ٹارچر دینا ہے، تو میں نے ان پر ایک احسان کیا کہ میں نے یہ خط تمہیں لکھ دیا، اب میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ کرنا. تو اس پہ یہ پوری صورت ہے. بیوی، شوہر، بچے، جب آپ کو اللہ کے کسی دین کے راستے سے روکیں تو کیا ہے؟ بڑی زبردست صورت ہے. یہ دیکھتے ہیں اور ممتحنہ کہتے ہیں امتحان لینے والی کو، یعنی اس کے اینڈ پہ ان عورتوں کا تذکرہ ہے جو مسلمان ہو کے آتی تھی. مدنی صورت ہے، 13 آیتیں ہیں، 4 مختلف ٹاپک ہیں. آیت 1-7 سچے مومنوں کی اسلامی ریاست سے وفاداری، آیت 8-9 اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی، یعنی فورن پالیسیز کیا ہونی چاہیے مسلمانوں کی، آیت 10-12 عورتوں کی شہریت کے قوانین اور تبادلہ مہر، یعنی اس وقت مکہ سے مدینہ میں کچھ لوگ موو ہو رہے تھے تو ان کے رائٹس اینڈ ریگولیشنز، اور آیت نمبر 13 ریاست سے وفاداری اور کافروں سے قطع تعلقی کی ہدایات ہیں. اوور آل دیکھیں تو مسلمان ملک میں رہتے ہوئے باہر والوں کے ساتھ کیسے ہو، اور ساتھ خاص طور پہ حضرت ابراہیم کا رول ماڈل ہونا کہ رشتوں کے جہاد میں انہوں نے کیا کیا. اور میرے آپ کے لیے تو اس میں واقعی میسج ہے کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم غلط باتیں مان لیتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بہت بڑے ایمان کی ضرورت ہے، جبکہ ارد گرد ہمارے دین، رشتے دار اور اپنے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان بن جائیں تو ہم کیا کریں. یہ صورت انشاءاللہ مجھے آپ کو اس کا میسج دے گی. اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان تقریباً 7 یا 8 ہجری میں یہ صورت نازل ہوئی تھی. آئیے پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹٹولیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں کے نام پر کہاں کہاں اللہ کے قوانین کو پامال کرتے ہیں. اور عورتوں کو تو عادت ہی ہوتی ہے شوہروں کا نام لینے کی یا بچوں کا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. غور کریں، تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آئے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ اللہ اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا چھپا کر کرتے اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا، اب ہر ایک خود سوچ لے، تو کیا ہوگا؟ وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا بھی جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں. یعنی آپ سوچتے ہیں کہ نان مسلموں کو ہم خوش کر دیں تو مشکل وقت میں وہ ہمارا ساتھ دیں. فرمایا وہ کبھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے اور ہاتھ اور زبان سے تم کو تکلیف دیں گے. وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. 3 سیکنڈ تک لگائیے اسے قائد کے ترجمے پہ صرف. ودو لو تکفرون. کیسے؟ خدا فراموش ہو کے ہومو سیکشل بن کے. کفار کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ مسلمانوں کی نسلوں کو اسلام سے دور کرتے، تاکہ تم بس کافر ہو جاؤ, وہ تمہیں مسلمان نہیں دیکھنا چاہتے. تو سوچ لو جن بچوں اور بیویوں اور شوہروں کے نام پر تم یہ کام کرتے ہو, لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم, قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد. اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے اور وہی تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. اس سے کھلی آیت ہو سکتی ہے کوئی؟ یہ کون سی اولادیں کام نہیں آئیں گی جن کو دنیا میں کھپا دیا اور جن کی وجہ سے اللہ کو ناراض کیا؟ دیکھیے رشتوں کا جہاد بہت مشکل ہے. دین کے کام کے رستے میں جو سب سے بڑا تاغوت یا ہرڈل یا رکاوٹ آتی ہے نا, وہ رشتے آتے ہیں. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ مائدہ میں, وَلَا تَخَافُنَّ لَوْمَ لَائِمٍ, اللہ کہتے تم نہیں کرتے میرے کام, جاؤ میں ایسے لوگ لے آؤں گا جو کسی ملامت گھر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. دشمن کھل کے مخالفت کرتا ہے, اپنا جو ہوتا ہے نا رشتے دار وہ محبت کی مار مانتا ہے. سوچ لو, دیکھ لو, یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. آپ کے میرے لیے ایک مثال ہے. آپ دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں کیسے سب کو لے کر چلے, رشتے داریاں بھی تو اللہ نہیں سکھائیں, سلا رحمی ہے, قطع رحمی نہیں کرو, پھر بچوں کو بھی تو اللہ نہیں کہا پالو, یہ کرو وہ کرو. آپ امیجن کیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک رسی ہے نا, اس رسی کو پکڑنا ہے آپ نے. آپ یہاں سے بیٹھے, مثال میں دے رہی ہوں صرف سمجھنے کو, ایک رسی ادھر ہو وہ یہاں سے یہاں تک آ گئی, یہاں سامنے آپ سب میرے ریلیٹیوز بیٹھے ہیں, یہ رسی وہ ہے جو مجھے اللہ سے جوڑتی ہے. اب میں اس رسی کو پکڑوں گی تو میں چاہوں گی کہ آپ سب بھی اسی سٹیج پہ آ جائیں, تو میں کیا کروں گی, دس اتروں گی نا تو میں آپ کا ہاتھ پکڑوں گی. مجھے کہاں تک جانا چاہیے آپ کو پکڑنے کے لیے؟ جب تک یہ رسی میرے ہاتھ میں رہے. اگر ایک دوسرے ہاتھ سے میری اپنی ہی رسی چھٹ گئی تو پھر میں بھی نیچے ہی رہوں گی, آپ بھی نیچے ہی رہیں گے. یہ اصول یاد رکھیں, جب تک دین کی رسی ہاتھ میں رہے اور رشتے دار آپ کے ساتھ چلیں, آپ ان کے ساتھ ملیں, تاکتے بھی کھائیں, شادیاں بھی کریں, سب کریں, جہاں اللہ کی رسی چھٹ کے آپ ان کی وجہ سے گناہ کرنے لگیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں, اس رسی کو نہ چھوڑیں. بس ایک کرائیٹیرین مل گیا, اسی میں اولاد کو رکھ لیں, اسی کو سب میں رکھ لیں. اگر اللہ کے تک جانے کا راستہ بن رہے ہیں یہ پیارے تو ان کو فوراً پکڑیں, اور اگر یہ آپ کو خود اللہ سے کاٹ رہے ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیں. اللہ آپ کو کبھی کاتے رحم نہیں کرے گا. ورنہ یاد رکھیے قیامت کے دن بہت زیادہ حسرت کا شکار ہوں گے. اب اس کی عملی پہچان, رشتوں کا جہاد سب سے بڑھ کر کس شخص نے کیا؟ ابراہیم نے, بچپن میں ماں باپ سے, جوان ہونے پہ خاندان برادری سے, اور بڑے ہو کے اولاد سے اور بیوی سے. چاروں نعتوں سے ابراہیم آزمائے گئے. ہم جیسے کمپرومائزنگ ہوتے ہیں نا, اس وقت خاندان کی غلط مان لیتے کہ خاندان نہ ناراض ہو, باپ کے نام پہ اس کے حقوق دیتے ہوئے اس کے کہنے پہ کام کرتے اور خاندان کے ساتھ چل پڑتے بت پوجنے وہاں پہاڑوں پہ, اور بڑے ہو کے کہتے اللہ بڑھاپے کا بچہ, اب اس کو چھوڑ کے تیرے کیا کام کروں, بیٹھو ادھر. ایسے اتنا سوچنے والے کام نہیں کرتے, سیدھی سی بات ہے, یہ سر پھرے لوگ ہی کرتے. اور سچ بتاؤں, دین کے لیے زندگی کو خالص کرنا چاہے سیکھنے سے شروع ہو, یہ عقل کا فیصلہ نہیں ہے, یہ دل کا فیصلہ ہے. عقل آپ کو چار جگہ روکے گی, کل ادھر آنے سے بھی دل لے آئے گا آپ کو ادھر. یہ آپ کو دل لا رہا ہے ابھی تک؟ کئیوں کی عقل کام کر چکی ہے, وہ چھوڑ چکے آنا, وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ گھر سے ہو رہا ہے, ہم گھر سے سنیں گے. کوئی فرق پڑتا ہے ادھر بیٹھنے اور گھر میں سننے سے؟ جی طاہر, فرق پڑتا ہے نا. آپ ایک ماحول میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ کھڑکی سے کوئی چیز دیکھنا یا اسکرین سے دیکھنا اور اصل جگہوں میں جا کر دیکھنا ایک چیز ہوتی ہے, ماحول کا حصہ بنتا ہے انسان. تو بہرحال آئیے حضرت ابراہیم کی مثال پڑھتے ہیں. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھ کیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے, کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا, ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس آیت کا ترجمہ بدل کے بتاؤں صرف سمجھانے کے لیے. لفظ معبود کو چینج کریں, اس کی جگہ کچھ اور لکھیں, رسم و رواج, طور طریقے, اٹھنا بیٹھنا, پہننا اوڑھنا, پھر پڑھیں, ہم تم سے اور تمہارے رسم و رواج سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر مناتے ہو بیزار ہیں. کتنے لوگوں میں اب یہ جرت آ گئی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں؟ بہت تھوڑوں کی ہے, یہ جوانوں کی زیادہ ہے, بوڑھے کوئی نہیں ہاتھ اٹھاتے. انہوں نے پھر جا کے بیٹھ جانا اسٹیج پہ, اما دے بغیر نکاح نہیں ہوتا, مووی اما دی سب تو بہت ہی بننی ہے, کڑی نو کڑے تے اما نہیں پانے ہیں, کی کریے پھر بچے جو ہوئے نہیں. اب بچہ آپ کی نہیں مانتا, آپ نے بچے کی بالکل نہیں ماننی, کر کے تو دیکھیں, اولادوں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ماں کا رب اللہ میں نہیں ہوں. شوہروں کو بھی سمجھ آتی ہے اب یہ مجھ سے نہیں ڈرے گی کیونکہ ابھی آج انشاءاللہ آگے حضرت آسیہ کی بھی سٹوری آ رہی ہے, وہ کوئی نہیں تھی ڈری فرعون سے. پورا پارا پڑھیں اور اس پہ غور کریں, آپ کو میری باتوں کو نکال دیں, سب نکال دیں, صرف ترجمہ پڑھ کے گھر جائیں نا, ایک ایک سورت پہ رات کو تاک رہا تھا, چلے آج یہ کام کر لیں, تاک رات میں صرف سورت یہ پورے 28 پارے کی سورتوں کا ترجمہ ایک ایک کر کے بیٹھیں, پڑھیں, غور کریں اور پھر آگے تھے. یہ نہیں کہ روانی سے پڑھ دیں جو ہم وہ گاڑی چلاتے ہیں ٹک 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 ٹک, وہ نہیں. پڑھیں ایک جملہ, تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں نمونہ, اچھا میرے لیے کیا, بس ایسے پڑھیں, پھر اگلے جملے پہ چلیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دی, اچھا میں کہتی ہوں کیا کہا, ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو بیزار ہوئے, اچھا میں ہوں, بس اس طرح پڑھیں خود کلامیاں. ایک سیٹ میں نے ایسا بھی ریکارڈ کیا تھا شروع میں, خود کلامیوں کے نام پہ قرآن پڑھیں اور باتیں کریں اللہ سے, کس سوچ سے کیا آپ کا رب ہم سے چاہتا کیا ہے اور فیصلہ کیا. اچھا سوچنے کی حد تک ہم بھی سوچتے ہیں ماشاء اللہ, لیکن ہمارا آخری فیصلہ وہ نہیں ہوتا جو حضرت ابراہیم کا تھا, کیا کفرنا بکم, ہم نے تم سے کفر کیا, سوری وی کینٹ کم, اور جھوٹ نہیں بولتے کہ وہ بچہ بیمار ہے, سردی بہت ہے, گرمی بہت ہے, صاف بھی ہم ان چیزوں سے بیزار ہیں, ہم نہیں آئیں گے, نہ ہم کرتے ہیں نہ کراتے ہیں نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں, صرف یہ رسموں کے بت ہی میں نے آپ نے توڑ دیے نا, تو اسی سے آپ دیکھیے گا اور بہت سارے راستے آسان ہوں گے, کیونکہ آج کے دور میں دین سے روکنے کی بہت ساری مشکلات میں ایک مشکل ہماری رسومات ہیں. اور تمہارے اور ہمارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت پڑ گئی, عداوت پڑ گئی کس معاملے میں, لڑا کریں گے ہر روز, نہیں دین کے معاملے میں, بل بخد آؤ اور بیر پڑ گیا ہے, یعنی مجھے یہ چیزیں اچھی کوئی نہیں لگتی, وہاں جا کے جو جلنا کڑنا ہے تو میں گھر اچھی, میں یہاں بیٹھ کے دعا کر دوں گی کہ اللہ اس رشتے کو کامیابیوں تک پہنچا دے, میں وہاں جا کے جل نہیں سکتی اور گناہگار نہیں ہو سکتی, کب تک, ابد, ہمیشہ کے لیے, کب تک. آپ رشتے دار تو ڈر جائیں گے, دیکھا دیکھا قطع کلامی اور قطع تعلقی, کہا نہیں میں ہمیشہ نہیں چھوڑی, حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, ہاں مگر جب تک تم ایک اللہ پر ایمان لے, یعنی تم چھوڑ دو تو ہم تمہارے ساتھ اس رسم کے بعد پھر ملیں گے, عید کے موقع پہ بھی ملیں گے, ہم شادیوں میں اور موقعوں پہ ملیں گے, غلط موقعوں پہ آج کے بعد میں آپ سے نہیں ملوں گی. جرت پیدا کریں, اب ہماری آواز نہیں اکڑی ہونی چاہیے, ہم غصے میں کہتے ہیں خان گھرج سے اور ساتھ چار اور کو بھی باتیں سنا, اکیلے میں کونے میں کمرے میں جا کے گھر میں شادی سے پہلے ماں کے اور باپ کے کان میں کہہ دیں جو جس کے کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نہیں آؤں گی, جھوٹ نہیں بولنا, یا اس چیز کو ختم کر دو یا مجھے نہیں کہنا, میں نہیں کسی اور کو بتاؤں گی, میں تمہیں بدنام نہیں کروں گی, میں تمہاری برائیاں نہیں کروں گی, غیبتیں نہیں کروں گی, بٹ آئی ول ناٹ کم, آئی کینٹ کم, کیوں, ایک اللہ کی بات پہ عمل کرنے کو دل کر رہا ہے. اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے دعا کر دی تھی, تو جواب آ گیا, مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں, اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی دعا بھی تو یہی تھی. خوبصورت دعا ہائی لائٹ کر لیجئے, ربنا, اے ہمارے رب, علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر, تیرے کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع ہم نے رجوع کیا اور تیرے حضور ہمیں پلٹنا ہے, اے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا, اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, بے شک تو ہی, ربیہ کدھر ہے, ماما کو بلاؤ اندر, تو ماما کو کیا, نانوں کو ڈسٹرب نہیں کریں, آپ چلی جائیں. آپ دیکھیے کہ یہ جو دعا ہے نا, کہ جب ہم رشتے داریوں کی باتیں کرتے ہیں نا تو ہمیں کیا لگتا ہے, ہائے اکیلے رہ جائیں گے, تو اس دعا میں آپ نے دیکھے بار بار توکل کی بات ہے, اللہ کہتے ہیں تم مجھ پہ توکل کرو, میری طرف ہی تم پلٹو گے, میں تمہاری مدد کروں گا. کافروں کے لیے فتنہ بندہ کب بنتا, تماشا بنتا اپنا, لوگ کہتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں, قرآن کچھ اور کہتا ہے مسلمان کچھ اور ہیں, نبی کی شادیاں کچھ اور تھی, ان کی شادیوں کو کیا ہو گیا, اور جو پچھلی زندگی کے گناہ تھے, رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, بے شک تو ہی زبردست ہے, بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے. اس پہ غور کیجئے, اللہ مجھے آپ کو, مجھے تو یہ جرت دے دے, آپ چاہے مانگے نہ مانگے اپنے لیے, اور اس کی جو لذت ہے نا یہ لفظوں میں نہیں بیان ہو سکتی. اسی لیے اگلی آیتوں میں ابراہیم کا خوبصورت انجام, لقد کان لکم فی اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر شخص کے لیے اچھا نمونہ جو اللہ روز آخر کا امیدوار ہو, اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہیں. امیجن تو کیجیے, رول ماڈل بنانا ہے تو ایسے لوگوں کو بنائیں, ہم جیسے ڈیلر ڈالے لوگوں کی باتیں نہ سنا کریں, جو ہر وقت اس دکھ میں کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں. بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے. یہ زیادہ دن دور نہیں رہیں گے تم سے, قریب آ جائیں گے. تم ان کو جم کے تو دکھاؤ کہ تمہیں اللہ سے پیار ہے. اور حدیث میں جو اللہ سے پیار میں سچا ہوتا ہے, اللہ لوگوں کا دل میں اس کا پیار ڈال دیتا ہے. جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے, اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, اللہ تمہیں اس بات سے بھی نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بے گناہ نان مسلمز کو بھی اسلام چھیڑنے کو نہیں کہتا. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان سے جو لوگ دوستی کریں وہ ظالم ہے. مینیفیسٹ ٹروتھ ہے, ایک لفظ کی ضرورت نہیں ہے. جو برا کرتا ہے اس سے برا بنو. اس اللہ کی دشمن ہے اس کی غلط بات. پیار اپنی جگہ, محبت اپنی جگہ, غلط چیز کو نہیں برداشت کرنا. یہ میسج ہے آیتوں کا. اب آیت اینڈ پہ سن لیجئے گا. مکہ میں مسلمان تھے, مدینہ میں ہجرت کر کے آئے. کچھ کی بیویاں پیچھے رہ گئیں, کافر تھیں. مدینہ میں آئے, یہاں اکیلے تھے. کچھ مدینہ میں آ کر مسلمان ہوئے. یعنی ایک عجیب ڈائنمک ہے. یہ ایک بہت ڈائنمک دور تھا, ہر دور میں ایسا ہوگا. جب سچا دین کسی سوسائٹی میں امپلیمنٹ ہوتا ہے, کسی کا شوہر پہلے دین پہ آ جاتا ہے, کسی کی بیوی پہلے پہ آتی ہے. پھر بیوی دین سیکھ کے جاتی ہے تو گھر جا کے بات کرتی ہے, اور اگر ذرا حکمت بھی نہ ہو بات کرنے کی تو جھگڑا ہوتا ہے. یہ بات ہے ادھر. اب وہ ادھر کی بیوی بات ادھر کی ادھر جاتی ہے. کرنا کیا تھا؟ یہ ایک بہت خوبصورت ٹاپک ہے جس کو اس وقت صرف ٹچ کر سکتی ہوں. آئیے سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو, اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو ظاہر پہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو مان لو, اس کے اندر کے کھوج نہ نکالو. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو. یہ بہت بڑا ایشو تھا. جب بیویاں دوسرے کچھ کے ابھی شوہر کفر پہ تھے, اب وہ مسلمان ہو گئی تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے. وہ آئی مدینہ میں, پیچھے سے شوہر صاحب پہنچ گئے, میری بیوی مجھے دو. اب وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں مسلمان ہوں, میں کافر کے گھر میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ یہ ایشو ہے. دی ہیبیٹیشن آف سوسائٹی کا, سوری وہ تمہارے ساتھ اب نہیں جا سکتی. کیوں؟ نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے نہ کفار ان کے لیے حلال ہے. مومن اور کافر ایک چھت کے نیچے نہیں رہتا, ایک بستر پہ سونا تو دور کی بات ہے. ان کے کافر, اب شوہر کہتا ہے اچھا جی میں نے تو حق مہر دیا ہوتا, اب یہ مسلمان ہو گئی تو میرا کیا قصور ہے؟ کہا پکڑو اپنا مہر, لے جاؤ سارا, گیٹ آؤٹ. ان کا مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے, جاؤ تم اس سے اور کوئی کافر عورت لے آؤ نکاح میں. ہے کوئی دنیا میں اتنا خوبصورت اسلام نظام دینے والا؟ ہم کہتے ہیں کافروں کا مال لوٹ لو. نہیں, کافروں کو ان کا واپس کرو. اب یہ سارا حق مہر آئے گا کہاں سے؟ یہ دوسری طرف اب دوسری کہانی اگلی آیتوں میں آ رہی ہے. جہاں سیرت کی بات آتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس میرا بس نہیں رہتا کہ میں اور بات کروں, لیکن ان کو بڑے بغیر قرآن زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا. سوری, ہم صرف سوکھا قرآن کا ترجمہ یہاں سن کے جائیں, سیرت کو بیچ میں نکال دیں, کوئی رہنمائی نہیں ملے گی آپ کو مجھے الا ماشاء اللہ. فرمائے جو مہر ان کو دیے تھے ان کو پھیر دو, دے دو تمہارے نبی, تم دے دو ان عورتوں کے مہر, لیکن ان کو گندے مردوں کی زوجیت میں نہ جانے دو. کیا کروائیں گے ان سے؟ کفر ہی کروائیں گے نا. اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں, جبکہ تم ان کو مہر کرو. اب ان عورتوں کو مدینہ میں آ کر کیا کرو؟ مسلمان مردوں سے ان کے نکاح کر دو, اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رہنے دو. اب ایک اور کیس, کسی مسلمان کی بیوی کافر ہو جاتی ہے اور وہ مکہ چلی جاتی ہے, کہا ان مکہ والوں سے اس عورت کا مہر لو اور تم اس مہر کو دے کر کسی مومنہ سے شادی کر لو. بالکل وائس ورثہ, اسی کا اپوزٹ. جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو. یہ خارجہ پالیسی, اتنا بولڈ ہے اسلام. یہ مسلمان ملک ہے, چاروں طرف کافر ملک ہیں. آپ سے ہم ایسے ڈیل کریں گے, آپ سے ہم ایسے ڈیل کریں گے, ایسے حکمران چاہیے آج. دو ٹوک دودھ کا دودھ پانی کا بند, نہ ہم ظلم کریں گے نہ آپ کریں. یہ برابری پہ, برابری کی بیس پہ مسلمان کافر معاملہ کرے, ساری زندگی ساتھ رہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جب یہ ہے نا کہ نہیں تم مسلمان ہو تم دبو, تمہارے رولز بھی ہم بنائیں گے, تمہاری پالیسیز بھی ہم بنائیں گے, تمہارا وے آف لیونگ ہم بنائیں گے, تب فتنے آتے ہیں. اللہ کے نبی اتنے بولڈ جرنیل تھے. آپ جیسے حکمران دنیا کو آج ایک مل جائے, پوری دنیا میں امن آ جائے. آپ نے کہا نہیں ہم نے دیے تھے نا واپس تمہیں, ہمیں بھی دو, کم آن دو, ہم نہیں دبیں گے کہ ہم مسلمان ہیں, ان سے لو, کیونکہ کافر ہو کے ایک عورت گئی ہے نا تمہارے شہر یا تمہارے ملک میں, اس کا حق مہر دو. کیوں بھائی, یہ اس کے میاں کو واپس کیا جائے گا, یہ کسی اور مومنہ کو نکاح میں لے کر آئے گا, یہ پیسے ادھر آئیں گے. قرمات و قصاص بکرا میں بڑھ چکے ہیں, عزتیں برابر کی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دبتا ہی جائے اور دوسرا دباتا ہی جائے. اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے, ان کو وہ واپس مانگ لیں, یہ اللہ کا حکم ہے. اور واقعی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ سے زیادہ کوئی ان مسئلوں کو نہیں بول سکتا. ہمارے تو وہم میں بھی نہ یہ مسئلے کبھی آتے اگر قرآن میں نہ ہوتے. انیوژل ہے نا, حالات کے مطابق ایسے واقعات آ جاتے ہیں. تو لہٰذا یہاں گھر ٹوٹ رہے ہیں, کس نام پہ؟ دین پہ. ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی بات ہو جائے, ہم کہتے ہیں آج سے قرآن چھوڑ دو. یہاں یہ حکم ہے, فیصلہ ہے. دین نہیں چھوڑنا, حکمت سے چلتے جائیے, وقت کے اور حالات کے مطابق ان کو بھی اسی چیز میں لائیے جس میں آپ لائے ہیں. یحکم بینکم, وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے, اور اللہ علیم اور حکیم ہے. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے نہ بھی ملے, وہ کہتے ہم نہیں دیتے, ہم نے کہا تھا یہ مسلمانوں نہیں دیتے, تو پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ان کو اتنی رقم ادا کرو جو ان کے دلوں کے برابر ہو. وہ کہتے ہم نہیں دیں گے, کیش میں نہیں دیں گے. کہا اچھا وہ فلاں فلاں عورت کا حق مہر کاٹ لو, ہم اس کا تمہیں نہیں دے رہے. ایکویلٹی, ایسے لگتا ہے جوش ہے اس میں, سبحان اللہ. اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. یہ اللہ کا ڈر بندے کو بالکل سیدھا رکھتا ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات, اب جو عورتیں مسلمانوں کی آتی تھی نا ہجرت کر کے, اب ان سے ہی اللہ کے نبی بیعت لیتے تھے. ذرا اس کی ایک ایک شک پہ بھی غور کیجئے گا کہ مومنہ کون ہوتی ہے. اگر میں ہوں یا آپ ہوں, ہمیں یہ کام دیکھنے پڑیں گے اپنے اندر بھی. اے نبی, جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی, چوری نہ کریں گی, زنا نہ کریں گی, اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی, اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کو بختان گھڑ کر نہ لائیں گی, اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی, تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کرو. اسلام صرف باتوں سے نہیں بنتا. یہ دیکھیں, یہ پلجز لیے جا رہے ہیں, یو شوڈ ڈو دس, تمہیں کرنا ہوگا ورنہ پھر ایمان نہیں ہے. یہ سب کام کریں گے نا پھر ایمان آئے گا. اور رہ گئی پچھلی زندگی, تو ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ہرگز اللہ تعالیٰ یعنی درگزر بھی کرتا ہے, رحم بھی فرمانے والا ہے. کرو کیا؟ آخری آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا, جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. تو جس کو آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے, آنی ہے نہیں آنی, کل کیا ہونا ہے, پرسوں کیا ہونا ہے, اس کی کس کو فکر ہونی چاہیے؟ تو آپ اور میں اس پہ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اچھی دوستیاں دے دے, بری دوستیوں سے بچا, برے معاملوں سے بچا, اور انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ. انسان اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے. آپ اور میں اپنا دین چیک کریں, اپنی ساری دوستوں کا دین دیکھ لیں, ہم اس کا ایوریج ہوں گے. اس کو کسی بھی جگہ ملٹیپلائی کر لیجئے یا ڈیوائڈ کریں تو بات بنے گی. اگلی صورت کرنا, دو تین منٹ اوپر ہوں گے اگر آپ کہیں گے نہیں تو ابھی دو منٹ ہے میرے پاس, کر سکتی ہوں میں شروع؟ کر لیتے ہیں. سورت صف, سورت صف کا نام ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ ڈسپلن سکھا رہا ہے, اور امت مسلمہ کی بنیاد ڈسپلن پر ہے. اصول کو ماننا, رولز اینڈ ریگولیشنز کو اپنانا, پیچھے صافات تھی تو یہاں صف ہے. دن میں پانچ دفعہ صفحے بنوا کر امت کو سکھایا گیا کہ کاموں کو طریقے سے کرو, ڈسپلن کے ساتھ کرو. لیکن وہی امت آج اتنی ڈس آرگنائزڈ ہے کہ کسی بھی رول ریگولیشن کو ماننے کے لیے دل ہی تیار نہیں ہوتا, خاص طور پہ جب وہ دین کے نام پہ ہو. پھر اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو ایک مضبوط اینٹ کی طرح جوڑا جا رہا ہے, اور جو آپس میں جوڑنے والا سیمنٹ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. 14 آیتیں ہیں صرف, مدنی صورت ہے, 6 ٹاپک ہیں. آیت 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بے عیب ہے وہی اسلام کو غالب کرے گا. آیت 2-4 میں محبت الہی کا دار و مدار جہاد پر ہے. 5-6 آیت, یہود کی طرح اپنے رسول کی نافرمانی نہ کرو. آیت 7-9 غلبہ اسلام کی بشارت. آیت 10-13 دنیاوی اور اخروی فتح کے لیے 4 شرائط ہیں, دیکھیں گے کیا ہیں انشاءاللہ, اللہ عمل کی بھی توفیق دے گا. پھر آیت نمبر 14 جو آخری آیت ہے, اس میں دعوت نصرت جہاد ہے کہ فتح اللہ تعالیٰ مسلمان کو ہی دے گا. مرکزی مضمون کیا ہے؟ کونوا انصار اللہ, اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. سچے ایمان کے ساتھ جان مال کا جہاد کرو گے تو تم مسلمانوں دنیا میں غالب آؤ گے. سورہ صف غزوہ احد کی شکست کے بعد تقریباً 3 ہجری میں نازل ہوئی تھی. جس میں مسلمانوں کے حوصلے تھوڑے ٹوٹ چکے تھے، لیکن اس میں دوبارہ ان کو ریہیبٹ کیا گیا اور بتایا گیا کوئی بات نہیں، اگر ایک دفعہ غلطی کر لی ہے آئندہ نہ بس کرنا، اور یہی اسلام کا مزاج ہے، اسی کو توبہ کہتے ہیں، اسی کو اصلاح کہتے ہیں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اللہ کی تصدیق کی ہے ہر اس شخص نے جو آسمان اور زمین میں ہے، وہ غالب اور حکیم ہے. ہم بھی کر لیں ایک دفعہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو کلمے، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی، دو کلمے زبان پہ بڑے ہلکے، لیکن خبیبتانی علی الرحمانی، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، بس ثقیلتانی فی المیزانی، نام اعمال میں بہت بھوجل ہوں گے. اور کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درخت لگ گئے آپ کے لیے جنت میں اتنے میں، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. کرو کیا؟ یا ایو الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ وہ باتیں کرو جو کہتے ہو، اور وہ کہو جو کرتے ہو. اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو تم کرتے نہیں. اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں. پہلے ناپسند بتایا. دعا کر لیں ہم قول و فعل کا اللہ تضاد دور کرے، قرآن سے جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، سنتے سناتے اللہ عمل والا بنائے. اب آئیے دیکھیے اللہ کی فیورٹ جماعت کی پسندیدہ خوبیاں. الذین یقاتلون فی سبیلی، جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے. ہر مسلمان ایک اینٹ ہے، دوسری اینٹ سے جڑتا ہے. بیچ کا جو مسالہ ہے نا، جو اللہ کی محبت ہے، عاجزی ہے. امت ٹوٹ گئی نا جب سے، تب سے بیکار ہو گئی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بکھری ہوئی امت کو بکھری ہوئی اینٹوں کی طرح ضائع نہ کرے. جو اینٹ گھر بناتے ہوئے لگ جاتی ہے نا، وہی کام کی ہے، وہ محفوظ ہو گئی ہے. اور جو اینٹیں بچتی ہیں، بعد میں بچے وکٹس بنا لیتے ہیں، بعد میں مزدور اس کا چولہا بنا کے اس پہ چائے بناتے ہیں، اللہ کہتا ہے تم بچی کھچی اینٹ ہو. یہاں اجتماعیت سکھائی جا رہی ہے. دین کے نام پہ اجتماعیت کے ساتھ جڑنا اور اجتماعی ماحول میں کام کرنا بندے کی خوبیوں کو بڑھا دیتا ہے. جیسے چھکا ایک ہی کھلاڑی لگاتا ہے، فتح ساری ٹیم کی ہو جاتی ہے. دین کے کام میں آپ تھوڑا کر رہے ہیں یا زیادہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس وہ کر رہے ہیں جو آپ کو کرنا آتا ہے، جو آپ کر سکتے ہیں اس کو سنجیدگی سے کریں، پوری امت کی فتح آپ کی فتح ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور یاد کرو موسیٰ وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے عزت دیتے ہو؟ امیجن کریں، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ موسیٰ آزمائے گئے. سٹبن قوم، اور جن کو چاہے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے، وہ کبھی پوچھے اس بات کو، ایک بات نہیں سن کے دینے کو تیار. پر میں موسیٰ مجھ سے بہت زیادہ ستائے گئے، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. ہائی لائٹ کر لیں، اللہ صرف اس کے دل کو ٹیڑھا کرتا ہے جو خود ٹیڑھا ہونا چاہتا ہے. ایک شک کا وائرس آ جاتا ہے آپ کے دماغ میں، سیدھے چلتے چلتے آپ راستہ موڑتے، آپ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ راستہ نہیں کہ دوسرا، آگے جا کے کہتے ہو وہی صحیح تھا. اب کیا کرے، 60 میل اوپر سے گھوم کے واپس یو ٹرن لے تو پلٹ کر آئے. دعا کریں میں اور آپ اپنے لیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ھدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یاد رکھیے، ہدایت کا سفر یہ سیدھی روڈ نہیں ہے، اس کے ساتھ ایگزٹ بھی ہے، اس میں راؤنڈ اباؤٹس بھی ہیں، اس میں کرس کراس بھی ہیں، ٹیڑھ میڑھ بھی ہے. تو ہر لمحے دین کا آپ کتنا ہی زیادہ کام کیوں نہ کر دیں، کتنے بڑے عالم مفتی نہ بن جائیں، ٹیڑھے ہونے کے چانسز موجود ہوتے ہیں. اور جتنے بھی آپ کو آج غلط عقائد پھیلانے والے لوگ دکھ رہے ہیں، وہ بڑے بڑے عالم ہیں، پڑھا لکھا ہے، تبھی تو یہ غلط چیزیں نکال نکال کے لوگوں کو دکھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اور سب کے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا دے. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، پیچھے موسیٰ کی بات یا عیسیٰ کی، اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تصدیق کرنے والوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی بھی موجود ہے، پچھلے دین کا دشمن نہیں، اس کو ساتھ لے کر چلتا ہوں. تو مجھے غلط نہ سمجھو، اکویلٹی پہ بات ہو رہی ہے، کامن گراؤنڈ پہ. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ اللَّهِ، اس کو ہائی لائٹ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری تورات میں اور انجیل میں تھی اس کا ذکر آ رہا ہے. اور بشارت دینے والا ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام. تو یہ تورات انجیل میں اللہ کے نبی کا نام، تورات بیسیکلی کہہ لیجئے، تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آتا ہے. اور آپ کے یہ دونوں ہی نام ہیں، محمد ہو تو بھی تعریفیں ہیں، احمد ہو تو بھی تعریف, ایک جگہ تعریف کیا گیا تو ایک جگہ تعریف کرنے والا. کس کی تعریفیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی. اور آپ کی تعریفیں کون کرتا ہے آج؟ پوری دنیا کرتی ہے, مان لیجئے کرتی ہے. کچھ لوگ سامنے نہیں کرتے تو چھپ کے کرتے ہیں, لیکن آپ کا کردار اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ آپ کی تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. وہ پڑھ لیجئے دی ہنڈریڈ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 نمبر پہ مائیکل ہارٹ نے رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی نبی کی تعریفیں کرنے والا بنا دے. اب ذرا حضرت عیسیٰ کی تڑپ دیکھیے, قوم کو پکارا, دیکھو ایک نبی تو آئے گا لیکن ابھی میں آیا ہوں, میری مدد کرو. دین کے کام کر تنہا نہیں ہوتے, اکیلے نہیں ہوتے. کہا نبی آئے گا, لیکن جب نبی آ گیا تو کیا ہوا؟ فلم مجا ہوں بل بھائی نات, مگر جب ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آ گئے تو انہوں نے کہا یہ تو صریح جادو, صریح دھوکا ہے. اب بھلے اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے, حالانکہ اسے اسلام اللہ کے آگے سر تاج جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو. اللہ نہ کرے ایسا کوئی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا. ہائی لائٹ کیجیے گا, آیت پیچھے سورۃ توبہ میں بھی آئی تھی, اب بھی آئے گی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. فرمایا یہ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں. منہ کی پھوکے کیا؟ کوششیں کفار کی, میڈیا, نیٹ, ہر پلیٹ فارم جہاں سے اسلام کے خلاف کمنٹس آتے ہیں. اور اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا دین اسلام. اور اللہ کا فیصلہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. حدیث میں کہ کچے گھروں میں بھی اسلام آئے گا, قیامت کے دن قریب سب جگہ اسلام آ جائے گا. کہ زور والے کے ساتھ زور کے ساتھ اور عاجز کے ساتھ عاجزی کے ساتھ, خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اسلام تو آنا ہے, آئیے میں اور آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈال لیں. آپ کو پتہ یہ فتح ہونی ہے, بس آپ آ کے اپنا ہاتھ ڈالیں. وہ کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہدا میں آ جائیں, واللہ ہی اسلام آنا ہے. آج کے دور میں وہ لوگ قابل ستائش مبارکباد کے لائق ہیں جو اسلام کو عزت دینے اور ترقی دینے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. یہ اتنا ضروری ہے. تو پھر نہ کرنے والوں کی حسرت کیا ہوگی اس دن؟ وہ کس طرح سے اس دن اپنے آپ کو دکھی محسوس کریں گے, یہ آپ ابھی سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کوششوں کو اللہ کے راستوں میں لگانے والا بنا دے. یا ایھا الذین آمنوا, اچھا تھوڑا سا رہ گیا, وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے. خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. اسلام مٹے گا نہیں, آج تھوڑا سا دبا ہوا ہے اپنی جگہ پہ ماشاءاللہ, چینج بھی نہیں ہوا, لیکن مسلمانوں کے ہاتھ کو نہیں رہے. ہم نے اپنے منہ کی پھوکوں سے اسلام کے نور کو بجانا چاہا. آج ہمارے لوگ وہ کمنٹس آ کے اسلام پہ دے جاتے ہیں جو نان مسلم دیتے ہوئے, کم از کم کرٹسی کم مظاہرہ تو کریں. وہ تو اتنے منہ بھر کے بات ہی نہیں کر سکتے جو آج کے نان نہاد مسلمان اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ خطرہ پھر مسلمانوں سے ہے اسلام کو. آج اسلام کچھ اور ہے اور مسلمان کچھ اور ہے. کریں کیا؟ آپ کو مجھے آخر میں ایک ڈیل دی جا رہی ہے, تھلبت. کیا بولتے؟ تھلبت لینا چاہتے ہیں؟ چلیے آئیے دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا هل لتدلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے؟ اجازت دیں بتاؤں. تو پہلی شک, تؤمنون باللہ ورسولہ, تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. ایکسپٹڈ, سب بولے قبول کرتے ہیں؟ کہیں قبول ہے, کم از کم تین دفعہ تو کہیں گے نا. چلیے اگلی قبولیت کی چیز, وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم. دوسری شرط ذرا مشکل ہے. اور محنت کرو, جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. انتظار کر رہی ہوں قبول کا انشاءاللہ. ڈر رہے تھے نا, تو اللہ نے آپ کا مائنڈ پڑھ لیا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے اگر تم جانو. کیوں ڈرتے ہو؟ اس پہ سائن تو کر کے دیکھو, پھر لگے گا پتا. اب آپ کے ذہن میں اٹھے ہوئے سوالوں کا جواب ملے گا کیا؟ کوئی بھی کانٹیکٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں نا, اچھا جی ہم فورس کریں گے, ہمیں ملے گا کیا؟ تو آپ سن لیجیے اللہ کے راستے میں آنے کا کیا ملتا ہے. نمبر ایک, یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. سوچیں کوئی اپنا بڑا سا گناہ اور کہ اللہ مجھے اس کو معاف کر دے. پھر دوسری, تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جانا چاہتے ہیں؟ کب تک؟ ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. دیکھیے گھر کتنی بڑی دولت ہے. اس آیت پہ دیکھیں جنت میں بھی گھر کی بات بار بار آتی ہے. اللہ ہمارے دنیا کے گھروں کو جنت بنا دے. یہ ہے بڑی کامیابی. بس نہیں ملے گا, نہیں, یہ تو صرف اور مولوی والی بات ہے کہ جنت مل جائے گی, باغ ملیں گے, کا ایک اور چیز بھی ملے گی, وہ کیا, وہ افراد و حبونا, اور ایک دوسری بھی چیز ہے جس سے تم محبت کرتے ہو, وہ کیا ہے, نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ کی مدد اور قریب حاصل ہونے والی پتہ. یہ کیا دنیا, اللہ دنیا میں سکون بھی دے گا, گھر دنیا کی خوشیاں بھی دے گا. تو مت سوچئے کہ اللہ کے رستوں میں آ کر صرف آخرت بنتی ہے, دنیا بھی بنتی ہے. فبشر المومنین, اور ایمان والوں کو بشارت دے دو. تو اب فائنل کال ہے ایگریمنٹ سائن کرنے کی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کے مددگار بنو. کیا بولتے ہیں آگے سے, قبول ہے انشاءاللہ. جس طرح اس نے ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار, عیسیٰ نبی پھر بھی کہہ رہے ہیں میرے مددگار بنو. کیوں؟ اس لیے کہ دین کے کام تنہا نہیں ہوتے. چلے اگر آج یہ جملہ میں بولوں, کون ہے آپ میں سے اس وقت اس راستے میں میرا مددگار بننے میں کہ ہم لوگوں کو قرآن سکھائیں اور حدیث سنائیں؟ آن لائن والے بھی والنٹیئر فارم, سارے والنٹیئر فارم فل کر دیں. کیا کر سکتے ہیں, کہاں کر سکتے ہیں, اپنا خود کام ڈھونڈ لیں. خود اپنے کام ڈھونڈے ہوتے ہیں نا تو وہ کام زیادہ اچھے ہوتے ہیں, اس کے بجائے کہ کوئی دوسرا اپنے آپ سے کہے. تو جو دین نہیں سیکھے ہوئے نا ابھی, وہ یہ اپنا حصہ ڈال لے کہ میں دین سیکھوں, کیونکہ آپ مجھے پڑھنے ہی نہیں آئیں گے تو میں کس کو پڑھاؤں گی. یہ سارے بیٹھے ہیں اپنی اپنی نشستوں پہ تو آپ ہی کوئی نہیں ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو پڑھنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کو تیار ہے, وہ ہینڈ ریز کریں. ماشاء اللہ, چلیے اللہ تعالیٰ برکت دے اور استقامت دے. آن لائن پہ بھی انشاءاللہ نئے کورسز ہو رہے ہیں, یہاں بھی آ رہے ہیں. آپ کو آپ اگلے دو دنوں میں اناؤنس کریں گے تاکہ آپ میں کہیں خوشی میں یہ دو دن آنا نہ بھول جائیں. لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو خود کو تو فٹ کرنا ہے انشاءاللہ. آخری آیت, حواریوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا, دعا کریں ہم اس میں شامل ہو جائیں, لیکن دوسرے گروہ نے انکار کیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب آ کر رہے. تو جو اوکے کہتے ہیں نا مدد ان کی ہوتی ہے, جو پیچھے ہٹتے ہیں پھر ان کے لیے کام دن بدن مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ عمل والا بنا دے. آج کے دن کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتا دوں؟ ان صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا جب لوگوں میں جھگڑا فساد ہو تو ان کو آپس میں ملاؤ, لوگوں کی لڑائیاں ختم کراؤ, جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو ان کو قریب کر دو. ترغیب ترغیب کی روایت ہے 2818. تو یہ ساری مختلف ڈیلز ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پہ لگا لے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير, احسن جزاء في الدنيا والآخرة. استاذ جی ما شاء الله بہت زبردست آج رہا ہے, الحمد للہ بہت زیادہ اچھا تھا. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لوں گی, بس اتنا ہی بولوں گی جو دعائیں استاذہ جی ساتھ ساتھ بتائی ہیں جو ابھی قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں, تو وہ پلیز لازمن انشاءاللہ جو نوٹس ہیں بھی آپ کو ڈیلی لنک ہم لوگ سینڈ کیا نا, ڈیلی لنک کا جو ادھر آپ کو لنک سینڈ کرتے ہیں نا اس کو سیو کر لیں انشاءاللہ, اس میں یہ سیو ہو جائیں گے سارے نوٹس, تو اس میں سے انشاءاللہ آپ لے لیجیے گا. ٹھیک ہے جی, باقی دعاؤں کے لحاظ سے تھوڑی سی بات کروں گی. دعائیں جو ہیں وہ ضرور پڑھتے رہیں, جیسے ابھی یہ بات لاسٹ والی دعا تھی ربنا علیک توکلنا وعلیک نبنا وعلیک المصیر. پھر جنت اور دوزخ کی ہم لوگ جی بالکل جو مس پوائنٹ ہے وہاں سے آپ کو سارا مل جائے گا. ڈیلی ریکارڈنگز کا جو ہے انشاءاللہ یہ آپ کو سارے لنک اس کے اندر اویلیبل ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے, ادھر ہم آپ سے جو ڈسکس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ آلریڈی دیکھیے ٹائم بہت زیادہ اوپر ہو گیا ہے تو ہم اس کو ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی کوشش کیجیے گا جو پوائنٹس تازہ جی بتاتے ہیں ان کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. ان شاء اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ جو آپ کو جو نماز کے بعد کی دعائیں ہیں بتائی ہیں صبح شام کی, خاص کر سورہ حشر کی جو دعائیں نا, سوری آیات جو آخری ہیں, وہ اللہ الذی لا الہ الا یہ والی دعائیں ہیں، تینوں آیات جو ہے یہ صبح و شام کی دعاؤں میں شامل ہے کہ ضرور پڑھا کریں، اور کوشش کریں جو کچھ ہم نے سیکھا اس کو ہم اپنے عمل میں لے کے آئیں، جتنا بھی سیکھے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، جو غلطی ہم سے ہو رہی ہیں ان کا کثرت کے ساتھ استغفار کریں، بہت زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اس جو رمضان کو زیادہ سے زیادہ ہم مفید بنا سکیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، الہی امین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهلا أنت أن تحمد، وأهلا أنت أن تعبد، وأهلا أنت أن تطاع. اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت، أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد في الأولى والآخرة. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والجود، سبحان ذي الكرم والجود، سبحان الذي أحصى كل شيء علما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من